تعبدا ورفقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اوكي الحمد لله میری آواز آ رہی ہے, میں یہی سوچ رہی تھی. الحمد للہ, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ جی ماشاء اللہ, کیسے ہیں آپ لوگ سب؟ الحمد للہ رب العالمین, میں بھی خیریت سے ہوں. اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ کا احسان, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسی طرح سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونے والوں میں سے اللہ تعالیٰ ہمیں شامل رکھے. بیکاز بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک روٹین میں انسان کوئی بات کہتا چلا جاتا ہے یا کوئی کام کرتا چلا جاتا ہے. سو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس طرح سے کتنا انسان ایک عام بات لے لیتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی چیزیں ہمیں دی ہیں, لیکن جب ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں تو سبحان اللہ ہمیں اور بھی زیادہ شکر آتا ہے. میں بھی جیسے آپ سب لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہو جس میں کائنات, یونیورس, گیلیکسیز, سٹارز, اس کے بارے میں ڈاکیومنٹری ہو کوئی؟ جی کتنے لوگوں نے دیکھی ہوگی؟ اوکے سسٹر ہمیرا نے دیکھی, سسٹر زمر نے دیکھی. الحمد للہ. کیا دیکھ کے احساس آتا ہے اس کو, یعنی ایسی ویڈیوز دیکھ کے کیا فیل آتی ہے دل کے اندر؟ آئی واز ریئلی ویری اوور ویمڈ, ایون دو کہ ہم نے بہت دفعہ پہلے دیکھی تھی, لیکن میں دوبارہ جب دیکھ رہی تھی تو مجھے یہی احساس ہو رہا تھا کہ ہماری ایک اتنی چھوٹی سی دنیا, اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ وہاں پر رہنے والے اتنے چھوٹے لوگوں کو, جن کا تو جو سائز ہے, جن کی پریزنس اتنی نہ ہونے برابر ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا, یعنی اپنا کلام دیا, اتنی اسپیشلٹی, آخر کیوں؟ اور پھر میں سوچوں کہ اگر میں اتنی چھوٹی ہو کے اتنی مطلب مینشنیبل ہے ہی نہیں ہماری اپنی ذات, اس کے باوجود بھی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں اور اس دنیا سے چپکے رہیں, تو آئی تھنک یہ کیا عجیب سا انسان کا رویہ ہے نا کہ گریٹسٹ از سو گریٹ. جی بالکل, اور سبحان اللہ, یٹ ہی گیوز می سو مچ. بالکل, میں وہی سوچ رہی تھی کہ یعنی اتنا زبردست اللہ تعالیٰ کا نظام ہے اس کے اندر, اور کیسے پلانٹس گھومتے ہیں, اور اتنے پلانٹس جو ہمیں اتنے بڑے لگتے ہیں, جن کا رستہ اتنا زیادہ ہے, اس سے باہر نکل کے اور بہت ساری اس جیسی گیلیکسیز ہیں, اور بہت کچھ ایسا ہے جو کہ ہم نہیں جانتے. تو سبحان اللہ, یہ سب کیوں بنایا, یعنی وائی؟ شاید اسی لیے کہ انسان جب اس کے اوپر ریسرچز کرتے ہیں تو ان کو احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جتنی بڑی اس سے بڑھ کے کوئی نہیں ہو سکتا. اتنی حقیر ہستی کو اتنی بڑی ذات نے کیا کچھ نہیں دیا. صحیح بات ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین مضبوط اور اپنی اہمیت کا بھی احساس ہوتا ہے. اینڈ دیٹس وائی اللہ تعالیٰ آس وذکروا نعمت اللہ علیکم. بالکل, کہ اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کو گنو نا, اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے اور اپنے کمتر ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پھر کیا کوئی جواز ہے, کیا کوئی ریزن ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کریں. تو وہی بات ہے کہ اس کو دیکھ کے واقعی الحمدللہ کا ورڈ نکل رہا تھا اور فیلنگ آ رہی تھی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں ایک تو اس قابل کیا کہ میں تو کبھی بھی یہ بھی سوچتی ہوں کہ میں اللہ بول سکتی ہوں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول سکتی ہوں, میں قرآن پڑھ سکتی ہوں. یعنی یہ بھی ایک نعمت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے اور اتنی توفیق دی کہ اس سے اچھی بات نکلے یا کوئی ایسا کام ہو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں. سو سبحان اللہ, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انشاءاللہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی اٹینڈنس کے ساتھ شروع کرتے ہیں. سب لبیک مارک کریں گے. فضا فرحان, سائمہ ظفر, امین موسانی, فاریہ بیگ, ارشیہ بیگ, ارشیہ بیگم, جویریہ غزنفر, حمیر اسحاق, زرینہ محمد, عشرت سلطانہ, سمینا اقبال, شیلا نورین, حاضر عمران, تمیز النساء, عرفانہ منظور, سعدیہ سمین سلطانہ, فوزیہ خالد, بی بی عالیہ محمد, سائمہ سعید, رضیہ غازی, کوثر ایوب, مسز صغرا یاسر, شفقت نواز, جمعت پروین, شازیہ میمونہ, سائمہ کرنی, شہلا, سمین برہان, سبیحہ خان, مسعودہ فاطمہ حسین, سیما گل, سیدہ نائلہ. جی الحمدللہ. سو ہمارا اٹینڈنس کا ٹائم کمپلیٹ اور اٹینڈنس آپ کی مکمل ہو گئی. تو شیئرنگ ٹائم ہے سسٹر ہمیرا. آپ ماشاء اللہ سے آج میں نے دیکھا کہ آپ نے پہلے سے ہی ہینڈ ریز کر لیا, ویری گڈ. تو ان شاء اللہ میں مائک فری کرتی ہوں, آپ اسٹارٹ کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے. سبحان اللہ, اس روب سے 11 جو روب نمبر 4 سے میں نے جو لیا ہے تو اس میں سب سے زبردست ایک آیت مجھے یہ لگی, دو تین تھے تو اس میں سے میں فرسٹ شیئر کر رہی ہوں. پہلے سورۃ یونس کی آیت نمبر 103 جس کا آخری پارٹ ہے کہ حقاً علینا ننجی المؤمنین. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائیں مومنوں کو. تو میں وہی سوچ رہی تھی کہ سبحان اللہ, یہ کتنی ایک زبردست بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے مومنوں کو. تو اللہ تعالیٰ اپنے اوپر یہ چیز لازم واجب کر رہے ہیں. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ واقعی میں ہم بھی تو اس لیول کے مومن ہوں نا, واقعی میں اس درجہ, اس جیسے آپ کہتے ہیں اس رینک کے مومن ہوں, یہ کچھ نہ کچھ ڈیزرو تو کرتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہمیں بچائے نا. کیونکہ صرف مسلمان اپنے منہ سے کہنا اپنے آپ کو کافی نہیں ہے, لیکن وی آلسو ہیو ٹو پروو دیٹ وی آر ڈیزرونگ, وی آر, دو وی آر ناٹ ریلی ڈیزرونگ. لیکن وہی بات ہے کہ ہم جو کچھ ہے تو وہ کس طرح ہم کر سکتے ہیں. کہ آپ دیکھیں کہ ایک بھی انسان کچھ بھی کر لیں تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں تو پھر ہمیں اس طرح کی نیکیاں بھی تو کرنی چاہیے کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے رحمت کے حقدار بنے نا. کیونکہ وہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت میں بھی جیسے آتا ہے نا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا کہ بس چاہیے کہ وہ بھی تو میری بات مانے اور مجھ پر ایمان لائے نا. تو وہی بات ہے کہ اگر ہم واقعی میں اس طرح اپنے آپ کو رکھیں گے تو واقعی میں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں گے. اور اس کے آگے جو تھی سورۃ الہود کی آیت تھی آیت نمبر 5 جو بہت ڈرانے والی تھی کہ انہ علیم بذات الصدور. تو اس میں یہی بات کہ اللہ تعالیٰ سیروں کے بھید جانتے ہیں. تو کتنی ایک ڈرانے والی بات بھی ہے کہ ہم کچھ بھی چاہ کے بھی نہیں چھپا سکتے اللہ تعالیٰ سے. جو بھی ہمارے دل میں برے خیال آتے ہیں یا گندی باتیں آتے ہیں یا پھر جو کوتاہیاں ہم کر جاتے ہیں اللہ کے معاملے میں اور لوگوں کے معاملے میں, کچھ بھی ہم نہیں چھپا سکتے. تو کتنی ایک زبردست کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جیسے نظر رکھنا ہوتا ہے نا کہ ویسا کہ ہم تاکہ کانشیس ہو جائیں اور پھر اپنے دلوں کے اندر کی باتوں کا بھی جائزہ لینا انشاءاللہ. اور آیت نمبر 3 سورہ ہود کی جو تھی کہ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ. تو اس میں سے یہ بات ملی ہے کہ نبی جو تھے, انبیاء جو تھے, اتنے حریص تھے لوگوں پر اور وہ بار بار ان کو ڈراتے تھے, ان کو خوشخبری دیتے تھے تاکہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. لیکن کیا ہم اتنے حریص ہیں؟ کیا ہم واقعی میں ڈرتے ہیں لوگوں پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے؟ تو پھر ہم اس کے لیے کچھ کرتے بھی ہیں یا صرف ہم ڈرتے ہیں؟ تو وہ ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے. جزاکم اللہ خیر کثیر. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری آواز آ رہی ہے. میں نے آیہ نمبر 1 پک کی ہے سورہ ہود کی, جہاں پہ قرآن کی صفات ہے کتاب احکمت آیات ثم فصلت, کہ قرآن جو ہے یہ ایسی ڈھیلی ڈھالی چیز نہیں ہے, محکم کتاب ہے, کمپلیٹ کتاب ہے, اس کے الفاظ نہایت پختہ ہیں, نہایت مناسب ہے, جہاں ضرورت ہے وہاں وہی بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, ترتیب کے ساتھ کی, خوبصورت ہے, اور جہاں پہ جہنم کی سے ڈرایا ہے اس کے بعد پھر جنت کی باتیں کر کے ریلیکس کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, تو بھرپور اور جامع کتاب ہے. تو اس بیوٹیفل کتاب کا ہمیں پڑھنے کا موقع ملا تو ہم کو بہت شکر گزار رہنا ہے اس کا. اور یہ کتاب ہمیں جیسے ماں کی طرح کبھی ڈراتی ہے, کبھی سمجھاتی ہے پیار سے, کبھی کسی چیز کو بریفلی بتاتی ہے, کبھی اس کی ڈیٹیلز بتاتی ہے. تو ہمیں اپنی حالات کے مطابق اس کے احکامات کو نوٹ کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور دعا یہی ہے کہ جو لوگ اس کتاب سے محروم ہیں یا جو پڑھتے پڑھتے انہوں نے چھوڑ دیا ہے وہ پھر سے جڑ جائیں اس کتاب سے. کل میں ایک دوست سے بات کر رہی تھی جو ہمارے کلاس میں تھی, وہ از بزی وتھ سم تھنگ ایلس, یا کوئی اور بہانہ بنا رہی تھی. تو دعا یہی ہے کہ جو لوگ پڑھتے پڑھتے اس سے چھوڑ گئے وہ جڑ جائیں پھر سے, جو محروم ہیں وہ بھی آ جائیں اور اس کا بہترین ہم فائدہ اٹھانے والے بنے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آیہ نمبر 93 کو جب پڑھی تھی تو مجھے بار بار بہت اس سے کچھ ریفلیکٹ کرنے کو ملا. اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے بنی اسرائیل کو جگہ دے دی اور ہم نے ان کو رزق دیا تو فمختلفوا حتی جاءہم العلم, تو انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم آ گیا, یا علم حاصل ہونے کے مطلب یعنی کہ باوجود علم حاصل ہونے کے وہ اختلاف کرتے رہے. تو بہت ہلا رہی تھی مجھے یہ آیت, اور سوچ کے کہ واقعی میں جب کچھ نہیں معلوم ہوتا تو سب کچھ ہی ٹھیک ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کی پریشانی نہیں ہوتی, اور جب تھوڑا شعور زندگی میں آتا ہے, تھوڑا علم زندگی میں آتا ہے, تو اس کے بعد بہت ضروری ہے کہ اس کے بعد اختلافات کی طرف نہ جایا جائے. اصل کام ہے فذکر, اللہ تعالیٰ کی مطلب ریمائنڈ کریں, جو اپنے ہمارے ارد گرد ان کو ریمائنڈرز دیے جائیں, ان کو بتایا جائے, چھوٹے بڑے مسئلوں میں صحیح حق کی طرف گائیڈ کر دیں, لیکن اس کے میں بحث اور اختلافات نہیں کرنے چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ کر دیں گے, فی ما کانو فی ہی یختلفون, جس میں وہ اختلاف کرتے رہے. تو بس یہ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استفتاح میں ایک دعا ہے جو وہ تہجد کے وقت پڑھا کرتے تھے, اور وہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے جو ہم دین کے معاملوں میں یا دنیا کے معاملوں میں کسی بھی بحث یا اختلاف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو بہت گائیڈنگ ہے. جو صبح کے وقت آپ سبھی ماشاء اللہ یاد کی ہوگی آپ نے, بس میں ریمائنڈر کرنا چاہی تھی کہ وہ ہے کہ رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون, اور اہدنی لمختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم, کہ اللہ یہ جو میرے ارد گرد اختلافات ہیں, لوگوں کی ڈفرنس آف اوپینینز ہیں, مطلب چھوٹی سی بات سے لے کے بڑی سی بات تک, دین کے معاملات میں چھوٹے سے ریچول سے لے کے بڑے ریچول تک, اس سب میں اللہ آپ ہمیں گائیڈ کر دیں ٹو دا رائٹ. اور علم کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اختلافات کے حوالے نہ کیجیے, علم کے بعد ہمارے دلوں میں آپس میں محبت ڈال دیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمد للہ ماشاء اللہ, بہت اچھی شیئرنگ سبھی کی, اینڈ واقعی میں کہ یہ سارے بہت اچھے ریمائنڈرز ہیں, اینڈ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جو واقعی ہمیں بڑا ٹچ کر جاتی ہیں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہ واقعی ہمارے دلوں کو ٹچ کرنے والا ہو. آمین یا رب العالمین. ناؤ لیٹس انشاءاللہ پروسیڈ ٹو دی نیکسٹ سیشن, جو کہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارا خلاصہ قرآن کا ہے. آج الحمد للہ ہم ایک نیا پارا شروع کرنے جا رہے ہیں, پارا نمبر 12. ایکسائٹمنٹ؟ یس ریڈی. کبھی بھی نیا سٹارٹ ہوتا ہے وہ ایک طرح سے ہر چیز سے ایک نئی بگننگ ہوتی ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اچھی چیزوں کے اندر ڈالنے کے لیے، نئے لیسنز کے لیے، اپنے آپ کو مزید بہتر بنانے کے لیے. تو الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں، اور سورہ ہود ہے آیہ نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے.
رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن میں 12ویں پارے کا پہلا رب ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 6 سے. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. زمین میں چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. پھر ہم کیوں فکر کرتے ہیں اپنے رزق کی؟ اللہ تعالیٰ کے رزاق ہونے کا یقین بندے کے ذہن سے سارے اندیشے اور خوف دور کر دیتا. کہاں سے کھائیں گے، کیا ہوگا بوگا، اگر صرف رزق کی بات کریں نا تو اللہ کبھی کسی کو بھوکا نہیں مارتا. یہ جو ہماری دوڑیں لگتی ہیں نا، یہ کماؤ وہ کماؤ، وہ ہماری تائشات کی ہے. آج اپنے آپ کو بیسک لیول پہ لے، بہترین احسن درجے کا بھی کھانا کھا لے تو ایک مرد کی کمائی سارے گھرانے کے لیے کافی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے اسی لیے مرد کو کمام بنایا تھا. مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم اس درجے کو چھوڑ کر دوسروں کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں. وہ یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور وہ جانتا ہے کہ کون کہاں رہتا ہے اور کہاں سونپا جاتا ہے. کہاں رہتا ہے سے مراد باز کہتے ہیں کہ دنیا میں انسان کا ٹھکانا، اور مستودعها سے مراد قبر ہے کہ مرنے کے بعد کہاں سونپنا. وہ سب کچھ ایک صاف دفتر میں درج ہے. ہم دنیا میں کتنے مختلف شہروں میں رہتے ہیں. میں اپنا ہی سوچوں تو شاید پچھلے 2-3 سالوں میں میں نے شاید 15-20 گھر بدلے ہیں، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. ایسے بیٹھ کے میں سوچ رہی تھی کہ شاید 2-2.5 سال ہوئے ہیں، لیکن تقریباً 10 جگہیں بدلی ہیں ہم نے یہاں سے جب سے آنا شروع ہوئے ہیں. اللہ کو ہر جگہ کا پتہ ہے، اللہ کہیں نشان لگواتا ہے، اللہ کہیں حجت تمام کراتا ہے. ہمیں یاد بھی نہیں رہتا لیکن اللہ کو وہ بھی یاد ہے. اسی طرح ہم نے کہاں مرنا ہے، کہاں جائیں گے، کس بستر پہ مریں گے. ایسے ہی ایک 2 دن پہلے میں لیٹی تو مجھے خیال آنے لگا کہ میں کیسے مروں گی. پورا وقت حالانکہ میں لیٹی بھی تھی، ریلیکس ہونے کے لیے ساتھ آن لائن کلاس بھی چل رہی تھی جہاں میں نے مائک لینا تھا، تو وہ نیند اور غنودگی اور جاگنے کے بیچ کی کیفیت تھی. تو پورا وقت میں یہ سوچتی رہی کہ آخر کس چیز سے مروں گی، بیمار ہوں گی، کیا ہوگا، کب مروں گی، کتنا وقت رہ گیا. اب مجھے تو نہیں پتا لیکن اللہ کو پتا ہے کہ میں نے کہاں مرنا ہے، کس کو کہاں مرنا ہے. ہر چیز لکھی ہے، جب ہر چیز لکھ جو چکی ہے تو پھر فکر کیا کرنا ہے، صرف کرو تو تیاری کرو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. پیدا کیا کیوں؟ اصل یہ بات ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. یہ ہے پرپز آف لائف. ایک آیت میں مقصد حیات واضح کر دیا کہ دیکھو تم کرتے کیا ہو. اب آپ اس کو جتنا مرضی لے جائیں، لیکن زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب سیکیورٹی زون میں، ہمارے اوپر کیمرے لگے ہوئے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کی نظریں ہم پہ ہیں. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ. اب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین فوراً بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو صاف جادوگری ہے. یعنی اللہ کے نبی کے منہ سے اتنی بڑی حقیقت ان کو جادو لگتی تھی. اور اب اگر ہم ایک خاص مدت تک ان کی سزا کو اٹھا لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آخر کس چیز نے اسے روک رکھا ہے. یعنی آ کیوں نہیں راز آپ ہماری خرمستیوں اور ہماری نافرمانیوں کے باوجود اللہ ہمیں کیوں نہیں پکڑ رہا؟ تو بتا دو، سنو، جس روز اس سزا کا وقت آ گیا تو وہ کسی کے پھیرے سے نہ پھرے گا، اور پھر وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے. اور انسان کی تو حالت کیا ہے. اس طرح کی آیتیں قرآن میں کئی جگہ آتی ہیں نا، تو میرے ذہن میں پڑھتے ہی ایک لفظ آتا ہے، تھوڑ دلا، کم حوصلے والا انسان. نہ خوشی سہار سکتا ہے نہ غم، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اگر کبھی ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد پھر اس سے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہوتا ہے، کہتا لو جی میرے ساتھ ہی سارے غم لگ گئے تھے، اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر اس مصیبت کے بعد جو اس پر آئی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے ارے میرے تو سارے ہی کام دور ہو گئے اور میرے تو سارے ہی کام اچھے ہو گئے، پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور وہ اکڑنے لگتا ہے. ہے نا لفریحن فخور، ذرا کبھی خوشیوں کے موقع پہ چال دیکھا کریں لوگوں کی، اکڑ دیکھ، ذرا اچھے کپڑے پہن لیں، اچھے ہال میں جا کے کھڑے ہو جائیں، ایسے لگتا ہے کہ اس بندے کو کبھی اللہ کے آگے جھکنا ہی نہیں ہے. اس وقت نمازوں کے وقت ہے تو پھر بھی ہیں، غیروں کی نظریں ہم پہ پڑتی ہیں تو پڑتی رہے، لفریحن فخور، نہ خوشیاں اس کو راس آتی ہیں نہ غم آتے ہیں. ہاں مگر سارے ایسے نہیں ہیں، اِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اس عیب سے اگر پاک ہیں تو بس وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. یہ کون سا صبر ہے بھائی؟ بیماری اور دکھوں والا نہیں ہے، خوشیوں والا صبر ہے. خوشیوں میں آپے سے باہر نہیں ہوتے، یہ نہیں سوچتے کہ آج آخری خوشی ہے اب کر لو جو کرنا، اور خوشیاں دینے والے کو ناراض کر دو. اور حقیقت ہے کہ دکھوں کا صبر آسان ہوتا ہے، خوشیوں کا صبر بڑا مشکل ہوتا ہے. اس میں اکثر لوگ قیامت کے دن فیل دکھیں گے، اس وقت تو وہ کہتے کوئی ہمسا ہو تو سامنے تو ہے، اور اصل میں نیکوکار تو وہی ہیں جو اچھے عمل کرتے ہیں، اور وہی ہیں جن کے لیے درگزر بھی ہے اور بہت بڑا اجر ہے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کر دے گا. صبر اور تقوی کے ساتھ جیئیں گے تو غلطیوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اور اگر اکڑ کے بڑے بنیں گے تو ہو سکتا ہے نمازیں بھی ہاتھ میں پکڑا دے، چلو بھاگ جاؤ. اصل چیز جو ہے نا اندر کی اصلاح، جب ایک انسان اپنے اندر کو چمکا لیتا ہے نا پھر اللہ کو پتا یہ میرا بندہ. ماں بھی بچے کی لاڈ دیکھ ہی لیتی ہے، کوئی بات نہیں اب اس کو جو ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں اب یہ جو بھی کہتا ہے کرنے دو اس کی بات. لیکن اللہ کی ذات بندے کو اندر سے دیکھ رہی ہوتی ہے. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ، شاید کہ آپ اس بات پر دل تنگ ہو رہے ہیں اس وحی سے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو بیان کرنا چھوڑ دیں. یعنی جب لوگوں کی مخالفت بہت بڑھ جاتی ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ انسان پہ یہ کہتا ہے اچھا جائیں بھاڑ میں، میری بلا سے میں نے کیوں روک لگایا ہوا اپنے آپ کو، جب ان کو نہیں ہدایت چاہیے تو میں ان کو کیوں دوں. تو بشر ہونے کے ناطے، انسان ہونے کے ناطے انبیاء کرام کے ساتھ ایسا معاملہ ہو سکتا تھا کبھی، لیکن وہ کبھی بھی اس مقصد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبیوں کی بشریت کو بھارا ہے کہ دائقم بھی صدرک، دل ان کا بھی تنگ ہوتا تھا، باتوں پہ ان کے بھی دل میں غصہ آتا تھا، لیکن انہوں نے مقصد کبھی نہیں چھوڑا. اَن يَقُولُ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ، اور ان کی اس بات پر کہ اس شخص پر کوئی خزانہ کیوں نہ اتارا گیا، یا یہ کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا. تم تو محض خبردار کرنے والے ہو، اور آگے ہر چیز کو دیکھنے والا، اس کی وکالت کرنے والا، اس کے اوپر نظریں رکھنے والا تو اللہ ہے. اللہ پہ معاملے ڈال دو. اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَى، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ کتاب خود گھڑ لی ہے؟ اچھا قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہو اچھا یہ بات ہے تو اس جیسی گھڑی ہوئی 10 صورتیں تم بھی بنا لو، اور اللہ کے سوا اور جو جو تمہارے معبود ہیں ان سب کو مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو. اس دعوے میں کہ ہم بھی ایسی کتاب بنا سکتے ہیں، اور اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ تمہارے معبود ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ اب اگر وہ معبود تمہاری مدد کو نہیں پہنچتے تو پھر خوب جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوئی، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، پھر کیا تم اس سچی بات کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہو؟ اور اصل بات کیا ہے؟ بڑی پیاری آیتیں اگلی زندگی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، جو لوگ بس اسی دنیا کی زندگی اور اس کی خوبصورتیوں کے طالب ہوتے ہیں، یعنی نہ دکھ میں رب یاد آیا نہ سکھ میں رب یاد آیا، ہم ان کے کاموں کا سارا پھل ان کو اسی دنیا میں دے دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی نہیں کی جاتی. لے لو اور لے لو، اور کھاؤ اور پیو اور لو، لیکن جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ کیا ہے؟ لیس لہم فی الآخرت الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا اور کچھ نہیں. وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا، اور ان کا سب کیا دھرا محض باطل تھا. وہ رونقیں گئیں، وہ محفلیں گئیں، وہ گاڑیوں کی جگہ چوند گئی، وہ کپڑے، وہ فیشن، وہ دنیا کدھر گئی؟ ہر چیز کو آگ لگ گئی. کیا دل میں آتا ہے اس جملے کو سن کے کہ لیس لہم فی الآخرت الا النار؟ میرے تصور میں سے آیا کہ جیسے ایک بہت خوبصورت گھر ہے، دنیا کی ہر لگژری وہاں موجود ہے، اور ایک دم بجلی کے تار سے آگ لگی اور سب اس بندے کی آنکھوں کے سامنے جل گیا اور وہ خود بھی جل گیا. کتنے خوش قسمت ہے جو آج دنیا میں اللہ کے لیے مشکلات سہلے. ہم نہیں جانتے کہ ہماری یہ نیکیاں ہمیں کتنی بڑی بڑی مشکلوں سے روکے ہوئے. یہ تو غیب کا پردہ چاک ہوگا تو پتہ چلے گا. روایات میں آتا ہے کہ مشکلات کی قدر تو اس دن آئے گی جب غیب کا پردہ ہٹے گا. ہمیں نہیں پتہ، بچے کو نہیں سمجھ آتی کہ میری ماں مجھے کڑوی دوا کیوں پلا رہی ہے. اسی طرح ہم انسانوں کو بھی نہیں سمجھ آتا. تو اللہ کے راستے کی مشکلات کو اپنی خوشی سے لے لینا بندے کو بہت بڑے بڑے فتنوں اور آزمائشوں اور حادثات سے بچا لیتا. افمن کان علی بینت من ربہ، پھر بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، اس کے بعد ایک گواہ بھی پروردگار کی طرف سے شہادت کی تائید میں آ گیا. یہاں گواہ سے مراد بعض کہتے ہیں قرآن ہے، بعض کہتے ہیں جبرائیل ہے. یعنی اللہ کے نبی کے قلب اتھر پر وہی اترتی تھی، اللہ کے نبی کے بعد جبرائیل آتے تھے اور پھر اس کی تائید مختلف طریقوں سے ہوتی تھی. اور حقیقت ہے کہ نبی کی تو اپنی ذات بیجینا ہوتی ہے، اس کے دل کا سکون، اس کی خوشی بیجینا ہے. اور پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت کے طور پر آئی تھی، کیا پھر بھی وہ دنیا پرستوں کی طرح اس کا انکار کر سکتا ہے؟ ایسے لوگ سب کچھ سن کے بھی اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور جو بھی انسانوں میں سے اس کا انکار کرے تو کر دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ کی ذات جو ہے اس کی اس چیز سے آپ پاک ہے. آپ دیکھیں کہ ہر بات پڑھتے ویسے نہیں لگتا. جو میں فیل کر رہی ہوں وہ یہ کر رہی ہوں کہ اللہ مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، اللہ مجھے میرے سے زیادہ جانتا ہے، میرے ماں باپ سے زیادہ جانتا ہے، میرے شوہر سے زیادہ جانتا ہے، میرے گھر والوں سے زیادہ جانتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ایک شیشے کے کیج میں، یہ جسم مٹی کا نہیں بنا ہوا، شیشے کا بنا ہوا ہے، اور اندر ایک ایک عضو کہاں ہے، کیا ہے، دل میں خیال آ رہا ہے، بالکل اس کی ایک تصویر بنتی جاتی ہے اور اللہ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے. اس کے باوجود بھی لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے، پھر اللہ کا خوف نہیں رکھتے. الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے راستے سے روکے اور اس پر جھوٹ گھڑے اور اس میں ٹیڑھا پن اختیار کرے. اور ایسے لوگ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، یہ نہیں مانتے، ان کو بالکل بھی یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ اپنی بات کو عام کرے. اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ لوگ کبھی بھی اس کو عاجز کرنے والے نہیں ہوں گے زمین میں، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. یضاعف لہم العذاب، اور ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا. اللہ اکبر. ما کانوا یستطیعون السمع وما کانوا یبصرون، اور وہ سننے کی طاقت نہیں رکھیں گے، یعنی جہنم اتنے زور سے چیخ رہی ہوگی. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا سالہم خزنتہا لم یاتکم نذیر، جہنم میں تو زور زور سے چیخنا ہے کہ ان کو وہاں کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. بھلا کیوں؟ دنیا میں تو نہیں سنتے تھے، یا سنتے کوئی نہیں، وہاں ان کو سوجے گا کچھ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود کو خود مشکل میں ڈال دیا، گھاٹے میں ڈالا، اور وہ سب کچھ جو ان سے کھویا گیا جو انہوں نے گھڑا تھا. لا جرم انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرین، ناگزیر ہے، امپاسیبل ہے، یعنی یہ بات ہو کے رہے گی کیا کہ یہی لوگ گھاٹے میں رہنے والے ہیں. کتنا دل بند ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی پھر اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں کہ فکر نہیں کرو، تم اس میں نہیں ہو، شرط ایک ہی ہے ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیں کہ جو لوگ ایمان لائے, نیک عمل کیے اور اپنے رب کے ہی ہو کر رہے, یقیناً وہ لوگ جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. لفظ اخبتو ادھر بھی آیا, آگے پھر آئے گا. خبتا چنگاریاں جو ہوتی ہیں نا آگ میں, ان کے بجھنے کے لیے لفظ آتا ہے. مچھ مر جاتا ہے نا, اردو میں کہتے ہیں نا اس کا مچھ مر گیا. آج سکون سے بیٹھے ہوئے جو رب کے گا کریں گے, کیا ہوگا, کتنا کو خوبصورت لگوں گی, کتنا کو امیر ہوں گا, کیا کوئی دیکھے گا مجھے. میں نے کسی بچی سے بات کی, میں نے کہا آپ جن کپڑوں میں یہاں ہوتی ہیں باہر جاتے ہوئے کیوں بدل لیتی ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے. ایسی بات کر رہی تھی میں, کہتی جھجک آتی ہے. میں نے کہا آپ ہم میں سے چند لوگوں کو دیکھتی ہیں نا, ہم باہر بھی باہر میں ہوتے ہیں جس طرح بھی اللہ چاہے, تو آپ یہ سوچا کرے کہ ہماری اساتذہ بھی تو جب باہر ہوتی ہے ان کو کوئی نہیں جانتا نا, تو آپ جب یہاں سے اٹھ کے بسوں ویگنوں میں جاتی آتی ہیں کوئی آپ کو جانتا ہے, کہتی نو. تو میں نے کہا اگر وہ نہیں جانتا آپ کو تو پھر آپ کو کس بات کی لاج آتی ہے. دیکھیں شرم آتی ہے نا دوستوں سے, سہیلیوں سے, چچا کی بیٹیاں, پھپھو کی, ماموں کی, جو آپ کو جانتا کوئی نہیں, وہ آپ کو پہچانے گا کیسے. صرف جھجک کی بات ہے, یہ ہے اخبتو. لگتے ہیں مولوی جی, لگتے ہیں آپ کو کہ اعتراض ہے بھائی, لگتے ہیں غریب ہیں غریب, اور کیا کہتے ہو, ان پڑھ لگتے ہیں, ہاں جی لگتے ہیں, آپ کو کیا تکلیف ہے. اچھا سارے آپ کی تعریفیں کریں, ماشاء اللہ خوبصورت, کیا خوبصورت ہے, کیا آپ کا گیٹ اپ ہے. دیکھ لینا کسی بھی فنکارا, گلوکارا, اداکارا کو, کسی کو بھی دیکھ لیں, ہم کسی پہ تنقید نہیں کر رہے. کوئی بھی ماڈلنگ کرنے والی عورت لے لیں, چلے ماڈل لے لیں, وہ تو کہتی ہیں کہ ان پہ تنقید کی جائے نا. اب ایک ماڈل ہے, وہ اٹھلاتی, ناچتی, کودتی, پھودکتی, بھی سکرین پہ آ رہی ہے, وہ کیٹ واک کرے, کچھ بھی کرے, رات کو اس کے اگر جسم میں ایک ایسا درد اٹھے کہ اس کی چیخیں نکلے, بتائیے وہ سارے فینس کے جملے اور ان کے چاہنے والوں کے وہ سارے خط ان کو فائدہ دیں گے. تو اخبت ہوئی لہ رب بھی ہے, رب کے ہو جاؤ, میں نے تو مٹی کر لیا اپنا آپ تیرے لیے, جو تو کہے گا وہ کروں گی. بلائے کا صحاب الجنہ, ایسے ہی گرے ہوئے لوگوں کو تو اللہ پھر جنتوں میں اٹھائے گا. آؤ فرشتوں, یہ ہیں میرے بندے, یہ ہر وقت اپنی لپا پوتی میں نہیں رہتے تھے, ان کو ہر وقت غم اپنے ظاہر کی نہیں تھی, ان کو باطن کی فکر تھی, اور دنیا میں کتنے دن تھا حسن, لیکن وہاں ہم فیخا خالدون, اس میں ہمیشہ رہیں گے. لفظ خلد پہ اگر غور کرے نا تو دماغ کھل جاتا, کبھی کر کے دیکھیں اکیلے میں, یقین کریں کہ ایک دم لگتا ہے معاف ہو جائیں گے. اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد پھر وہی پھر وہی پھر وہی. فطرتاً انسان چاہتا ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی ملے, لیکن آپ ذرا دیکھیے 50, 60, 70, 80, 90 سال کی عمر کے بزرگوں کو آنکھیں لگی ہوتی ہیں, دل نہ بھی چاہے لیکن دھڑکا لگا ہوا کیا جائیں گے. اور اگر آپ کی نانی کی نانی کی نانی بھی آج ہوتی اور آپ کو ان کو دیکھنا پڑتا, تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ اس سے پہلے انسان دوسروں پہ بوجھ بنے اللہ اس کو لے جاتا. لیکن جنت میں کوئی بڑھاپا نہیں, ہمیشہ رہیں گے. مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر والسمیع, ان دونوں فریقوں کی مثال ایسے ہے, اب آپ امیجنیشن میں لائیں, جیسے ایک آدمی ہو تو اندھا بہرا اور دوسرا ہو دیکھنے اور سننے والا. پہلا کون ہے؟ کافر اور فاجر, کچھ نہیں سوچتا اس کو, اللہ کی بات تو سوچتی کوئی نہیں. اور دوسرا عقل سے دیکھنے والا, سوچنے والا, سمجھنے والا. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ حل یستوی یعنی مسئلہ, کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر افلا تذکرون, کیا پھر تم اس مثال سے کوئی سبق نہیں لیتے؟ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی باتیں, ہر نبی کو ایسے ہی دو گروہوں سے واسطہ پڑا, کچھ عامہ تھے اور کچھ بصیر تھے, کچھ سننے والے تھے اور کچھ بہرے تھے. اور انبیاء میں سب سے پہلے نبی حضرت نوح. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ, سب سے زیادہ تفصیل سے یہاں ہمیں ان کا واقعہ ملتا ہے سورت ہود میں, اس کو کہانی کی طرح پڑھیں گے. اور ایسے ہی حالات تھے جب ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, اس نے کہا میں تم لوگوں کو صاف صاف خبردار کیے دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو, ورنہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک روز دردناک عذاب آئے گا. جواب میں اس کی قوم کے سرداروں جنہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تھا بولے، ہماری نظر میں تم اس کے سوا کچھ نہیں، بس ایک انسان اور ہم جیسے، یعنی کوئی خاص خوبی نہیں ہے آپ میں، بس آپ ہم ہی جیسے ہیں۔ اور دوسرا الزام، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں بڑے غریب اور رذیل قسم کے سمجھے جاتے تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا وہ جی دماغ پہ سر ہو گیا، بس ایسے لوگ بے سوچے سمجھے باتیں مان رہے، ورنہ بات آپ کی کوئی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ اور تیسری بات کیا ہے، تیسرا الزام، کہ ہم کوئی چیز ایسی بھی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو۔ یہ تھا وہ پردہ جو آنکھوں پہ پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد سمجھ نہیں آتی۔ کہتے دنیا میں کیا بڑائی ہے، تمہاری گاڑی تو ابھی بھی فٹیچر سی ہے، ہماری دیکھو نیو ماڈل کی گاڑی ہے، ہمارا گھر دیکھ لو اور اپنا دیکھ لو، یعنی کوئی دنیاوی بڑائی تو ہمیں دکھتی نہیں۔ اور اگلا الزام، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ ذرا اپنے پر لے کے سوچیے، آپ کے منہ پہ کوئی آ کے آپ کو کہہ دے کہ آپ تو جھوٹے ہیں، ہمیں تو آپ میں کوئی خوبی نہیں دکھتی۔ اب اتنے تانے اتنے الزام سن کر نبی بولے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانی پر ہوا، اور نبی ہمیشہ کھلی شہادت پر ہوتے تھے، پھر اس نے مجھ کو اپنی خاص رحمت سے بھی نواز دیا، مگر وہ تم کو نظر نہ آئے، تو آخر تمہارے پاس کیا ذریعہ ہے کہ تم ماننا نہ چاہو اور ہم زبردستی اس کو تمہارے سر پر چپک دیں؟ یعنی جو بات تم ماننا نہیں چاہتے تو کیا اب تمہیں میں زبردستی اس کی توفیق دوں؟ آپ دیکھیے، آپ جتنی مرضی ہرس رکھ لیں، جب تک بندہ خود نہیں چاہتا آپ اس کو کچھ نہیں دے سکتے۔ بچے کو کپڑے نہیں آپ پہنا سکتے اگر بچہ نہ پہننا چاہے، کھانا نہیں کھلا سکتے اگر وہ بار بار اگل دے، تو کیا انبیاء کرام لوگوں کو زبردستی پکڑیں گے؟ اور سب سے بڑی بات، ویا کو ملا سلکم علیہ مالن ان اجری الا علی اللہ، اور اے میری قوم کے لوگوں، میں اس کام پر تم سے کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی تمہیں شاید کوئی میرا مال چبھ رہا ہے جس کے اندر سے تم میرے دشمن ہو، تو میں تو تم سے کچھ نہیں لے رہا۔ کیوں نہیں لے رہا؟ کیونکہ تم دے نہیں سکتے۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان لوگوں کو دھکے دینے سے بھی باز رہا جنہوں نے میری بات مانی۔ یعنی اب تمہارے کہنے پہ یہ جو میری بات مان رہے ہیں ان کو نکال دوں؟ کہتے تھے غریب غربا کو نکالو، پھر ہم بڑے لوگ آئیں گے، اور وہ آپ ہی اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔ یعنی کہا کہ تمہارے کہنے پہ میں تو ان کو نہیں نکالتا، تم ان کو سمجھتے ہو بڑی بات ہے، تو میں اگر ایسا کام کر دوں گا تو میں گناہگار ہوں گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برت رہے ہو۔ یعنی تمہیں اتنی اچھی بات سن کر بھی جہالت ہی کا رویہ لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بہت ہی خوبصورت بات کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے کہ یہاں جہل کا لفظ جو ہے نا، یہ بہت قابل غور ہے۔ جہالت کا لفظ اسلام کے اپوزٹ آتا ہے۔ اگر ٹائم آف پیریڈ، یعنی ٹائم پیریڈ جس کو ڈیوریشن آف ہسٹری یا ٹائم کہیں گے، تو اس میں جہالت کی تعریف آتی ہے ما قبل الاسلام، جو اسلام سے پہلے کا وقت ہے وہ جہالت ہے۔ تو اسلام آنے کے بعد پھر بھی تمہارے اندر جہالت رہے گی تو کوئی بات نہیں، تم جو کرتے ہو کرتے رہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ تَرَدْتُهُمْ، اور اے قوم، اگر میں ان لوگوں کو دھتکار پی دوں تو اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ آخر تم لوگوں کو کیا اتنی سی بھی بات سمجھ نہیں آتی؟ اور میں تم سے یہ بھی، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، اور نہ ہی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ یہ ساری باتیں وقتاً فوقتاً لوگ انبیاء کرام پر لگاتے تھے کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں، تو کہتے میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں انسان ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ کوئی بھلائی نہیں دے گا، ان کے نفس کا حال تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اگر میں ایسا کہوں تو میں ظالم ہوں۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا، وہ بولے اے نوح، تم نے تو ہم سے خوب جھگڑا کیا اور خوب کر لیا۔ کون سا جھگڑا کیا تھا حضرت نوح نے؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن ایسے لوگ جن کو من موجی کی عادت ہوتی ہے، وہ انبیاء کرام کی سیدھی سادھی باتوں کو بھی جھگڑا قرار دے دیتے ہیں۔ فاتینا بما تعیدونا، لے آ پھر جو عذاب آتا ہے ہم پہ، ہم ہر وقت دھمکیاں دیتے ہو، لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ پھر دیکھیں نوح اپنی بے بسی ثابت کرتے ہیں کہ میں عذاب بھی خود نہیں لا سکتا۔ جواب دیا نوح نے، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا۔ پھر تم اس وقت ذرا سا بھی اختیار نہیں رکھتے ہوگے کہ اسے روک لو. اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کچھ فائدہ نہ دے گی. کیوں بھلا؟ کیونکہ تم نے خود نہیں چاہا ہدایت لینا, اور اسی لیے پھر جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو, وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم کو پلٹنا ہے. اللہ پہ بات ڈال دی. اب یہ کولو نفترا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا؟ دیکھیے, انبیاء کی کہانی سنانے کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا, ایسے ہی جیسے بچے کو کہانی سناتے ہوئے ایک دم پھر اس کی بات کرتے ہیں. اچھا تم کیا سوچتے ہو؟ کیا تم تو نہیں اندھے بچے؟ کیا تمہیں تو نہیں برا لگا؟ بالکل, اب اللہ اپنے نبی کو تسلیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب تمہارے بارے میں بھی یہی باتیں کرتے ہیں, تو ان سے کہو کہ اگر میں نے خود گھڑا ہے تو مجھ پر اپنے جرم کی ذمہ داری ہے, یعنی میں اس کو کنفیس کرتا ہوں اور میں بھگت لوں گا کل, اور تم جو جرم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں. بس یہ جملہ معترضہ تھا. پھر حضرت نوح کی کہانی, وَأَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ, نوح پر وحی کی گئی کہ نوح اب آپ کی قوم میں سے جن لوگوں کو ایمان لانا تھا بس وہ لا چکے, اب کوئی ماننے والا نہیں. یہ جملہ کب بولا؟ آخر میں. ایک دم اللہ نہیں پکڑتا, جب دیکھتا ہے کہ لوگوں کے دل میں بالکل خیر نہیں رہی تو پھر انبیاء کو کہتا ہے کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں اور ان کو چھوڑ دیں, ان کے کاموں پر اب غم منانا چھوڑ دیں, اور ہماری نگرانی میں ہماری وحی کے مطابق کشتی بنائیے, اور دیکھو جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے حق میں مجھ سے کوئی بھی سفارش نہ کرنا, کیونکہ انہم مغرقون, یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے ہیں. پہلے سوچیے نوح کے دل پہ کیا گزری ہوگی, سارے جاننے والے ہی تو ہوتے ہیں, اپنے کوئی رشتہ دار, کوئی بیگانہ, ان کی تو اپنی بیوی اس میں تھی, ان کا اپنا بیٹا ڈوبنے والا تھا, لیکن انبیاء اکرام اللہ کے حکموں پہ بندھے ہوتے ہیں. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ, اور نوح کشتی بنا رہے تھے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ, اور اس کی قوم کے سرداروں میں سے جو کوئی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ اس کا مذاق اڑا رہا تھا. اس نے کہا اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ہم بھی تم پر ہنس رہے ہیں. یہ عربی زبان کا ایک انداز ہے, باب مشاکلہ, جیسا فعل اس کے جواب میں ویسا فعل, یعنی وہ ہنس کیا رہے تھے. بعض لوگ کہتے اچھا جی بابا جی یہ کشتی کہاں چلائیں گے, صحراؤں میں چلائیں گے, پہاڑوں پہ چلائیں گے. ان کو عذاب نہیں دکھ رہا تھا جو نبی کو دکھ رہا تھا. بالکل یہی انداز ہر دور کے داعی دین کا بھی ہوتا ہے. اس کو وہ بے حیائی اور بدتمیزی کا طوفان جو پھیلا ہوتا اس کو دیکھ کر اللہ کی پکڑ نظر آ رہی ہوتی ہے. وہ ہر وقت لوگوں کو ڈراتا رہو یہ نہ کرو وہ نہ کرو, تو لوگ کہتے ارے چھوڑو کس نے دیکھا, تو کہتے نہیں آج تم ہنس لو کل دیکھنا کیا ہوگا. فسوف تعلمون, ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس پر آتا ہے عذاب جو اس کو رسوا کر دے, اور کس پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ ٹلے گی. اور پھر وہ ہو گیا جس کا ڈر تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرم صرف دھمکیاں نہیں دیتے, وہ کام ہو جاتا ہے جو وہ کہتے ہیں. کیسے؟ حتی اذا جاء امرنا وفار التنور, جب ہمارا حکم آ گیا تو وہ تنور ابل پڑا, تو ہم نے کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو, اپنے گھر والوں کو بھی, سوائے ان لوگوں کے جن کی نشاندہی پہلے کی جا چکی ہے, اس میں سوار کر دو اور ان لوگوں کو بھی بٹھا لو جو ایمان لائے. اور وہ کتنے تھے؟ وہ تھوڑے ہی تھے. وما آمن معہ الا قلیل, کیسی بات ہے, تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کا ساتھ دیتے ہیں. نوح نے کہا سوار ہو جاؤ. قال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریھا ومرساھا, سوار ہو جاؤ اس میں اللہ ہی کے نام سے, اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی, میرا رب غفور و رحیم ہے. یہ کشتی کی دعا بھی ہے, جو پہلی سفر کے لیے جائے یا بیٹھے تو وہاں یہ پڑھ سکتے ہیں. وہی تجری بہم فی موجن کالجبال, کشتی ان لوگوں کو لے کر چلی جا رہی تھی اور ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی. نوح کا بیٹا دور فاصلے پر تھا. نوح نے پکار کر کہا بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, کافروں کے ساتھ نہ رہو. اس نے پلٹ کر جواب دیا میں ابھی ایک پہاڑ پر چڑھا جاتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا. اس نے ظاہری اسباب کو دیکھا, کہا یہ ٹوٹی پوٹی کشتی تو ڈوب جائے گی, میں پہاڑ پہ چڑھتا ہوں جو بہت بلند ہے. لیکن نوح نے کہا آج کوئی چیز اللہ کے حکم سے بچانے والی نہیں سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے. اور ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی باپ بیٹے کے بیچ میں کہ وحال بینہما موج, اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہو گئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا. حکم ہوا اے زمین اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا. چنانچہ پانی زمین میں بیٹھ گیا, فیصلہ ہو چکا. کشتی جودی پر ٹک گئی. وقیل بوت لقوم الظالمین, اور کہا گیا کہ دوری ہو ظالم قوم پر, یا دور ہو گئی ظالموں کی قوم. یعنی قصہ مختصر, کہانی ختم ہو گئی. کیسا مشکل وقت ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کے لیے, کتنا صبر تھا کہ زبان پہ بات آ گئی, ہم واقعہ پورا کریں گے. ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي, نوح نے اپنے رب کو پکار کر کہا اے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب حاکموں سے بڑا اور بہتر حاکم ہے. جواب میں ارشاد ہوا اے نوح وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں, وہ ایک بگڑا ہوا انسان ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ وہ بگڑا ہوا, بلکہ کہا وہ تیرا ہے ہی نہیں. بس اس کے بارے میں مجھ سے درخواست نہ کر جس کی حقیقت تجھے نہیں معلوم, اور میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں میں نہ بنا لے. باپ کو ڈانٹ پڑ گئی. اس سے دیکھیے اللہ کا کتنا عدل دکھتا ہے. نوح نے فوراً کہا اب پتہ چلا اللہ میں نے کیا کہہ دیا. قال ربی انی اعوذ بک ان اسلک ما لیس لی بہ علم, اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا. حکم ہوا اے نوح اتر جا, ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں تجھ پر اور ان گروہوں پر جو تیرے ساتھ ہیں, اور کچھ گروہ ایسے بھی ہیں جن کو ہم کچھ مدت سامانے زندگی بخشیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آئے گا. اللہ کا اصول کتنا بیلاگ ہے. آپ دیکھیں اپنے ہی بندوں کو خود مارنا بڑی بات ہے, لیکن جب قومیں نافرمان ہو جاتی ہیں تو پھر انبیاء کرام اپنی پوری خیر خواہی کے باوجود ان کی مدد نہیں کر سکتے, اور اللہ تعالیٰ بھی اس وقت ایسے لگتا ہے کہ اسمد بن جاتا ہے کہ جس کو پھر فکر نہیں, بے پرواہ. ماں تو مار کے خود دکھی ہو جاتی ہے نا, اللہ کسی کو عذاب دے کے دکھی نہیں ہوتا, اس کو کوئی پرواہ نہیں. لم یلد ولم یولد. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان ساری باتوں سے ہمیں عمل لینے والا بنا دے, ہم اللہ کے معاملے میں کسی دوسری چیز پہ کمپرومائز نہ کریں, اور ہمارے رشتے, ہمارے بننے, ہمارے بگڑنے سب کچھ اللہ کی بنیاد پر ہوں, اللہ کے دین کے نام پر ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سو الحمدللہ ہمارا آج کا رب کمپلیٹ ہوا, اور ماشاءاللہ بہت سارے لیسنز ہمیشہ کی طرح آپ سب نے کیا سیکھا. کوئی بھی ایک بات لکھیں پلیز. جی کوئی بھی ایک بات ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کریں کہ جو آپ نے آج کے رب سے سیکھا. عاجزی, پرسیورنس اینڈ پرسسٹنس آف نوح علیہ السلام. بالکل. اور یہ بھی چیز نا آپ دیکھیں کہ جیسے سادہ جی نے کہا نا کہ اللہ کا عدل ہے یہ, کہ بہت سارے اور بھی تو اسی طرح سے کافر تھے اور اگر ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو فیور کر دیا جاتا تو باقی لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو سکتی تھی نا. ہدایت اس کو ملتی ہے جو لینا چاہتا ہے اور اللہ کا وہ جا بے لاگ ہے. بالکل not given to people, talk, blames, etc. بالکل صحیح, یہ بھی ایک اچھا رویہ ہے. اور can't compromise in deen, بالکل صحیح. کچھ بھی ہو جائے, جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ لوگ خوف کی وجہ سے یا لوگوں کی ناراضگیوں کی وجہ سے, کہ بہت کامن ریزنس ہیں اس کے لیے ہم دین سے دور ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں کرنا. بہت اسٹرانگلی ہمیں اسٹینڈ کرنا ہے نا, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بہت اسٹرانگ کرنا ہے. خوش نمائی دنیا کی آپ کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے. بالکل صحیح وہی بات ہے نا کہ انسان اگر دنیا کے لیے محنت کرے گا تو اس کی آفت کم ہوگی, اینڈ ظاہر ہے کہ لائک وائس ورسا. چلے ان شاء اللہ اب تھوڑا سا ہم ایسا کہتے ہیں, ہم ان شاء اللہ ایسا کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ورڈ میٹنگس کر لیتے ہیں. رائٹ, آپ لوگ سب ریڈی ہوں گے, اسٹارٹ کرتے ہیں. سورۃ ہود آیہ نمبر 6. ٹھیک, آیہ نمبر 6 میں دیکھیں گے مستقر رہا, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے. مستقر رہا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اس کا ٹھکانہ, ٹھکانہ اس کا ٹھہرنے کی جگہ, قرار کی جگہ. اور ٹھیک, پھر اس کے بعد نیکسٹ اسی آیت کے اندر مستودعھا, مستودعھا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ جہاں سونپا جانا ہے اسے. صحیح, سو یس, اور سونپے جانے کی جگہ. الحمدللہ, ٹھیک, ماشاءاللہ, گڈ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو آئی نمبر 7 کے اندر ہی دیکھیں گے مبعوثون, اس کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ مبعوثون کیا ٹرانسلیشن ہے؟ قیام گا, مبعوثون قیام گا, ول بی ریزریکٹڈ, اٹھائے جاؤ گے, اٹھانے جانے والی, اٹھائے جاؤ گے. یس, اٹھائے جاؤ گے. ٹھیک, اچھا, نیکسٹ آئی نمبر 8 میں دیکھیں تو یح بیسو کا کیا ٹرانسلیشن ہے؟ یح بیسو, روک رہی ہے اس کو. ویری گڈ, جی بالکل ٹھیک. یس, باقی سب لوگ بھی یہ لکھیں گے. الحمدللہ, مب کیا یا جو, یہ ٹرانسلیشن ماں سے آئے گا. اگر ہم کہیں ماں یحبسو دین یہ آپ کہہ سکتے ہیں, یحبسو روک رہی ہے اس کو. ٹھیک, اچھا, پھر آگے ہم دیکھیں گے تو اب آئیے آئے نمبر 9 میں, لیعوسن, لیعوس البتہ مایوس. ٹھیک, الحمدللہ, گڈ. نیکسٹ آئی نمبر 12, ضائق, ضائق, آئی نمبر 12, ضائق, ویری گڈ, سب نے صحیح لکھا اس ورڈ کا ٹرانسلیشن, ضائق.
لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاكم الله خيرا كثيرا واحسن الجزاء ان شاء الله میں فیو ورڈز آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں اس کے بعد ہم اسٹاپ کریں گے ٹائم ہمارا آلموسٹ فنش ہو چکا ہے آئی نمبر 13 مفتریات مفتریات کیا اس کا ٹرانسلیشن ہے مفتریات بنائی ہوئی یا گھڑی ہوئی گڈ بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو جی آئی نمبر 23 کے اندر انشاءاللہ یہ لاسٹ ہے آپ پھر بتائیے اخ بتو کیا ٹرانسلیشن ہے اس کا اخ بتو عاجزی کی بالکل ٹھیک ہے اخ بتو عاجزی کی یس جی عاجزی کی الحمدللہ گڈ ماشاء اللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو یہی سم اپ کرتے ہیں جزاکم اللہ خیر کثیر واحسن الجزا انشاءاللہ ویک کے اپنا نیکسٹ سیشن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ آپ کا تجوید کا ہے اور انشاءاللہ اس کے لیے نوٹس اپنے لینے کے لیے ریڈی ہوئیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں اوکے انشاءاللہ ہم تھوڑا سا ریویژن سے ہی سٹارٹ کرتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں تھوڑا سا ایک اور ٹاپک ہے چھوٹا سا جو کہ ہم بالکل اینڈ میں یعنی آپ یہ ہے ٹاپک ڈیل کرتا ہے مد البدل کی ڈفرینٹ کنڈیشنز کے ساتھ کہ مد البدل ڈفرینٹ ٹائمنگز میں یا ڈفرینٹ پلیسمنٹ میں ڈفرینٹ کنڈیشنز کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے تو اس سے یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے تو بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مد البدل کی فور ڈفرینٹ ٹائپس ہیں یا فور ڈفرینٹ کنڈیشنز ہیں یا اس کی ڈفرینٹ حالتیں ہیں ٹھیک ہے ایک وہ مد البدل ہوتی ہے پہلے تو ہم تھوڑا سا ریویو کرتے ہیں مد البدل کیا تھی مد البدل کی کیا ڈیفینیشن ہے اگر مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ جائے تو وہ مد البدل ہوتی ہے تو بیسیکلی ایک وہ ٹائپ ہے اس کی جس میں مد البدل ہمیشہ قائم رہتی ہے یعنی چاہے آپ اس ورڈ کو وقف کر کے پڑھیں یا آپ اسے وصل کر کے پڑھیں یعنی آگے والے کے پڑھیں, وہ دونوں ہی حالتوں میں قائم رہتی ہے, وہ ڈراپ نہیں ہوتی. اور ایسا عموماً تب ہوتا ہے جب مد البدل بگننگ آف ورڈ میں ہو, کیونکہ ورڈ کی بگننگ میں آ رہی ہو تب ایسا پڑھتے ہیں. تو چاہے آپ اس ورڈ کے اوپر اسٹاپ کریں یا کنٹینیو کر کے پڑھیں, مد البدل سٹل اپنی یعنی اصلی حالت میں قائم رہتی. فار ایگزامپل ورڈ آ مینو, آپ دیکھیں کہ اگر ہم پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا, تو آمنوا میں جو بدل ہے چاہے تو آپ اسے آمنوا وعملوا پڑھیں اور چاہے آپ اسے صرف پڑھیں آمنوا, تو بھی مد البدل اپنی جگہ کے اوپر سٹل قائم ہے. اسی طرح سے ورڈ ایمان, آپ دیکھیں کہ چاہے آپ اس کو پڑھیں ایمانی کم, یا جیسے اگر ورڈ ہے ایمان یعنی آپ ایمانی پڑھیں ملا کے پڑھیں نیکسٹ ورڈ کے ساتھ, یا اس کے اوپر اسٹاپ کر دیں ایمان, تو بدل اپنی جگہ کے اوپر سٹل قائم ہے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ کنڈیشن کیا ہے کہ مد البدل وصلن و وقفن دونوں کنڈیشنز کے اندر قائم رہتی ہے, اور ایسا کب ہوتا ہے جب بگننگ کے اندر آ رہی ہو. سیکنڈ اس کی ٹائپ ہے کہ مد البدل صرف کنٹینیویشن میں قائم رہتی ہے. فرسٹ جو مد البدل کی حالت ہے وہ وصل میں اور وقف دونوں میں قائم رہتی ہے. سیکنڈ اس کی حالت کیا ہے کہ یہ صرف اور صرف ملا کے پڑھنے میں قائم رہتی ہے. ایسا کب ہوتا ہے جب مد البدل سیکنڈ لاسٹ میں آ رہی ہو اور جو لاسٹ لیٹر ہے اس کو آپ ساکن کر سکے نا, تب ایسا ہوتا ہے. فرسٹ کنڈیشن کو آپ کہتے ہیں مد البدل جو وصلن وقفن دونوں کنڈیشنز میں قائم رہتی ہے. سیکنڈ کنڈیشن جب مد البدل صرف ملا کے پڑھنے میں صرف وصلن قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے قرآن, اگر میں اس کے اوپر اسٹاپ کر لیتی ہوں نا قرآن, تو آپ دیکھیں کہ اب کیا ہو رہا ہے یہاں پہ, آپ بتائیں گے, آپ میں سے کوئی مجھے بتائے گا کہ قرآن کے اوپر اگر اسٹاپ کر لیا جائے تو پھر یہ کون سی مد بن جائے گی؟ جی, وقت کی کنڈیشن میں یہ کون سی مد ہو جائے گی؟ یہ ایکچولی یہ اقوس سببین میں کیس چلا جائے گا نا, گو کہ آرد سکون ہے مگر بدل بھی کہیں جائے گی تو نہیں, بدل بھی وہیں پر ہے, تو یہ اقوس سببین کے اندر کیس چلا جاتا ہے نا پھر, اور پھر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے مد آرد سکون کے لیے کیا لینتھ رکھی ہوئی ہے اور اس کے مطابق پھر آپ اسٹاپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کا مد آرد سکون کا ڈیسیزن 4 یا 6 ہے پھر تو یہ آرد سکون ہی رہے گی, لیکن اگر آپ کا آرد سکون کا ڈیسیزن 2 ہے تو پھر یہ آرد سکون بھی 2 اور بدل بھی 2, پھر یہ مد بھی سببین بن جائے گی. ٹھیک ہے, تو مد البدل اس میں ایکچولی آپ کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ کیسز میں قائم نہیں رہتی, جب آپ کی آرد سکون 4 یا 6 ہو تو پھر یہ قائم نہیں رہتی. اس لیے اس سٹیٹمنٹ کو ہم ایسے کہتے ہیں کہ مد البدل صرف ملا کے پڑھنے میں یعنی وصلن قائم رہتی ہے, ایکسیپٹ کہ آپ آرد سکون کو قصر کے ساتھ پڑھیں. ٹھیک ہے, قصر مینس 2 حرکہ, اگر آپ نے آرد سکون کو 2 حرکہ کیا ہوا نا پھر آپ کی بدل قائم ہو جائے گی ورنہ نہیں. اسی طرح سے ملتے جلتے ورڈ جیسے اس رو ایل, یعنی 2 حرکہ کے ساتھ پڑھیں, تو اگر آپ آرد سکون کو 2 حرکہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ پھر وہ آرد سکون اور بدل دونوں مد بن جائیں گی نا, مد بھی سر بین ہو جائے گی, پھر آپ کی بدل قائم ہو جائے گی ورنہ نہیں. لیکن آپ اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہ پھر مد البدل پڑھی جا رہی ہے, قرآن یا کوئی بھی ورڈ جیسے قرآن. اسی طرح سے جو ورڈ ہے اس رو ایل, سیم از دا کیس ایل, اگر آپ اسٹاپ کرتے ہیں تو آرد سکون اور بدل اقوس سببین بن جائے گا, تو اس میں آپ کی بدل قائم نہیں رہتی الا یہ کہ آپ نے آرد سکون کو 2 حرکہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہو. تو یہ آپ کا یہ جو ہے یہ بدل کا سیکنڈ کیس تھا. بدل کا تھرڈ کیس ہے اس کے اپوزٹ, کہ وہ بدل یا وہ مد بدل جو کہ صرف وقف کرنے میں قائم رہتی ہے. آپ اسٹاپ کریں گے تو بدل ہوگی, اگر آپ اسٹاپ نہیں کریں گے تو بدل نہیں ہوگی. ایسا تب ہوتا ہے جب مد البدل بالکل ورڈ کے آخر میں آ رہی ہو اور نیکسٹ ورڈ حمزہ سے اسٹارٹ ہو رہا ہو. ٹھیک ہے, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ رک جاتے ہیں, وقف کر لیتے ہیں تو بدل ہو جائے گی. اگر آپ نہیں رکتے اور آگے ملا کے پڑھتے ہیں تو کون سی مد بن جائے گی؟ منفصل. ویری گڈ. ٹھیک ہے, مد الجائز منفصل. اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ کیا بن جائے گی؟ مد الجائز المنفصل, کیونکہ حمزہ آ گیا نا. اور اگر آپ وقف کر لیں گے تو کون سی مد بن جائے گی؟ مد البدل. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے رؤیدہم, تو اگر ہم ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر یہ جائز منفصل ہے. لیکن اگر میں ورڈ رؤا یہاں پہ وقف کر لیتی ہوں تو اٹ وڈ بی رؤا. ٹھیک ہے, پھر یہ صرف بدل ہے. اسی طرح سے جو سورہ نوح میں بھی ورڈ آ رہا تھا دعا الا, تو یہاں پہ بھی یہ جائز منفصل, اور اگر آپ اسٹاپ کریں گے تو دعا ای بدل. جو اس کا فورتھ کیس ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے. مد البدل صرف ورڈ کو انیشیٹ کرتے ہوئے قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مد البدل کب ہوتی ہے؟ ورڈ کو انیشیٹ کرتے ہوئے قائم ہوتی ہے. اب اس میں آپ کو تھوڑا سا قرآن پاک سے ریفر کرنا پڑے گا, تو آپ لوگ اپنے قرآن پاک کھول لیجیے, سورۃ البقرہ آئے نمبر 283. سورۃ البقرہ کے اینڈ میں آئے نمبر 283 میں آپ دیکھیں یہ جو ورڈ ہے فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ. اب جیسے ہم پڑھتے ہیں ورڈ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي, اس ورڈ کو کیسے پڑھیں گے؟ اس کے بعد جو ورڈ آ رہا ہے اگر ملا کے پڑھیں تو پھر تو یہ ہے الذی تومینا. اور اگر آپ اس ورڈ کو اٹھا کے پڑھیں جو الذی کے بعد آ رہا ہے تو آپ پھر کیا کریں گے؟ مد البدل بنائیں گے. اور مد البدل کیسے بنائیں گے؟ آپ دیکھیں کہ آئی ہوپ کہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوگا کہ اگر شروع میں بگننگ میں حمزہ وصل آ رہا ہے اس کو کس طرح سے حرکہ دیتے ہیں. عموماً یہ تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ ہوتا ہے, مگر 100% تھرڈ لیٹر کے اکارڈنگ نہیں ہوتا. اس کا بھی ایک پورا رول ہے جو کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیا تو ہم بک 2 میں پڑھیں گے. لیکن یہ جو ورڈ ہے, یعنی یہاں پہ چونکہ تھرڈ لیٹر کے اوپر دمہ ہے تا کے اوپر, تو حمزہ کو دمہ کے ساتھ پڑھا جائے گا. اور جو سینٹر والا حمزہ ساکن ہے, اب آپ دیکھیں کہ جب آپ اس ورڈ کو اٹھا کے پڑھے ہیں تو پہلا حمزہ دمہ ہو گیا, سیکنڈ حمزہ ساکن ہو گیا. مد البدل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ دو حمزہ اکٹھے آ جاتے ہیں, پہلا حمزہ متحرک ہوتا ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہوتا ہے. تو آپ ساکن حمزہ کو کیا کرتے ہیں؟ آپ ساکن حمزہ کو مد لیٹر کے اندر چینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, مد لیٹر بنا دیتے ہیں نا. تو یہاں پہ یہ ایسے پڑھا جائے گا او تو مینا. ٹھیک ہے, اس کو ہم او تو مینا نہیں پڑھیں گے, کیونکہ دس از وٹ وی آلریڈی لرن کہ آپ اگر ڈبل حمزہ اکٹھا آئے, مد البدل کے اندر کیا تھا؟ آمنا. یہ ایکچوئل میں نے آپ کو بتایا تھا اسے بدل کیوں کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر ایک چینج ہے جو کہ ویزیبل نہیں ہے, آپ کو نظر نہیں آتا. رائٹنگ میں بھی چینج ہے, پروناؤنسیشن میں بھی چینج ہے. کیا تھا ورڈ کا اوریجن؟ کیا تھا؟ آمن. اور آمن سے یہ کیا بن گیا؟ آمن. ڈبل حمزہ اکٹھا آتا ہے, پہلا حمزہ متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو, تو ساکن حمزہ کو مد لیٹر بنا دیا جاتا ہے. یہ ہم پہلے سے ہی کر چکے ہیں. اور یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے؟ تو واو اٹسلف یہاں پہ کوئی لیٹر نہیں ہے, حمزہ چینج ہو جاتا ہے واو کے اندر. صحیح. تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سیکنڈ حمزہ ہے اس کو آپ نے واو مدیہ بنا دینا ہے. اور واو مدیہ کیوں بنائیں گے؟ کیونکہ پہلے حمزہ کے پاس دمہ ہے, دمہ کے بعد جو دمہ کے بعد پراپر مد لیٹر بنتا ہے وہ واو ہے. جی اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر تو جھٹکا لینا غلط نہیں ہے نا, پھر تو آپ دو حمزہ نہیں پڑھے نا, الذی تومینا, پھر تو آپ ایک ہی حمزہ ساکن پڑھے. لیکن اگر آپ ان دو ورڈز کو پڑھتے ہیں تو جھٹکا دینا امپراپر ہوگا. یعنی اگر آپ اسے پڑھیں او تومینا, یہ پھر عربک نہیں ہوگی, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرب او لینگویج میں استعمال ہی نہیں کرتے. تو او تومینا درست نہیں ہے, اٹ شڈ بی او تومینا. اوکے, اس طرح کے اور بھی کچھ ورڈ آتے ہیں قرآن پاک میں. سورہ یونس میں ہے, دیکھ لیتے ہیں اب ہم. اس میں آپ دیکھیں سورہ یونس میں آتا ہے آئی نمبر 15 میں, آئے نمبر 15 نکال لیجیے. اس ورڈ کو جب آپ شروع کریں گے تو آپ کیسے کہیں گے؟ لقرآن ایتی بقرآن. یہ آپ ملا کے پڑھنے میں کبھی بھی ایسا نہیں پڑھتے, آپ یوں نہیں کہیں گے لقرآن ایتی, نہیں. یہ جیسے آپ ترجمہ کر رہے ہوتے نا, تو اس وقت جب آپ اس ورڈ کو ایک ورڈ کو اٹھا کے پڑھیں, یا اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ ورڈ کیا ہے, صرف ایک یہ والا ورڈ بتائیں, تو آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ایتی بقرآن. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ہم پہلے حمزہ کو کسرہ دے کے پڑھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تا کے نیچے کسرہ ہے, تھرڈ لیٹر کے پاس کسرہ ہے, اس لیے اس کو کسرہ دے کے پڑھے ہیں. اور جو سیکنڈ حمزہ ہے اس کو یا بنا رہے ہیں. جی, صرف اس ورڈ کو پڑھنے میں کوئی جھٹکا نہیں ہے, آپ نے مد البدل بنانی ہے نا, کیونکہ مد البدل کا رول پورا ہو رہا ہے. دو حمزہ اکٹھے آ رہے ہیں اور سیکنڈ حمزہ ساکن ہے, پہلا حمزہ متحرک ہو گیا اور سیکنڈ حمزہ ساکن ہو گیا, اس لیے دو حمزہ کے اکٹھے آنے کی وجہ سے آپ نے اس کو مد البدل بنانا ہے. لیکن ملا کے پڑھنے میں تو پھر ایسا نہیں ہوگا, ملا کے پڑھنے میں تو جھٹکا لگے گا. یہ سورہ یونس میں ہی ایک اور جگہ کے اوپر بھی یہ ورڈ آتا ہے, آئی نمبر 79, یہ ورڈ ہے وقال فرعون ائتونی بكل ساحر عليم. That's a bit tricky. Actually, آپ نا تو اس میں ایک تو تھوڑا سا یہ ورڈ ڈفرینٹ ہے. اس ورڈ میں آپ دیکھیں حمزہ کی چیئر کیا ہے, واو تو نہیں ہے, اس کو ہم پڑھتے ہیں ای تونی. یہ آپ چیئر سے بھی آپ کو اس کا پتہ چل جائے گا, ای تونی چیئر سے بھی پتہ لگ رہا ہے, تھوڑا آئیڈیا ہو رہا ہے. اور ویسے اس کی چیئر یہاں پہ ڈفرینٹ اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ورڈ ہے یہ اوریجنلی تا کسرا کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ تا دما فور سم ایز ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. جیسے آپ نے گرامر میں پڑھا نا, بہت ساری نونز ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں, ڈراپ ہو جاتے ہیں, اس طرح کے کچھ اور چینجز بھی ہوتے ہیں قرآن پاک میں, یعنی عربک لینگویج کے اندر. تو یہ ورڈ اس کا اوریجن تھا ایتی اونی, یہ ورڈ اوریجنلی ہے ایتی اونی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ اوریجن اس کا تا کسرا تھا, پھر آپ اسے کیسے پڑھتے ہیں؟ اس کے اوریجنلی کسرا کے ساتھ پہلے حمزہ کو کسرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی حمزہ تو الوصل جو بگننگ میں آ رہا ہے, تو آپ اسے پڑھتے ہیں ای تو نی, او تو نی, او تو نی نہیں. ٹھیک ہے, یہ نالج سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا, اور آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ورڈ اوریجنلی کیا تھا, ای تی او نی. اور یہ بہت زیادہ ایسے ورڈ نہیں ہے قرآن پاک میں, بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک اسٹرگل کرنی پڑے, ہر ورڈ کو چیک کرنا پڑے, ایسا نہیں ہے. صرف کچھ ورڈز ہیں جو کہ انشاءاللہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ حمزہ الوصل کے چیپٹر میں جب ہم پورا چیپٹر پڑھیں گے بک 2 کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ, تو اس میں ہم ان ورڈز کو ٹیکس کے اوپر یاد کریں گے, جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں جن کے اوپر تھرڈ لیٹر پر حرکت آ رہا ہے, ان کی اپنی اصلی حرکت نہیں ہے. جی بالکل, یہ آپ چیئر سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا, چیئر سے بھی آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو رہا ہے. اب یہاں پہ حمزہ کی جو چیئر ہے وہ یہاں ہے, تو یہاں پہ آپ او واؤ تو نہیں بنا سکتے اس کو, یہ یا کی چیئر لگی ہوئی ہے, اس لیے اس کو پڑھیں گے بھی یا نہیں. بالکل, یہ ایک اور ورڈ بھی آتا ہے, اسی کے اوپر میں اب جا رہی تھی. چیئر ایکچولی حمزہ بہت کم جگہ کے اوپر بغیر چیئر کے آتا ہے, حمزہ عموماً چیئر ہی کے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا لیٹر ہے جس کو سٹینڈ کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیئر کی ضرورت ہوتی ہے. سم ٹائمز یہ الف کی چیئر پر آتا ہے, جیسے آمنا, ایمان, اس طرح کے ورڈز. سم ٹائمز یہ واو کی چیئر پہ آتا ہے, جیسے ہم نے ابھی دیکھا پیچھے ورڈ او تو مینا, تو حمزہ آپ کو واو کی چیئر پہ نظر آ رہا تھا. اسی طرح سے یہاں پہ یہ یا کی چیئر پہ ہے, یہ قورا وہاں پہ یہ حمزہ کی چیئر پہ ہوتا ہے. سم ٹائمز اکیلا بھی ہوتا ہے. اب جیسے الملائکۃ, وہاں پہ بھی دیکھیں آپ, اس کی اپنی چیئر ہے. کچھ جگہوں کے اوپر یہ اکیلا ہوتا ہے, جیسے السماء, شاء, اس طرح کے جو ورڈز ہیں ان میں یہ مطلب بغیر کسی چیئر کے سٹینڈ کرا ہوتا ہے, ورنہ عموماً یہ چیئر پر ہی سٹینڈ کرا ہوتا ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اس ورڈ کے اوپر جو کہ سورۃ الاحقاف میں ہے, آئی نمبر 4. ٹھیک ہے, یہ ورڈ ہے فی السماوات, اور پھر یہ ورڈ آتا ہے ای تو نی. سورۃ الاحقاف پیج نمبر 502 ان مدینہ مصحف, वही एक्चुअली जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था ना, जो ये तो बाद में डॉट्स की एडिशन बाद में की गई है, जो ओरिजिनल स्क्रिप्ट था उसमें हमजा और डॉट्स और ये सारी चीजें नहीं पाई जाती थी, ये डॉट्स भी नहीं लगे होते थे। अरब्स उसको खुद से पढ़ते थे, वो इतने माहिर थे उसको रीड करने में कि उन्हें पता होता था कि ये क्या लेटर है। तो ये डॉट्स और ये सारी चीजें तो बाद में जब नॉन अरब्स को कुरान पाक पढ़ने की जरूरत पड़ी तो फिर स्कॉलर्स ने ऐड किया कि अगर हम ये सारी चीजें ऐड नहीं करेंगे। सूरह अहकाफ आयत नंबर 4, ये एग्जैक्टली वही वर्ड है 502 में, तो अगर आप इसे मिला के पढ़ते हैं, इट वुड बी अम लहुम शिरकुन फिस समावाती तूनी, और अगर आप स्टॉप करते हैं तो इट वुड बी फिस समावात ईतूनी बिकिताब। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे गो के ताब के ऊपर दम्मा है लेकिन आप इसे ऊ तूनी नहीं पढ़ते। एक तो हमजा की चेयर आपको बताती है कि हमजा तो वसल को कसरा मिलेगी, दूसरा इस वर्ड का ओरिजिन ईती ऊनी था, ठीक है, ईतूनी नहीं था, ईती ऊनी था, ता के पास ओरिजिनल ही कसरा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप इज नॉट को इजंट बोले, ठीक है, आर नॉट को अरंट बोले या वॉज नॉट को वजंट बोले, तो आप देखें इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, या तो आपके इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस या इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, देयर इज नो डिफरेंस, ठीक है। तो वर्ड एक ही है और अब आपको समझाने की जरूरत नहीं होती, यानी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होती कि आई एम नॉट सेइंग इट डज नॉट, आई एम सेइंग इट डजंट, इट्स सेम। आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत नहीं होती बिकॉज यू आर फैमिलियर विद द लैंग्वेज, यू नो द लैंग्वेज। तो बिल्कुल यही चीज अरब्स के साथ थी कि जब वो ई टू नी पढ़े हैं, दे नो द ओरिजिन ऑफ द वर्ड इज ई टी ओ नी, ठीक है। तो इसलिए ये हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करने की या एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है। और इंडो पाक में जो ऑलरेडी लगा हुआ है इसमें एक एरर का चांस होता है और वो ये कि जब इवन स्टूडेंट्स मिला के पढ़ते हैं तो वो क्या पढ़ते हैं, अम लहुम शिरकुन फिस समावाती ईतूनी, दैट्स एन एरर, यू कैन डू दैट। अगर आप मिला के पढ़े हैं फिर आपको पढ़ना होगा फिस समावाती तूनी, और अगर आप स्टॉप करके पढ़े हैं सिर्फ तभी आप बदल बना सकते हो, ठीक है। तो इसमें इंडो पाक में गो के लिए लिखा हुआ है लेकिन इसमें थोड़ा सा ये है कि इसमें एक एरर का इस्तेमाल है, सो प्रोबेबली दे वुड ऐड, दे हैव टू ऐड लाइक यू नो वो जो वक्फ लाजिम का साइन होता है ना वो, ताकि गो के हम अगर आप उनको सिखा नहीं रहे या उन्हें पता नहीं है कि इसको कैसे पढ़े तो दे मस्ट स्टॉप बिफोर दैट, फिर समावाच उन्हें यहाँ पर जरूर रुकना चाहिए, वरना अगर वो मिला के ऐसे ही पढ़ देंगे फिर समावाती ई तूनी, दैट वुड बी रॉन्ग। वो कि मानी वाइज पे चेंज नहीं करा लेकिन वो फिर बिल्कुल जैसे एक ऑथेंटिक रिसाई के खिलाफ चला जाता है ना, बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसी गलती करते हैं, बहुत सारे, इवन मैं खुद भी जब मुझे तजवीद का नहीं पता था तो जब मैं पढ़ा रही होती थी तो मैं इसको एक दफा मेरी एक स्टूडेंट ने इस तरह से पढ़ा फिर समावाती तूनी, तो मैंने उन्हें मना किया, मैंने उन्हें कहा नहीं आप ऐसे नहीं पढ़ सकती, आप इसे पढ़े फिर समावाती ई तूनी, बिकॉज आई वॉज यूजिंग द पाकिस्तानी कुरान और फिर उसमें लिखा हुआ ऐसे था। तो वो मुझे कहने लगी कि नहीं मैंने बहुत सारी रिसाइटेशन इवन सुनी है तो वो ऐसे नहीं पढ़ते। तो देन आई डिड अ रिसर्च ऑन इट और मैंने बहुत सारे टीचर्स से पूछने की कोशिश की बट आई डिडंट गेट एनी आंसर, कि किसी को नहीं पता था कि इस वर्ड को फिर समावाती तूनी क्यों उन्होंने पढ़ा और क्यों रिसाइटेशंस में पढ़ा जा रहा है, इसकी क्या रीजन है। तो ये बात किसी को भी किसी के इल्म में नहीं थी क्योंकि हमारे कुरान पाक में ही लिखा हुआ ऐसे था ना। तो इसमें ये है कि आपको ये वहां पे ना वक्फ लाजिम का साइन होना चाहिए, तो आप इसे स्टॉप करें फिर समावात फिर पढ़े ई तूनी दी किताब, और अगर मिला के पढ़ते हैं देन इट वुड बी फिर समावात तूनी दी किताब। जी उस्मानी स्क्रिप्ट ज्यादा बेहतर है बनस्पत पाकिस्तानी स्क्रिप्ट, इंशाल्लाह इसके ऊपर फिर अगर कभी मौका हुआ तो हम इसके ऊपर बहुत सारी चीजों के उसके साथ बात करेंगे कि पाकिस्तानी मुसहफ में पढ़ने में किस किस तरह के एरर्स की चांसेस हो सकते हैं, लेकिन दैट्स अनदर डिबेट इंशाल्लाह। जी नहीं उलाइका मत बदल नहीं है क्योंकि वो जो वाव है उसके ऊपर सर्कल है, दैट मीन्स कि आप वाव नहीं पढ़ते, अगर वाव को पढ़ा जाए फिर मत बदल हो सकती है लेकिन आप नहीं पढ़ते ना। उलाइका नहीं है, वर्ड है उलाइका, without the waw. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. عفوا, I took like more time. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جی الحمدللہ رب العالمین. سو آج کا لیسن آپ لوگوں کا ریویژن کا تھا. کس چیز کا ریویژن کیا آپ سب لوگوں نے بتائیے. جی کس چیز کا آپ لوگوں نے ریویژن کیا؟ مد بدل کی ٹائپس. ویری گڈ. مد البدل, مد بدل کی ٹائپس اینڈ مد بدل. بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. رائٹ, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ مد بدل کس کو کہتے ہیں. انشاءاللہ شاء اللہ ریکیپ کرتے ہیں تھوڑا سا. یہ بتائیں کہ مد بدل کہتے کس کو ہیں, یعنی کب مد بدل کہلایا جائے گا حرف مد. مد لیٹر سے پہلے حمزہ. ٹھیک ہے, مد لیٹر سے پہلے حمزہ آ جائے تو پھر یہ مد بدل کے اندر کنورٹ ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس کی ڈیوریشن کتنی ہے یہ بتائیے. اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ ٹو حرکہ. ٹو حرکہ, بالکل ٹھیک ہے الحمدللہ. جو ایک کامن وے آف ریسائٹنگ ہے اس میں ہم یہ ٹو حرکہ اس کو پرولونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے مد بدل کی ٹائپس پڑھی رائٹ. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ پہلی ٹائپ کیا پڑھی آپ نے, کہ جب حمزہ, یعنی کہ چلو میں آپ کو اس طرح سے پوچھتی ہوں, اس طرح سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں. اگر حرف مد اور حرف مد سے پہلے حمزہ ہو, ٹھیک ہے, حرف مد الف اور اس سے پہلے حمزہ ہو, تو اس میں ہم کنٹینیو کرتے ہوئے مد بدل ادا کرتے ہیں یا کس اسٹیٹ میں ہم اس میں مد بدل کرتے ہیں؟ کنٹینیو کرتے ہوئے یا رکنے میں بھی, کیا کہیں گے اس کو؟ دونوں میں. یس, بیکاز اس میں اسٹاپ کرنے کا کوئی ریزن یا جواز بنتا نہیں ہے. اس کی کوئی اگزامپل دیں آپ. جی اس قسم کی مد اگزامپل آ منو. بالکل ٹھیک ہے, بہت سمپل اگزامپل. اور ای مانا, ویری گڈ رائٹ. اور اسی طرح سے او تو. یس, او تو. جی قرآن جو ہے یہ ایک ڈفرنٹ ٹائپ ہو جائے گی. یس, انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. نیکسٹ ٹائپ جو آپ نے پڑھی, فار ایگزامپل چلے ٹائپس کو تو ایک سائڈ پر رکھتے ہیں. میں انشاءاللہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, یہی دیکھتے ہیں کہ القرآن جو ورڈ ہے اس میں کون کون سے مد ہیں یہ بتائیں. آمنو اور ایمان, isn't it simple مد؟ آمنو بیکاز حرف مد الف ہے اور اس سے پہلے حمزہ ہے. یس, تو یہ مد بدل میں آ جائے گا. ایکچولی سمپل مد بھی ہے, لیکن چونکہ حمزہ کی پریزنٹ کی وجہ سے یہ خاص طور پر مد بدل کہلایا جائے گا. ٹھیک, جیسے میں پڑھا تھا نا کہ مد فرعی جو ہے وہ حمزہ کی اور سکون کی آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو مد فرعی میں شامل کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اسی وجہ سے جو آپ نے یہ بات کری اسی وجہ سے کہ ایک سمپل مد کی طرح لگتا ہے تو بہت سارے لوگ اس کو مدیسلی میں شامل کرتے ہیں. یعنی کہ وہی بات ہے کہ یہ رول سب اسکالرز نے الحمدللہ بعد میں ڈرائیو کرے, عربوں کی ضرورت نہیں تھی تو سب کی اپنی ایک طرح سے کلاسیفیکیشن تھی, لیکن الحمدللہ دونوں میں بات سمجھ میں آتی ہے, اپلیکیشن میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا مد بدل از جسٹ اے نیم آئی گیس گیون ٹو حمزہ. جی یس. اچھا آپ نے یہ بتایا مد بدل ان کنٹینیویشن اینڈ مد عارض ایز ویل وین وقف. جی بالکل. تو پھر ہم جب رکیں گے قرآن ورڈ کے اوپر تو پھر ہم کیا ریڈ کریں گے, مد بدل ریڈ کریں گے یا مد عارض ریڈ کریں گے؟ جی مد عارض. جی بالکل مد عارض ریڈ کریں گے, مد عارض ریڈ کریں گے. اور ایون اگر ہم نے مد عارض کو فور کاؤنٹ بھی رکھا ہوا ہے تو بھی ہم مد عارض ہی کو ریڈ کریں گے. بیکاز کیوں؟ بیکاز مد عارض ایک اسٹرانگر مد ہے. آپ نے کس نے پڑھا یہ اسٹرانگر اور ویکر مد؟ اقوى السبب کی وجہ سے. بالکل ٹھیک ہے, الحمدللہ صحیح. اچھا پھر اس کے بعد ہم ایک اور چیز دیکھتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں, ہم کہیں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ورڈ بتاتی ہوں, انشاءاللہ آپ مجھے اس میں سے دیکھ کے بتائیں کہ پھر اس میں ہم مد بدل کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا اس میں ڈفرنس کس طریقے سے آتا ہے. وَجَاءُوا بِالْعُصْبَةِ. ٹھیک ہے, وَجَاءُوا بِالْعُصْبَةِ. ناؤ اس میں آپ مجھے یہ دیکھ کے بتائیے کہ آپ کو مد بدل کہاں نظر آ رہا ہے. تھوڑا سا اس کو اپنے ذہن میں پکچر کریں. جی جا او میں او والا پارٹ جو ہے وہ مد بدل ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ کیا یہ جو مد ہم ادا کریں گے یہ کنٹینیویشن میں ہوگا یا پھر یہ اسٹاپنگ میں ہوگا؟ یہ پورا ورڈ اگر آپ دیکھیں تو کیا ہوگا اس میں؟ اس میں بھی ہم کنٹینیویشن کے ساتھ کریں گے. یس. یس ٹھیک ہے, الحمد للہ گڈ. رائٹ. پھر اس کے بعد اگر میں کہوں اس کو جا او ابا ہوم. یس جا او ابا ہوم. اگر میں یہ کہوں پھر ہم اس میں جو یہ بالکل سیم ورڈ ہے مگر آگے اگلا ورڈ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے, تو اس طریقے سے پھر آپ کون سی مد ادا کریں گے اور کب کون سی مد ادا کریں گے؟ جب کنٹینیو کریں گے تو کیا ہوگی, جب اسٹاپ کریں گے تو کیا ہوگی؟ مد متصل کب ادا کریں گے؟ جب ہم ملا کر پڑھیں گے. جیسے ابھی ہم نے پیچھے آپ نے اگزامپل دیکھا جا او بن عصبتی, تو اس میں ہم رکیں گے تو پھر ہم مد بدل ادا کریں گے ملا کر, سوری جب ملا کر کریں گے تو مد بدل ادا کر رہے ہیں. رائٹ. کنٹینیویشن میں مد متصل ہو جائے گی. یہ دیکھا سے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر اس کی تھوڑی سی ایگزامپلز اپنے پاس نکال کر لائیں اور پھر انشاءاللہ ہم کلاس میں تھوڑی اس کی پریکٹس کر لیں کہ مد بدل کہاں پر کون سی ٹائپ آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے پھر اس کو انشاءاللہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. میری آواز سب کو آ رہی ہے نا؟ یس. اوکے الحمدللہ. اور اسی طرح ایک اور ایگزامپل جو کہ ہم نے مد بدل کی دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ جو کہ کسی بھی ورڈ کے ساتھ اور پھر اس کے بعد پھر ہم اس میں مد بدل ایک طرح سے بنا کر اور پھر اس کو ریڈ کرتے ہیں. یس. فار ایگزامپل اس کی ایگزامپل ہم نے کیا دیکھی تھی, جیسے ای تو نی اور ای تو نی. یہ اس میں بھی ایک ٹائپ مد بدل کی آ رہی ہے نا. میری آواز ابھی ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ. تو یہاں پر یہ مجھے بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا پڑھا کہ ای تو نی اور ای تو نی کیا فرق ہے؟
مد
اس ورڈ کے اندر ای تو نی اور ای تو نی اس میں ہم مد بدن کب ریڈ کریں گے؟ اگر پچھلا ورڈ ملا کر ریڈ کریں گے تو ریڈ کریں گے، یا پھر جب ہم اس ورڈ کو اسٹارٹ کریں گے اسی پہلی حمزہ وصل کے ساتھ میں تو پھر ہم ریڈ کریں گے. جب اسٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے، جب ہم اسٹارٹ کریں گے. یا فار ایگزامپل پیچھے سماوات اور پھر اس کو آپ جب تونی کے ساتھ میں ملائیں گے تو پھر آپ اس وقت مد بدل ادا نہیں کرتے، لیکن جب آپ اس ورڈ سے شروع کریں گے تو پھر آپ ای تو نی پڑھیں گے، ای تو نی بھی کتابن اس طریقے سے کہیں گے، رائٹ؟ سو انشاءاللہ پھر ریکیپ کو یہیں تک رکھتے ہیں، لیکن یہ بات ہے کہ ظاہر ہے کہ ان ڈیٹیلز کو یاد رکھنے کے لیے تھوڑا سا ریویژن ضروری ہے اور اس کی ایگزامپلس فائنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ پھر آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں بھی آئے اور یاد رہے. صحیح، آپ لوگ ایگزامپلس فائنڈ کریں یا پھر انشاءاللہ اس کی فائنڈ کریں اور پھر اس کی ٹائپ جانیں کہ اچھا اس میں کون سی والا مد بدل ہے، میں رکنے پہ کر رہی ہوں یا اس کو کنٹینیو کرنے میں کر رہی ہوں، شروع میں ہے یا لاسٹ میں ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ اب یہ کہ ہم اس کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن کثیر واحسن الجزا. نیکسٹ 10 منٹ کی بریک ہے آپ کی اور اس کے بعد آپ کے باقی سیشنز انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرن کثیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن ظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول
سبحان الله وبحمده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. امید ہے کہ آپ لوگ بریک سے واپس آ گئے ہوں گے سب اور فریش بھی ہو گئے ہوں گے. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمد للہ الحمد للہ. کتنے لوگ واپس آ گئے ہیں بریک سے؟ ٹائپ کریں ون تاکہ. الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے نا کہ ہم دوبارہ سے کلاس میں ہیں الحمد للہ نا. اور آپ لوگ ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ آج آپ اپنا بخاری کا نیا چیپٹر شروع کریں. الحمد للہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا شکر ہو سکے ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے تین دیکھے بڑے چیپٹرز ختم کر لیے اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو نا غسل کا کتاب الغسل ہم اسٹارٹ کریں گے. بہت ہی امپورٹنٹ اس کے پوائنٹس ہیں نا. ہم سب کو ضرورت ہے اس کی چھوٹے چھوٹے ریمائنڈر. تو آپ ضرور نوٹس لیں اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
شیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب عافیت میں ہوں. اس سے پہلے کہ صحیح بخاری کا سیشن شروع کریں اگلا، تھوڑا سب سے اپنی فیلنگ شیئر کروں، اور میں چاہوں گی کہ ان فیلنگز کا ایز اٹ از بعد میں بھی رکھا جائے ایڈیٹنگ کے دوران، تاکہ کچھ لائیولی جذبات کو محسوس کر سکیں. اللہ تعالیٰ کے حکم سے آج ہم نیا باب شروع کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کا کتاب الغسل یعنی نہانے کا باب. اس باب کے بارے میں تو بات کروں گی، لیکن جو میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی سعادت محسوس کر رہی ہوں اپنے اوپر، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ سیشن لینے کا اتفاق مجھے مسجد نبوی سے ہو رہا ہے. بالکل مسجد نبوی کے سامنے بیٹھ کر یہ چیز بتانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو محسوس کرنا، یہ کوئی اس وقت میرے دل سے پوچھے. ہم لوگ اس وقت مدینہ میں ہیں عمرے کے ٹرپ کے سلسلے میں. جمعہ مبارک کا دن ہے، تقریباً 11:00 ہے اور ہم یہ حدیث پڑھنے لگے ہیں. کیا وہ وقت ہوگا کہ جب اسی مسجد میں بیٹھ کر اللہ کے نبی نے یہ باتیں یا تو بتائی ہوں گی، یا انہیں مدینہ کی گلیوں میں اللہ کے نبی کو چلتا پھرتا دیکھ کر لوگوں نے آپ سے علم لیا ہوگا. جب سے مدینہ میں آئے ہیں یہی کیفیت ہے، پہلے بھی ہوتی ہے، ہر سال ہر دفعہ پہلے سے بڑھ کے ہوتی ہے. اس سال جو کہ حدیث بھی پڑھا رہی ہوں ساتھ ساتھ، تو جب سے مکہ کے راستوں سے نکلے تو مدینہ کے راستے وہ تو سیرت کے کھیل ہیں, اس میں انشاءاللہ ہم آج ایک اور سیشن کرنے والے, آپ لوگ اس کی بھی ریکارڈنگ سنیے گا. لیکن حدیث علم اور مسجد نبوی کا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا حق ادا کرنے والا بنائے. ہم اپنی فیلنگ الگ چھوٹے چھوٹے سیشنز میں رکھیں گے آپ کے لیے بھی, لیکن اس وقت آئیے حدیث شروع کرتے ہیں اس شعور کے ساتھ کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے یہ موتی چننے کی توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے صحیح بخاری کے اگلے باب کا آغاز کریں گے, اور یہ باب ہے کتاب الغسل, غسل غسلہ سے. قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے تغتسلوا اغسلوا, نہانے کے لیے, صاف کرنا. پیج ہے کتاب کا 180. اور کتاب الغسل کی ضرورت کیا تھی, تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی. بہت ہی دل کو نرم کرنے والی بات ہے کہ وہ کون سا دنیا کا دین ہے اسلام کے سوا جو انسانوں کو قلبی طہارت کے ساتھ ساتھ بدنی طہارت بھی سکھاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ جو باتھ روم میں جاتے ہیں تقریباً روز ہی غسل کرتے ہیں, یہ بھی آپ کے دین کا حصہ ہے؟ کیا یہ بھی کوئی سیکھنے کی بات ہے؟ کیا اس کے لیے بھی کسی کتاب کو پڑھنے کی ضرورت ہے؟ عموماً ہم لوگ یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں؟ بس عادتاً کر لو. کوئی غسل کرتے ہوئے نہاتے ہوئے گاتا ہے, تو کوئی گنگناتا ہے, تو کوئی باتیں کرتا ہے, تو کوئی غسل کرتے ہوئے ٹاول مانگتا ہے, تو کوئی ساتھ دوسرے کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے. ہمارا دین مکمل دین ہے. اس کو پڑھتے ایک تو اپنے دل کو چیک کرے, کیا میں نے کبھی سوچا کہ میرا دین مجھے جو غسل کے طریقے بتانے میں اتنی باریکی دکھاتا ہے, تو زندگی کے پھر بڑے بڑے معاملے جس میں جینا مرنا, کھانا پینا, سونا جاگنا, شادی بیاہ, لینا دینا, تجارت, کاروبار, بزنس, سود, کیا پھر اس پہ مجھے چھوڑ دے گا؟ اب اس شعور کے ساتھ آئیے شروع کرتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. كتاب الغسل, حدیث نمبر 185 ہے, 185, اور پہلا باب ہے اس کا, باب الوضو قبل الغسل, وضو کرنا غسل سے پہلے. تو پہلی یہ چیز نوٹ کیجئے کہ وضو غسل کا حصہ ہے. ہم پڑھ لیں حدیث کو, پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. عن عائشہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورضی عنہا, حضرت عائشہ جو کہ زوج رسول تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, اللہ ان سے راضی ہو, ان سے روایت ہے, ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان تھے, ازخ تسلا, جب وہ غسل فرماتے, من الجنابتی, جنابت سے. یہاں تک رکیے. آپ کی زوجہ آپ کے غسل کی کیفیت نوٹ کروا رہی ہے. اس سے اور بھی بہت سارے مسائل اخذ ہوتے ہیں, لیکن ایک بہت درپردہ مسئلہ ہے, اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. کیسے شروع کرتے تھے؟ بدا فغسل یدیہی, شروع کرتے پھر دھوتے اپنے دونوں ہاتھوں کو. ذرا کہ حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی تبھی تو یہ بات بیان کر رہی ہے نا. تو آغاز کیا تھا؟ دونوں ہاتھوں کے دھونے سے. ثم پہ یتوضؤ, پھر وہ وضو کرتے, کما جیسے کہ یتوضؤ, وہ وضو کرتے, لصلاتی, نماز کے لیے. یعنی اس غسل کا آغاز وضو سے ہوگا, اور وضو کون سا ہوگا؟ جیسا کہ نماز کا وضو ہوتا ہے. ابھی اتنی بات سمجھے, پھر آگے جا کے ہم اس کی چھوٹی چھوٹی اور چیزیں بھی دیکھ لیں گے. پھر کیا کرتے تھے؟ ثم پھر یدخلو, وہ داخل کرتے, اصابعہ, اپنی انگلیوں کو, فی الماء, پانی میں. پھر کیا کرتے؟ یعنی پانی میں انگلیوں کو ڈالتے, یعنی اس کو یوں کہہ لیجئے کہ ہم اپنا ہاتھ ٹوٹی کے نیچے رکھیں گے, یا کسی ٹب میں پانی ہے تو اس پانی سے اپنی انگلیوں کو تر کریں گے. پھر وہ گیلی انگلیوں سے کیا کرتے؟ فَيُخَلِّلُ بِهَا, پھر خلال فرماتے ان کے ساتھ. خال, یہ جو یخلل ہے نا, یہ وہی جس اردو میں ہم کہتے ہیں نا, خلل نہیں ڈالو, خلل اندازی پسند نہیں. خلا یحلو, دیکھیں دو لفظ ہیں, ایک ہے ہا اور ایک ہے خا, فرق ہے نا, وہاں کے وحلل عقدتم من لسانی, یہاں کے خلا. تو بنیادی طور پہ خلال ایسے ہوتا ہے کہ انگلیاں ڈال کر جڑوں تک پانی پہنچانا, ٹھیک ہے. داڑھی کا خلال اکثر کیا جاتا ہے, ہاتھ انگلیوں کا بھی ہوتا ہے. تو فیخللو, پھر وہ خلال فرماتے بہا ساتھ اس کے اصولہ جڑوں کو, اشعری بالوں کی, یعنی اپنی انگلیوں سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے. ثم پھر یصبو, وہ ڈال دیتے, علی راسی, اپنے سر پر, ثلاثہ تین غرفن, چلو بیدہی, اپنے ہاتھ سے. کہاں پڑا اپنے غرف, سوچیے چند سیکنڈ, تین سیکنڈ. جی, ہر تالوت اور جالوت میں کیا کہتا, الا من اغترف غرفتم من فی یدہ, یہ کیا الا من اغترف کا لفظ آیا تھا, مگر جو کوئی بھر لے چلو, ٹھیک ہے. تو وہی لفظ ہے, غرفہ بنیادی طور پہ پام کو کہتے ہیں, جیسے ہم ہتھیلیاں کہتے ہیں نا, یا جیسے ہتھیلی کو ایک خاص برتن کی شکل کا بنانا کہ اس میں کچھ پانی ٹھہر جائے, اس کو غرفہ کہتے ہیں, غرف. اچھا, عربی زبان میں غرفہ جو ہوتا ہے نا, وہ کمرے, غرفہ جو ہوتا ہے یہ کمرے کے لیے بھی. جی, اب دیکھیے غرفہ کمرے کو بھی کہتے ہیں نا, قرآن پاک میں آپ پڑھتے غرفات جنت میں, غرفے کا لفظ ہے. آپ عرب ملکوں میں ابھی بھی ایون جہاں ہم ہیں تو کمرے کو غرفہ کہتے ہیں نا, جب ہوٹل میں آتے تو پوچھتے ہیں غرفہ, ہاں یہ غرفت ہے, کمرہ یا دو کمرے. تو بتائیے گھر میں اس میں ایک, جیسے ایک آپ کے لیے ہالو سی چیز کا امیج آتا ہے نا, کمرہ بھی تو ایسے ہوتا ہے نا, ایم ٹی ہے, چاروں طرف سے دیواریں. تو وہی چیز جہاں ہے, ثلاث غرفن, تین چلو, بیدی ہی, اپنے ہاتھ میں. ثم پھر یفید الماء, پھر وہ ڈالتے پانی, علی جلدی ہی, اپنی جلد پر, کلی ہی, ساری کی ساری, یعنی پھر سارے جسم پر پانی ڈال دیتے. یہ بخاری کی روایت ہے. دیکھیے, اب پہلی بات آپ سمجھیے کہ ہم تو سوچ رہے تھے پتہ نہیں کیا کچھ سنیں گے, حضرت عائشہ کی اس روایت سے کیا پتا چلا, شروع میں وضو کیا اور پھر سر سے پاؤں تک پانی ڈال دیا تو غسل ہو گیا. تو یاد رکھیے کہ غسل میں بدن پر پانی بہانے سے, یعنی سر سے پاؤں تک پانی گر جائے, پہنچ جائے, تو غسل کا فرض ادا ہو جاتا ہے. دو چیزیں لکھ لیں, میں بہت باریکیوں میں اور مشکل چیزوں میں نہیں آپ کو ڈالنا چاہ رہی, سمپل سی بات سوچ لیں. کسی بھی کام کو کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ وہ ہو جائے, کام ہو گیا, دوسرا یہ کہ اب اس کو مزے کبھی کرنا ہے. ہم کھانے کی مثال لے لیتے ہیں, آپ کو پلاؤ بنانا ہے, کیا کریں, پہلے پیاز ڈال, پہلے آئل ڈالیں, گرم کریں, پھر اس میں پیاز کریں, ذرا سا رنگ بدلنے لگے, اس میں پانی, نمک ڈال دیں اور کچھ بھی ڈال دیں, چنے ڈالنے ہیں, سبزی ڈالنی ہے, اور چاول ڈال کے دم دے دیں, پلاؤ تو بن گیا نا. یہ ہے لیسٹ تھنک. اب پلاؤ جس نے بنانا ہے اس کو سب سے پہلے پیاز فرائی کرنا پڑے گا, لیکن آپ اس پلاؤ کو مزے کا کیسے کر سکتی ہیں وہ آپ سب کو میرے سے بہت زیادہ اچھی طرح پتا ہے. پلاؤ میں آپ کہیں جلوتری ڈالیں گی, کہیں لونگ ڈالیں گی, گرم مسالے ڈالیں گی, کٹا ہوا لہسن اور ہری مرچیں ڈالیں گے, پھر اس میں گوشت ڈالیں گے, یخنی, تو وہ کیا ہے, پلاؤ کا حسن. اسی طرح ہمارے دین کی ہر عبادت, کیونکہ اب ہم اس وقت فقہی مسائل پڑھ رہے ہیں نا, تو یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ آج امت جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتی ہے اس میں حلال اور حرام کا تعلق نہیں ہے, بس یہ کہہ لے راجے ہر مرجو, گڈ اینڈ بیٹر کا اور دی بیس کا تعلق ہے. تو عام طور پہ وضو کی دو شرائطیں, یعنی غسل کی دو شرطیں لکھ لیں, سمپل چیزیں, یہ دو کر لیں گے تو آپ کا غسل ہو گیا. نمبر ایک, انٹینشن, دل میں نیت, کھڑے ہو کے نہیں کریں گے کہ جاتی ہوں باتھ روم میں, کروں گی وضو اور کروں گی غسل, یہ نہیں. نیت, آپ سر سے پاؤں تک نکل کے ڈبکی مار کے بھی کسی حوض سے نکل آئیں گے نا تو آپ کو غسل نہیں ہوگا جنابت کا, اگر نیت نہ ہو, ٹھیک ہے. اور یہ خاص طور پر اس غسل کی بات ہے جو فرض ہوتا ہے, یعنی شوہر بیوی بی کے تعلق کے بعد اور اسی طرح سے پیریڈز کے بعد کا. تو پہلی چیز نیت, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس نیت سے غسل کر رہی ہوں, یعنی میں ناپاک تھا یا میں ناپاک تھی اور میں پاک ہونے لگی ہوں, ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈالنا, دیٹس اٹ. یہ دو چیزیں ہو گئی, آپ کا غسل ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر دہرا دیتی ہوں, نمبر ایک نیت, دل کے اندر پتا ہو, ارادے کے ساتھ آپ گئے غسل کرنے کے, اور دوسری بات ہے کہ کچھ نہیں کسی کو پتا, کوئی نیو مسلم ہے جس کو بھی اسلام کا کچھ نہیں پتا, تو بس شاور کے نیچے کھڑا ہو کر سر سے لے کے پاؤں تک پانی ڈالے گا کہ سر گیلا ہو جائے. پھر اس کے دونوں کا غسل کا فرق بھی ہے, پیریڈز کے غسل کا اور جنابت کا, انشاءاللہ اسی چیپٹر کے اینڈ تک آپ کو فرق بھی واضح ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اب یہ تو تھا فرض, اب اس حدیث میں کیا پتا چلا کہ وضو کیا, تو کیا پتا چلا کہ غسل کا حسن کیا ہے, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غسل سے پہلے وضو بھی کرتے تھے, ٹھیک ہے.
تو مسنون کیا ہوتا ہے؟ طریقہ جو اللہ کے نبی نے کیا، بس اتنی بات سمجھ لیں کہ وضو کرنا ہے اور کرے، کیونکہ جو ہی ہم یہ مسائل پڑھتے ہیں ہمیں کبھی اپنی خالہ کی بیٹی یاد آتی ہے، کبھی پھپھو یاد آتی ہیں، وہ تو ایسے کرتی تھی، انہوں نے تو کبھی یہ کیا نہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ بےچارے ایسے کر کے دنیا سے چلے گئے، تو اب کیا ہوا؟ تو کوئی بات نہیں، ہو گیا ان کا، آپ کو پتا چل گیا تو آپ اس کو بہترین اور آسان طریقے پہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگلی حدیث پہ چاہتے ہیں، ہر حدیث سے ایک ایک بات بھی سمجھ آتی ہے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اگلی روایت ہے 186 عن میمونۃ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت، حضرت میمونہ جو کہ زوج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، ان سے روایت ہے، فرماتی ہے، کیا کہتی ہیں، تودع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، کیسے، وضو للصلاتی، جیسے کہ وضو کرتے ہیں نماز کا، یعنی نماز کی طرح کا وضو کیا، لیکن فرق کیا تھا، غیر رجلی ہی، سوائے اپنے پاؤں کے، یعنی اپنے پاؤں کو نہیں دھویا، پاؤں سے پہلے والا پورا وضو کیا. اب دیکھیں دوسری روایت مل گئی، پہلی روایت سے یہ نہیں پتا چلا تھا کہ وضو پورا کیا تھا، پاؤں دھوئے تھے کہ نہیں دھوئے، بس حضرت عائشہ جو ایک زوجہ تھی انہوں نے یہ دیکھا. دوسری زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ نے وضو کی طرح وضو کیا لیکن پاؤں نہیں دھوئے. پھر اس کے بعد کیا، وہ غسل فرجہ، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، وما اصابہ من الاذن، اور جو کچھ پہنچ چکا تھا اس کو گندگی سے، علائش سے، یعنی جسم پر اگر کوئی علائش تھی، کوئی سیکریشن تھی، تو اس کو دھو دیا. ثم افاد علیہ الماء، پھر اس پر ڈال دیا پانی. ثم پہ نحا رجلیہ، پھر آپ ایک سائڈ پر ہو گئے اور دھو لیا اپنے پاؤں کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے ایک سائڈ وضو کیا بغیر پاؤں دھوئے، پھر شرمگاہ دھوئی تاکہ جسم پر جو گندگی تھی وہ دور ہو جائے، پھر سارے جسم پہ پانی ظاہر ڈال دیا گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا، فغسلہما، پھر پاؤں کو دھویا، کیسے، نحن نخ رجلیہ، پھر اپنے پاؤں کو ایک سائڈ پہ کر کے دھویا ان دونوں کو. ہاذہ غسلہ من الجنابتی، یہ تھا آپ کا غسل جنابت سے. اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں چیزوں کو دیکھیے، پہلی بات ایک ہے کہ اللہ کے نبی کے ازواج کی شان بھی نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام کے لیے چنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو پرائیویٹ میٹرز تھے وہ بھی امت کے سامنے آئے، اور آپ کی بہت ساری شادیوں کے بیچ میں یہ بھی ایک حکمت تھی کہ آپ کی بیویاں امت کی مائیں بھی بنی اور امت کے لیے معلمات بھی بنی. بیوی کے سوا تو کوئی یہ چیز نہیں بتا سکتا نا، اور ایسی باتیں جو بتائی جائیں آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے بتانے سے بتا دیتے، اللہ کے نبی ایک دن بیٹھ کے طریقہ سکھاتے، تو اس کو آپ میرے سے بھی بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب تک کسی کام کو پریکٹیکلی دیکھ نہ لیا جائے، پڑھنے سے یا بتانے سے سمجھ نہیں آتا، ٹھیک ہے. آپ جتنی مرضی ترکیبیں دیکھ لیں لیکن جس دن پکانے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے اسٹیپ پہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اس وقت کیا کیا تھا یا اس کو کیسے لینا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پریکٹیکل تھی، تھیری تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے ذریعے سے بتائی گئی، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا، دوسری بات اس میں کیا سمجھ آتی ہے کہ غسل جو ہے دوسروں سے چھپا جائے گا، پردے کا اہتمام کیا جائے گا. اب بیویاں کیسے دیکھ رہی تھیں، ہمیں اس پہ زیادہ سوچنے کی بات نہیں، لیکن دیکھیے شرم میں کوئی شرم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے دین میں کسی بات کو چھپایا نہیں ہے. تو شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو دیکھ سکتا ہے، اس کا ستر دیس دیکھ سکتا ہے، غسل ساتھ کر سکتے ہیں، اگلی حدیث میں ہم پڑھیں گے، حتیٰ کہ مرنے کے بعد شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی شوہر کو. اس کی دلیل کیا ہے، سوچیے ذرا اپنے ذہن پہ زور ڈالیں. بہت شروع میں پڑھ لیا تھا آپ نے قرآن کے سفر کے، شاید اس لیے بھول نہ چکے ہوں. چلیے سورۃ بقرہ، چلیے ایک اور آخری ٹپ، دوسرا پارا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے. تو بدن اور کپڑے کے بیچ میں آڑ تو نہیں ہوتی نا، تو لہٰذا ان مسئلوں پہ ہمیں اسلام کی خوبصورتی دکھتی ہے. اب آپ کے ذہن میں کوشچن ہوگی، کچھ لوگ تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ دیکھ نہیں سکتے، دیکھا نہیں، اور ایک روایت حضرت عائشہ سے نہ جانے کیسے لوگ اخذ کرتے ہیں کہ جی وہ گدے کی طرح برہنا نہ ہو جاؤ لائک دس، تو ایسی کوئی بات نہیں. دین فطرت ہے اسلام، بلا وجہ بلا ضرورت انسان برہنا ہونے کو پسند نہیں کرتا کسی کے سامنے آنے کو، لیکن کیا ادھر ضرورت ہے، ہے نا، تو پھر بات پوری ہو گئی. ضرورتاً تو عورت بھی عورت کو دیکھتی ہے بچے کی ڈلیوری کے وقت میں، کہیں بھی ایسے وقتوں میں ڈاکٹرز کو دکھانے میں، تو لہٰذا عام طور پہ تو نہیں لیکن بیوی دیکھ سکتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اس وقت بھی علم حاصل کرنے کا تھا. یہاں ایک اور چھوٹی سی سائڈ کی چیز ہے، ایشو بہت پرائیویٹ ہے لیکن بتانے لازم ہے، کیسے وقت میں جو بہت ہی زیادہ ایموشنل لمحے ہو سکتے ہیں، لیکن بیویوں کی نظر کس پہ، آپ سے سیکھنے کی.
کہ آپ کیا کرتے ہیں تاکہ ہم کریں. تو یہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ کی بڑی خوبصورت مثال ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اگر اب ہم دیکھیں کہ وضو ہم غسل کیسے کریں, تھوڑا سا دہرا لیتے ہیں. سب سے پہلی بات, ہم غسل جنابت کی بات کر رہے ہیں. ویسے تو آپ کو بتا دوں کہ کتاب الطہارہ جو اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے, تفہیم السنہ سیریز, ویب سائٹ پہ موجود ہے. اس میں غسل, وضو, پیریڈ سب کو الگ الگ شو کیا ہوا ہے, تو بڑی ڈیٹیلز ہیں اس میں. چونکہ یہ حدیث ہے, حدیث کا سٹائل اس بک سے فرق ہے. یہاں تو ہم صرف وہی حدیث پڑھیں گے نا جو ہمارے سامنے ہے, لیکن اس میں بعد میں تھوڑی سی چیزوں کو ایڈ کیا گیا. تو بہرحال ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جنابت کے غسل کے لیے لازمی کیا ہے کہ انسان آف کورس پردے کا اہتمام کرے. پھر سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوئیں گے, کیونکہ ہاتھ صاف ہوں گے تبھی تو پھر باقی چیزوں کو بھی صاف کیا جائے گا. پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ پرائیویٹ پارٹس کو دھویا جائے گا, شرمگاہ کو دھویا جائے گا, اگر کوئی گندگی ہے تو اس کو دور کیا جائے گا. پھر اس کے بعد وضو کیا جائے گا جیسے کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے. پھر پاؤں نہیں دھوئیں گے اس میں, کیونکہ پاؤں تو پورے ابھی پانی پھر بھی بہنا ہے نا, اس میں لاجک بھی سمجھ آتی ہے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وضو کیا جائے گا لیکن پاؤں نہیں دھوئے جائیں گے. اب جب سارے سر پہ پانی ڈال کر پانی پاؤں دھوئے جائیں گے, جسم دھوئے گا تو سارے جسم کی گندگی پاؤں پہ پھر پڑنے والی ہے, تو اس لیے پہلے پاؤں دھونے کا اہتمام نہیں ہے. اس کے بعد کرنا کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہاتھ کا چلو بنایا جاتا ہے, جیسے پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا غرفہ کا لفظ, چلو بنا کر بالوں کی جڑوں میں ایسے پانی ڈالیں جس کو آپ یوں سمجھیں کہ ہمارے پہلے دور میں لوگ تیل ڈالتے تھے سروں میں. مقصد کیا ہے کہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اچھی طرح سے ان کو تر کر دیا جائے. اب اس میں پانی کہیں پہنچا کہیں نہیں, لیکن سنت سمجھتے ہوئے تین دفعہ کر لیں, رائٹ سائڈ, لیفٹ سائڈ, مڈل میں. پھر اس کے بعد پورے سر پر پانی ڈال لیں اور سارے جسم پر, سر سے لے کر پاؤں تک پانی ڈال دیجیے. ٹھیک ہے, صابن شرط نہیں ہے, شیمپو شرط نہیں ہے, لگا لیں تو حرج نہیں ہے, کچھ بھی گناہ نہیں, لیکن پانی سارے پہ پہنچے. جسم پہ اگر کوئی ایسی چیز لگی ہے جو پانی کی رکاوٹ بن رہی ہے تو وہ نہیں کی, پھر وہ دھوئی جائے گی. جیسے نیل پالش ہے یا جسم پہ کوئی پینٹ لگا ہوا ہے, تو اسی لیے پھر اس کو پہلے سے ریموو کرنا لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب یہ سب کر لیں اس کے بعد اس جگہ سے ہٹیں, ظاہر ہے کہ وہاں گندگی گری ہوئی ہے, تو آپ سائڈ پر ہو کر پھر پاؤں دھو لیں. اب آپ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم تو شاور میں ہوتے ہیں, اس ٹب میں یا سینک کہیں بھی, تو بس آج کل تو ساتھ ساتھ پانی بہتا جاتا ہے, تو پھر آپ پاؤں اینڈ پہ دھو لیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شروع میں ہم نے وضو کیا تھا, کیا یہ وضو ہمارے لیے کافی ہوگا بعد میں نماز پڑھنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, اور یہاں یہ چھوٹی سی بات پہلے نوٹ کر لیں کہ پاؤں پہلے دھو بھی لیے جائے تو کوئی حرج نہیں. سوال کیا ہے کہ کیا یہ وضو جس کو ہم نے کیا تھا شروع میں, اب اس کے بعد ہم اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت ہی باریکی سے سننے کی بات ہے, بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں معلوم ہوتا. دیکھیں, شروع میں جو وضو کیا آپ نے, اب یہ وضو کرنے کے بعد آپ نے سر تک پانی ڈالا جسم, لیکن آپ کا اپنا لگا, تو پھر آپ کپڑے پہنتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ اس سے نماز پڑھیں گے. اور عموماً ایسا ممکن نہیں ہوتا, کیونکہ بعد میں صابن لگاتے ہوئے جسم کو ہاتھ لگ جاتا ہے, بعض کپڑے پہنتے ہوئے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ یہ سب کرنے کرانے کے بعد اینڈ پہ پھر ایک دفعہ وضو کر لے اور پھر احتیاط سے کپڑے پہن لے تاکہ برہنہ بدن پر کپڑے ہاتھ نہ لگے. اس کے بعد پھر آپ اسی سے نماز پڑھ سکتے ہیں, یعنی کپڑے اترے ہوئے تھے یا پھر وضو کیا, کیا اس پہ نماز پڑھیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, تو وہ وضو انشاءاللہ آپ کے لیے پھر نماز کے لیے کفایت کرے گا. ٹھیک ہے, باتھ روم صاف ہوں پاؤں وہاں بھی دھوئے جا سکتے ہیں. جیسا کہ شاور میں کھڑے ہوں تو پھر تو ساتھ ساتھ دھلتے ہی جاتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں, ان میں کوئی ایک پتلی سی لائن نہیں ہے, ان سب چیزوں کو لے کر ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ دین کی وسعت سمجھ آئے گی. امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے. یہاں بات کر دوں تاکہ تھوڑا سا فرق سمجھ آ جائے, کیونکہ پیریڈز کا غسل مہینے میں ایک بار ہوتا ہے, شوہر بیوی کا تعلق ایک سے زیادہ بار ہو سکتا ہے, کبھی کبھی ایمرجنسی کے حالات بھی ہو سکتے ہیں. پیریڈز کے غسل میں سر کے بالوں کے اندر تک, جڑوں تک ایک ایک بال کا بھیگنا سب لازمی ہے. ٹھیک ہے, جو فرق دوسرے غسل سے اس میں وہ کیا ہے کہ جنابت کے غسل میں اگر کوئی چاہے, کوئی عذر ہے, جیسے اللہ کے نبی کے پاس خواتین آئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم چھٹیاں گونتی ہیں اور اتنی چھٹیاں گونتی ہیں کہ پھر وہ کھلتی مشکل ہے, تو کیا پھر ہم اپنے ساری چھٹیاں کھولیں پھر غسل کریں پھر کریں؟ تو آپ نے کہا نہیں, تم چلو, یہ جو بات ابھی ہم نے دیکھی, جڑوں میں پانی پہنچا لو. تو اگر آج کوئی ایسے حالات ہوں تو غسل جنابت میں پورے سر کے بال, یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جڑیں تو ساری بھیگیں گی, سمجھیے گا مسئلہ, سر کی جو کھوپڑی ہے نا سکل, وہ پوری گیلی ہوگی, لیکن لمبے بال جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں تو جس کو سکھانے کا بھی مسئلہ ہے, وہ پورے نہ بھی دھوئیں تو اس کی رخصت موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیریڈز کے غسل میں وہ بالوں کو بھی دھونا پڑے گا. امید ہے کہ بات واضح ہوگی ہوگی. اگلی روایت 187، غسل رجلی ما امراتی، غسل کرنا آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ، اس پہ کیا حکم ہے؟ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں کن تو تھی میں اغتسل، غسل کرتی، انا میں، و نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی، من انا ان واحد، ایک ہی برتن سے، من قدح، وہ ایک قدح تھا، بہت بڑا پیالہ جس کو کہے، ہمارے ہاں اس کو کہہ لیجیے ٹب، یقال له، کہا جاتا تھا اس کو، الفرق، فرق کہا جاتا تھا. یعنی حضرت عائشہ کے اس عمل سے پتہ چلا کہ یہ مسئلہ جو ہم نے بیان کیا گیا، ہم نے پڑھا، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس سے کتنی واضح طور پر اس بات کی ہمیں روشنی ملتی ہے جو ہم نے آغاز میں کی، کہ تم ان کے لباس ہو، وہ تمہارے لباس ہے. پھر اگلی روایت دیکھیے گا، الغسل بالسائی ونحوہ، ایک سا، سا پیمانا ہے، جیسے ہمارے ہاں لیٹرز اور ملی لیٹرز اینڈ گرام اور گیلنز ہیں، تو سا ایک پیمانا ہے، یا پھر اس کے قریب نحوز ہی کہتے ہیں، نحوی ہی بھی کہتے ہیں، نحوی ذالکا بھی کہتے ہیں، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں حدیثوں میں. کیا اسی کی طرح، جس لائک ہم کہتے ہیں سیملر ٹو دس، یعنی ایک سا یا تقریباً اس کے قریب، سوا سا، پونا سا، ڈیڑھ سا، اتنے سے پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کتنی کمی ہوتی تھی اس دور میں پانی کی، کہ ایک سا پانی، اس کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے. حدیث پڑھ کے اس پہ بات کریں گے. وانہا رضی اللہ عنہا انہا سئلت ان غسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے روایت ہے کہ جب ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کی کیفیت معلوم کی گئی، یعنی کیسے کرتے تھے. یہاں سے بھی نوٹ کیجئے کہ صحابہ کرام اور صحابیات ازواج مطہرات سے یہ مسائل پوچھا کرتے تھے، بتایا کہ وہ کیسے کرتے تھے یا اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی. فدعت، تو انہوں نے منگوایا، یہ جو دعات ہے نا، وہ یہ جو دا یا دو دعوت ہے، انہوں نے منگوایا، بھی اینائن، ایک برتن، نحوی من سائن، جس میں ایک سا کے برابر پانی آتا ہے، یعنی ایک ایسا ٹب منگوایا حضرت عائشہ نے جس میں تقریباً ایک سا پانی آ سکتا تھا. فاغتسلت، تو پھر اس سے غسل کیا. وافادت علی راسها، اور اپنے سر پر پانی بھرا. افادت کیا ہے، قرآن میں کہاں آیا بتائیں گے جی. ثم افید من حیث افاد الناس، جی وہی ہے، پھرنا ہوتا ہے، پانی پلٹنا، گھوم کے آنا، کسی چیز کی طرف سے دوسری طرف جانا، مطلب یہ کہ تم اس کام کو کرتے ہوئے اس کام کو کرو، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آپ نے کیا کیا کہ پانی سر پہ ڈالا، پھر شروع کیا فادات علی راسے، سر کے اوپر پانی ڈالنے سے، وبینہا، اور ان کے، وبین السائلی، اور سوال پوچھنے کے درمیان میں، حجابن، پردہ تھا. اب یہ پانی، اس میں بہت ساری باتیں، دیکھیں یہ وہ حدیث ہے جو منکرین حدیث جو ہے ان کو بہت ہی کھولتی ہے. پہلی بات دیکھیے کہ یہاں پانی کی کمی کی بات ہے، اسراف نہ کریں تو ایک سا پانی سے غسل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس میں حضرت عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اب اس کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو یہ بہت بری بات ہے، لوگوں کے سامنے غسل کیا ہے، بس حدیثیں تو ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اور دس اینڈ دیٹ. حالانکہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے غسل پس پردہ کیا تھا، اور جن کے سامنے آپ نے غسل کیا تھا وہ آپ کے محرم تھے، ایک آپ کا رضائی بھانجا تھا اور دوسرا رضائی بھائی تھا. اس پہ بہت تفصیل ہوتی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے دل میں ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے اس بارے میں، ٹھیک ہے. یہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کام آپ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتے بھی جاتے ہیں. جیسے کوئی بات ابھی اس وقت میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتی ہوں یہاں، تو بعد میں جب لوگ ریکارڈنگ سے سنتے ہیں تو ان کو دکھ تو نہیں رہا ہوتا نا، لیکن آپ کو بتانے سے اور کلی کے آواز سے میں اگر آواز کر کے دکھاؤں تو ان کو سمجھ میں آنے لگتا ہے. یہ کچھ اسی قسم کی کیفیت تھی کہ لوگ آپ کو دیکھ نہیں رہے تھے، صرف آپ کے ایکشن سے بات کو سمجھ رہے تھے. اگلی روایت دیکھتے ہیں، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما انہ سألہ رجل، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ان سے کسی شخص نے سوال کیا، کس کے بارے میں، ان الغسل، غسل کے بارے میں، ان الغسل، غسل کے بارے میں پوچھا. تو فقالا، تو کہا، یکفی کا سا، تیرے لیے ایک سا پانی کافی ہے. فقالا رجل، ایک شخص بولا، ما یکفی نہیں، مجھے یہ کافی نہیں ہے، یعنی میں زیادہ پانی چاہتا ہوں،
مجھے زیادہ ضرورت پڑتی ہے. فقال جابر, تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا, کان یکفی من ہوا اوفا من کا شارن, سبحان اللہ, تھا یہ پانی کفایت کرتا اس شخص کو جو تجھ سے بھی زیادہ بال رکھتا تھا. اوفا, وہی وفا والا پورا ہونا, یعنی ان کو جن کے بال تم سے لمبے تھے ان کو بھی ایک صاف وضو پانی, ایک صاف پانی غسل کے لیے کافی ہوتا تھا. وخیر من کا, اور وہ تجھ سے بہتر تھے. اشارہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ثم پھر امہم, پھر انہوں نے امامت کی, فی ثوبن, ایک ہی کپڑے میں ہماری, سبحان اللہ. پہلی بات دیکھیے, حضرت جابر یہ حدیث بیان کر رہے ہیں, حدیث کے خلاف بندہ بات کر رہا ہے نا, کہ مجھے نہیں چاہیے, ماں یکفی نہیں, تو سختی سے سمجھایا آپ نے, یہ کیسے ہو سکتا ہے تجھے کافی نہیں ہوتا, لیکن اس میں درستگی نہیں آنی چاہیے, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو کتنے خوبصورت لفظوں میں اندر پردہ بات کر رہے ہیں آپ, کہ دیکھیں ان کو یہ پانی کافی ہوتا تھا, کس طرح سے کہ یہ کس چیزوں میں ان کو کفایت کر جاتا تھا. پھر اس کے بعد دیکھیے, آپ نے اسی ایک کپڑے میں ہماری امامت کرائی, مراد ہے کہ جسم پر پانی کے اثرات تھے, آپ کے بدن پر ایک ہی کپڑا تھا اور آپ نے اسی سے غسل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا یہ عمل ہمیں دکھتا ہے. اگلی روایت بھی ساتھ ہی دیکھیں گے, پھر انشاءاللہ ان پہ بات ہو جائے گی. اگلا باب کے من افاد علی راسی ثلاثن, سر پر تین بار پانی بہانے کا بیان. ان جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ قال, حضرت جبیر بن معتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما انا فافید علی راسی ثلاثن, میں تو اپنے سر پر تین دفعہ پانی بہاتا ہوں, یعنی میں تو سر پر تین دفعہ پانی بہاتا ہوں. پھر اس کے بعد کیا کہ وہ اشارہ بیدیہ, پھر آپ نے اشارہ کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے, کلتیہما, اسی طرح, یعنی یہ کہہ کر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا. تو سر پر ایک دفعہ نہیں تین دفعہ پانی ڈالا جائے گا, جو بات شروع میں ہو گئی. پھر ایک اور ذرا ڈفرینس سی چیز سمجھ لیجیے, آیت باپ ہے, من بدا بالحلابی او طیب عند الغسل, وہ شخص جس نے شروع کیا حلاب, حلاب ہوتا ہے دہی, یعنی عرب لوگ استعمال کرتے تھے چکنائی کی کوئی چیز تاکہ جسم سے گندگی اتر جائے, یا بال خوبصورت ہو جائیں, یا وٹ ایور, جیسے بیوٹی شاور ہوتے ہیں, یا پھر خوشبو, طیب کہتے ہیں خوشبو سے ابتدا کرنا. عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اذا اغتسل, جب غسل فرماتے, من الجنابتی, جنابت سے, دا بشین, منگواتے کوئی چیز, نحو الحلابی, حلاب جیسی, فَأَخَذَ بِكَفِّهِ, پھر اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے, فَبَدَا, پھر شروع کرتے, بِشِقِّ رَاسِهِ الْأَيْمَن, پھر اپنے سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے, ثم الایسری, پھر بائیں جانب لگاتے, یعنی پہلے دائیں طرف کو لگاتے, جیسے شیمپو آپ لگا رہے ہیں یا کنڈیشنر لگا رہے ہیں, تو پہلے دائیں طرف لگاتے پھر بائیں طرف لگاتے. فقال بهما علی وسط راسه, اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں سے تالو پر مالش کرتے, یعنی اللہ کے نبی ہر کام میں دائیں ہاتھ کو پسند کرتے تھے, بائیں ہاتھ سے شروع نہیں کرتے تھے. تو اس میں کیا پتہ چلا کہ انسان اپنے اوپر ان چیزوں کو لے کر بہترین طریقے سے اجر بھی کما سکتا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار بھی کر سکتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے, کہ کیسے یہ اچھے طریقے سے سارے مسائل بیان کرتا ہے, اور اس کے اندر اپنا بھی فائدہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت بھی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام کا علم لینے کا انداز دیکھیے کہ کتنے محتاط تھے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے آپ کو ان چیزوں میں دوسروں کے ساتھ لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ان چیزوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اللہ اکبر وللہ الحمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ, ہمارا بہت ہی خوبصورت تھا آج کا سیشن بھی, ہے نا, کتنی باتیں سیکھنے کو ملی, چھوٹی چھوٹی سی باتیں, ہے نا, جب ہم اس کو خود پڑھ لیتے ہیں تو پھر کیسے, پہلے تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دل کی گہرائیوں سے شکر نکلتا ہے نا, کہ کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین, ہے نا, کہ ہر چیز میں ہمارے لیے گائیڈنس ہے,
تو دیکھیں کبھی ہم اس طرح سے سوچتے ہیں کہ اگر ہم اس کو بھی سنت کے مطابق اس طرح سے کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے نا ہمارے یہ کام بھی ہے نا. الحمدللہ. تو دیکھیں ہماری کل بھی طہارت کے ساتھ ساتھ ہماری بدنی طہارت تھی وہ بھی ہمیں پتا چلا. پھر دیکھیں ہم نے پہلے چھوٹا سا ہم کوئک سا ریکیپ کرتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے. پہلے جو ہم نے دیکھا حدیث تھی جو 185 غسل سے پہلے وضو کرنا ٹھیک ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہم سب کرتے ہوں گے ہے نا ٹھیک ہے نا. تو کرتے ہیں اس کا کیا کیا طریقہ تھا اس کا کوئک سا ہم کرتے ہیں کہ پہلے ہم سب سے پہلے اگر ہم ہاتھ دھو لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اگر آپ لوگ ایک ایک اسٹیپ میں لکھتے جائیں جلدی سے تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ نے اچھے سے نوٹس لیے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ہاتھ دھو لیے ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہاں اس کے بعد یہ کہ شرم گاہ کو دھوئیں گے ہاتھ دھونے کے بعد لیفٹ ہینڈ سے ٹھیک ہے. پھر ہم وضو کریں گے ٹھیک ہے نا. پھر ہم وضو کریں گے اور وضو کرنے کے بعد اس وضو میں دیکھ کے بتایا کہ بال بھی ہم نے وہ پاؤں بھی چھوڑ پاؤں نہیں دھوئے اس میں ٹھیک ہے. دھو بھی لیں جیسے استاد نے بتایا تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد یہ کہ سر پہ پانی بہائیں گے 3 دفعہ ٹھیک ہے. اب جیسے ہمیں تھا کہ شاور میں ہے تو کیسے کریں تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں جیسے استاذہ جی نے ہمیں بتایا کہ 3 دفعہ چلو سے کر لیں اس کو یا 3 دفعہ کر کے اپنے سر کو اس کے نیچے کر کے ٹھیک ہے نا اور دائیں طرف سے کرنا ہے گڈ ماشاء اللہ ٹھیک ہے نا بالوں کو ڈیوائڈ کر کے. تو اس کے بعد پھر پاؤں دھو لینے ہم نے پورے بدن پہ پانی بہا لینا ٹھیک ہے. پورے بال دھونے کے بعد پورے بدن پہ پانی بہا لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ پاؤں دھو لیے ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس کا بتائیں کہ جو ہم نے وضو کیا پہلے وہ انف ہے پھر اس کے بعد ہم اس طرح ہم نماز پڑھ سکتے ہیں. اس طرح ہم نے غسل کیا اس کے بعد پھر ٹھیک ہے نا انف ہے الحمدللہ. اس کے بعد ہمیں ایکسٹرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں انلیس کے ہاتھ جو ہیں وہ شرمگاہ کو نہ چھوئے ہوں ٹھیک ہے نا. اگر ایکسیڈینٹلی چھو گئے ہوں تو پھر وضو کرنے کی ضرورت ہے. ادروائز یہ وضو جو ہے وہ انف ہے غسل کرنے سے پہلے جو ہم نے کیا تھا اس کے بعد ہم کپڑے پہن کے نماز اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ کتنی ساری انٹینشن ہاں اور پھر غسل کی شرائط دیکھیں دو کیا تھی نا کہ انٹینشن جو ہے اس کی ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی وہ نہیں ملتے کہ کوئی کلمات نہیں ہم نے پڑھنے کوئی کچھ نہیں دعا نہیں پڑھنی ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ کہ نیت ہم نے کر لی کوئی منہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں دل میں نیت کر لی ٹھیک ہے نا اور سر سے پاؤں تک پانی بہا لیں تو پھر بھی وضو ہو جاتا ہے. یہ دو ہو جاتا ہے نا غسل کی شرائط. اگر سر سے پاؤں تک پانی بہا لیا کسی نے ٹھیک ہے نا پھر اساتذہ جی نے بتایا کہ وہ ہو جائے گا. فرائض میں یہ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی دو شرائط کنڈیشنز یہ ہیں. لیکن پھر وہ ہے کہ ہم نے کسی کام کو احسن طریقے سے کرنا ہے نا تو پھر اس کا یہ ہے کہ سنت کے مطابق کرنا ہے. جتنا اچھے طریقے سے کریں گے اتنا زیادہ ہمارا ثواب زیادہ ہوگا نا. تو شرائط یہ تھی کہ پورا کسی نے پانی بھی بہا لیا پورے بدن پہ نیت کر لی کہ غسل کر رہا ہوں پانی بہا لیا تو بھی ہو جاتا ہے. پھر اس کا مسنون طریقہ ہم نے پڑھا کہ کس طرح سے کرنا ہے ٹھیک ہے نا. اچھا اور پھر اس اگلی والی جو تھی حدیث تھی وہ بھی سیم وہی تھی تو ہم نے پورا اس کو کر لیا کمپائل کر کے کہ کیا کرنا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں کہ غسل میں جنابت کے غسل میں اور جو پیریڈز کے غسل میں کیا فرق ہے نا. اس میں دیکھیں کیا فرق ہے آپ کو پتا چلا نا ساتھ جی نے ایک فرق بتایا تھا اس میں. جو امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے. آ رہی ہے آواز الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں اس میں ہمیں استاذہ جی نے یہ بتایا نا کہ جنابت کے غسل میں ضروری نہیں کہ آپ نے بالوں کو جڑوں تک ضرور پہنچانا ہے ہم نے ٹھیک ہے نا خلال جیسے انگلیوں سے کرنا ہے. سر پہ پانی بہانا جنابت میں لیکن پانی تو دونوں میں بہانا ہے لیکن پیریڈس کے میں ہم نے اگر جیسے ہوتا ہے نا کچھ لوگوں نے اس طرح چوٹیاں بنائی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ایریاز میں جو افریقن لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بہت ساری چوٹی گوند لیتے ہیں نا. تو جنابت کا غسل تو ہو سکتا ہے کہ روز بھی کرنا پڑے تو اس میں بھی آسانی دے دی کہ اگر نہ بھی اس کو کھولیں چٹیا کو نہ بھی کھولیں پانی بہا دیں اور جڑوں میں خلال کر لیں نا انگلیوں سے تو بھی انف ہے ٹھیک ہے. لیکن پیریڈس کے غسل کے لیے بالوں کو کھولنا بھی ہوگا ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی نا. جنابت میں سکیلپ کو ویٹ کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جسمینا, ٹھیک لکھتے ہیں. بالوں کی جڑوں تک پانی بہانا ہے پیریڈز میں. پیریڈز میں یہ کہ بال کھولنے ہیں پورے بال, پھر ہم نے اچھی طرح کرنے, ورنہ جڑوں تک تو دونوں صورتوں میں پانی جائے گا, ٹھیک ہے نا. ہر جگہ پانی بہانا ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ, یہ کلیئر ہے نا. دیکھیں یہ بھی آسانی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, کہ ان لوگوں کے لیے آپ کو پتا ہے جن کے بہت زیادہ بال ہوتے ہیں, انہوں نے چھوٹی چھوٹی وہ بناتے ہیں, ان کی وہ ٹریڈیشن بھی ہوتی ہے نا ان کو ہینڈل کرنے کے لیے. تو اگر ان کے لیے بھی ہوتا کہ اس کو بھی کھولنا ہے, آپ نے تو کتنی زیادہ مصیبت تھی ہے نا, کتنی ہیسل تھی نا. دین میں, ہمارے دین میں بہت آسانی ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا الحمدللہ. اور پھر کتنا کم سے کم پانی استعمال کرنے کا نا, دیکھیں ایک سا جو یہ پانی اس کا پیمانہ تھا کتنا ہوگا, کہ چھوٹی سی بکٹ کی طرح کہہ لیں, پیالے کی طرح ہے نا, کہ وہ بھی پانی انف ہے. تو اس سے بھی آپ نے سوچا اپنے لیے کہ ہمیں ایک اور بھی ہم کریں ایکٹیویٹی, کہ ہم کم, جیسے ہم نے وضو میں بھی کیا تھا کہ کم سے کم پانی کے ساتھ کریں ہے نا. تو اس میں بھی یہ بھی ہمیں بات اپنے بچوں کو بھی بتانی ہے, خود بھی اس پہ عمل کرنا کہ پانی کو زیادہ ہم ویسٹ نہ کریں ہے نا. پھر ایک اور جو اہم مسئلہ تھا جو ہمیں ہوا, کہ ہسبینڈ اور وائف کا کوئی وہ پردہ نہیں ہے غسل میں بھی نا. تو یہ بھی ایک بہت بنائی ہوئی ہے بات, کے مطلب دیکھیں آپ کس لیے تھا, کہ ازواج مطہرات نے پھر ہمیں بتایا نا طریقہ, تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے. تو اس سے بھی کتنی, تو اور اس سے یہ بھی دیکھیں کہ بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے جنازے کا ہے نا. تو وہ ہمارے کتنی وہ بنائی ہوئی ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی مرنے کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے, وہ نامحرم ہو جاتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کو, تو پھر ہمارا وہ جو علم ہے وہ یقینی علم میں بدل جاتا ہے, علم یقین میں ہے نا. تو الحمدللہ. اور پھر یہ کہ تین دفعہ پانی بہانے کا, ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ اینڈ والی بھی بہت ہی خوبصورت حدیث تھی جو ہم نے وضو کے میں بھی چیپٹر میں کی تھی, کہ جو بھی شیمپو کچھ بھی لگانے رائٹ ہینڈ سے ہے نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رائٹ ہینڈ سے ہر کام کرنے کو پسند کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی جو بھی کام کریں اس کو سنت کے مطابق کریں, اور جو بھی ہم پڑھیں اس پہ ہم عمل بھی کریں, ٹھیک ہے نا. آمین. تو جزاکم اللہ خیر, آپ سب لوگوں کی ماشاءاللہ پارٹیسپیشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ بڑے اچھے سے نوٹس لیتے ہیں. تو ابھی انشاءاللہ ہم اپنے سیرت کے سیشن کی طرف جاتے ہیں. سیرت میں آج ہم نے جہاں سے کیا تھا کنٹینیو وہیں سے کریں گے. تو آپ لوگ نوٹس لیں اس کے, پھر اس کے بعد ہم چھوٹا سا ریکیپ کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اور پھر اس کے بعد غار سور میں آ گئے. کیسی وہ غار ہے, کبھی آپ کو موقع ملے جا کے تو زیارتوں کا کر کے دیکھیے, اور اس درد کو محسوس کریں کہ گھر کے کمفرٹیبل ماحول سے نکل کر جس غار میں جاتے ہیں وہاں اندر کس طرح پتھریلی زمین ہے. ہمیں تو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو نیند ہی نہیں آتی دوسری جگہ جا کے, آپ کیسے سوتی ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں, تو ہمیں تو تکیے کے بغیر نیند نہیں آتی. اچھا پھر اپنا تکیہ آپ ساتھ لے آئیں. یہ نازک اندامیاں تو کوئی اور ہی کرتا ہے, یقین کریں. کسی کی بات یاد آ گئی, بڑے بھولے پن سے نے کہا اچھا آپ لوگوں کو نیند نہیں آتی ہوگی, برنگ یور پلو وتھ یو, اپنا تکیہ خود لے کر آئے. کسی نے میرے ہسبینڈ سے کہا تو انہوں نے میرے کہا میں تو پلو لیتا ہی نہیں ہوں, کہتے اچھا. یعنی بعض دفعہ ہم اتنے نازک ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے مجبوری ہے, کوئی بھی مجبوری ہو سکتی ہے, لیکن یاد رکھیے کبھی اپنے آپ کو کسی چیز کا عادی نہ کریں. زندگی میں کسی وقت بھی آپ کی سور آ سکتی ہے, کسی دن بھی آپ کو ہیرا کے لیے نکلنا پڑ سکتا ہے. اتنا جسم کو پوجنے کے باوجود بھی صحت نہیں ملتی, تو کیوں نہ اس کو چھوڑ دیں اللہ کے حوالے. اللہ کے نبی غار سور میں جانے والے تھے, ابو بکر نے کہا نہیں پہلے میں جاؤں گا, خود گئے تاکہ پرانا غار ہے دیکھ لوں کہ کہیں اس کے اندر کوئی کانٹا نہ ہو. یہ ہم نے اس دفعہ دار قرآن میں بھی دکھایا تھا, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دسویں پارے میں آیا ہوگا نا, ویب سائٹ پہ موجود ہے پریزنٹیشن, کہ اس طرح گہرا غار ہے. یہ عام طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے کہ پہاڑ ہے اور اوپر غار ہے, یہ کس طرح سے کہ پوری سیدھی ایسے ٹیپر, بالکل سیدھا پہاڑ ہے, پھر اس میں دیکھنے میں ایک سوراخ لگتا ہے, پھر اس کے اندر یوں جاتے ہیں نا تو نیچے غار ہے. یعنی کوئی کھڑا ہو نا تو جب نظریں نیچے کرے نا تو اس کو غار دکھتا ہے. اور ابو بکر نے اس کو صاف کیا, سوراخ بند کیے, اپنا تہبند پھاڑ پھاڑ کے آپ نے اس کے سوراخوں کو بند کیا کہ کہیں کوئی سانپ کوئی بچھو کوئی کیڑا نہ آ جائے. یہ کون کر سکتا ہے؟ دیکھیے نمائشی نیکیاں بہت لوگ کر سکتے ہیں, سجنے والی، سمرنے والی، اسٹیج پہ کھڑے ہونے والی، کہیں بھی ہمیں سجا سنوار کے کھڑا کر دو، ہم بہت خوش ہیں. لیکن اس طرح کی نیکیاں واللہ ابو بکر جیسا ہی کر سکتا ہے. رات کی نیکیاں، اس میں نہ تو کوئی کیمرہ تھا، نہ کوئی میڈیا تھا، نہ کوئی خبر پھیلنی تھی، نہ کوئی کریڈٹ ملنا تھا. کہا نہیں، میں پہلے جاؤں گا، اور سارا غار صاف کیا، پھر آپ کو کہا کہ آپ اندر تشریف لائیں. روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی اس پہاڑ پر چڑھ رہے تھے تو آپ کی ہتھیلیاں مبارک چھل گئی تھی، آپ کے ہاتھ ریشم سے بھی نرم تھے. یہ نرم اندامیاں، یہ سکون، یہ جسم کی راحت، یہ اللہ کے راستے میں اس کو تکلیف دینی پڑتی ہے. اللہ نے ابو بکر جیسا ایک کتنا پیارا محسن رکھا، سب کچھ کر کے پھر خود بیٹھے. کہ اللہ کے نبی آپ میری گود میں سر رکھے، میں بیٹھوں گا، آپ لیٹیں گے. اتنا بڑا غار نہیں تھا کہ دونوں لیٹے. کیا ابو بکر سفر میں نہیں تھے؟ وہ نہیں تھکے، تقریباً ہم عمر ہی تھے 2 سال کے فرق سے. لیکن آپ دیکھیے کہ مشن سے پیار ہوتا ہے نا، تو مشن کی طرف بلانے والوں سے بھی پیار ہوتا ہے. ابو بکر اس وقت اللہ کے نبی کا دفاع نہیں کر رہے تھے، یہ سمجھیں بات. یہ کوئی پرسنالٹی ورشپ نہیں تھی، شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ اسلام کا دفاع تھا. ابو بکر کو پتا تھا کہ اگر آج یہ شخص پکڑا گیا اور یہ آخری نبی ہے تو دنیا سے اسلام کا ختم ہو جائے گا. یہ اسلام کا دفاع تھا. انسانوں کے روپ میں ہی ہوتا ہے، کوئی اسلام مجسم چیز تو نہیں ہے کہ جس کو جا کے ہم سنواریں اور چمکائیں. اور جس کو اسلام سے پیار ہوگا وہ اسلام کی طرف بلانے والے سے پیار بہت کرے گا. کہاں اس کے بارے میں باتیں کرنا، کہاں اس کے اوپر جھوٹے سچے الزام لگا دینا، اور کہاں اس کے بارے میں عجیب و غریب خواہشیں دل میں رکھنا. ہر بندہ اپنے دل کو چیک کرے، ابو بکر صدیق جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. ایک رات حضرت عائشہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی، چاندنی رات تھی اور کھلا آسمان، صحراؤں کے آسمان بہت کھلے ہوتے ہیں، بادل ہی نہیں ہوتے وہاں. دیکھا اتنے ستارے ہیں، اتنے ستارے ہیں. کہنے لگی کہ اللہ کے نبی، دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہو؟ اچھا، دل میں خواہش کیا تھی کہ میرے باپ کا نام لیں گے اللہ کے نبی. پتا ہوتا ہے نا، کچھ کیا ہو تو پتا بھی ہوتا ہے، جنہوں نے کیا نہ ہو وہ ان کو پہلے ہی بتاتا ہے کہ ہم نے کیا ہی کچھ نہیں، وہ تو پھر جان چھڑائیں گے. تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہے ایک شخص. کہا کون؟ کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عائشہ کا دل بجھ گیا. کہا اچھا، میں تو سوچ رہی تھی کہ میرے باپ کا نام لیں گے. کہا عائشہ، ابو بکر کی نیکیوں کی بات ہے اور تم معیار بناتی ہو آسمان کے ستاروں کو. واللہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ان 3 راتوں کی نیکیوں کے برابر بھی نہیں جو ابو بکر نے غار ثور میں میرے ساتھ گزاری. نیکی بڑی نہیں ہوتی، موقع بڑا ہوتا ہے. وقت وقت کی بات ہے، وقت تو گزر جائے گا لیکن نیکی کا موقع وہ دوبارہ نہیں آئے گا. آج میں اور آپ چاہیں تو کیا ہم ہجرت مدینہ کا اجر لے سکتے؟ تڑپیں گے بھی تو نہیں لے سکتے. ہم ناروے سے اٹھ کے مدینہ چلے بھی جاتے ہیں تو وہ کوئی اسلام کے لیے تو نہیں جائیں گے، وہ تو بہت ہوا تو اپنے دین کے بچاؤ کے لیے جائیں گے نا. اس وقت تو کوئی مسلمان جاتا ہے ان ملکوں میں تو پرسنلی اپنا دین بچاتا ہے، اس وقت تو اسلام کو بچایا جا رہا تھا. فرق سمجھ آ رہا ہے نا، ایک اسلام کے لیے کچھ کرنا اور ایک اپنے لیے کچھ کرنا، بہت فرق ہے. ہم نیکیاں کرتے ہیں اپنے ثواب کے لیے، میری مرضی، میں کر سکتی، آئی ایم اویلیبل، آئی کین ڈو اٹ. اور جس دن کہا جائے کہ یہ کر لیں، یہ مشکل ہے، تو اللہ کے بندو مشکل میں تو اجر ہے. آپ کو کہا جائے یہ کام کر لیں، میرے لیے مشکل ہے، تو بھی آسان ہوتا تو اجر کس بات کا تھا؟ کیا ابو بکر کے لیے مشکل تھا کیا آسان تھا؟ لیکن کیسے خوشی خوشی اچھلتے کودتے جا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں، کوئی غم نہیں، کوئی روتے نہیں، کوئی دھوتے نہیں. راستے کے ان کے اتنے جوکس ہیں، آپ پڑھیں تو میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کر لوں اگر کچھ چیزیں. اتنے ریلیکس موڈ میں جا رہے ہیں، کسی کو نہیں پتا کہ ان کی جان کی قیمت لگی ہوئی اس وقت. ان کو نہیں پتا کہ آگے ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، گھر تو سارے چھوڑ ہے. اور ابو بکر کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کے باپ ابو قحافہ نبینا تھے. بوڑھوں کا دل ذرا مال کے مارے میں بڑا حریص ہوتا ہے، وہ اکثر ابو بکر کو ذرا ٹوکتے تھے، جو ہوتا ہے اسلام کے لیے لے جاتے ہو، یہ اتنے غلام آزاد کراتے ہو کمزور سے، ذرا مضبوط غلام آزاد کراؤ، کچھ فائدہ لو. کہ نہیں، اسلام کے لیے کرتا ہوں، پیچھے پڑ چکے. جب ان کو پتا چلا کہ ابو بکر صدیق ہجرت کر گئے تو حضرت اسما جو کہ گھر میں تھی ان کے پاس آئے، کہا کہ چلا گیا؟ کہاں چلا گیا؟ کہا یہ اس کے پیچھے لگ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. مال تو نہیں لے گیا؟ کہا پتہ نہیں ایک تھیلا پڑا. بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت اسما نے خود عقل مندی کا مظاہرہ کیا, اور بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر نے جاتے ہوئے ایک تھیلے میں پتھر بھرے اور وہاں ڈال کے چھوڑ گئے. کہا پتہ نہیں ابا یہ جاتے جاتے ایک تھیلا دے گئے آپ کے لیے. کہا کدھر ہے؟ اور وہ نابینا تھے نا تو وہ تھیلے کو ٹٹول رہے اس میں موٹے. کہا اچھا چلو شکر ہے سونا چاندی گھر چھوڑ گیا, اور وہ اصل میں پتھر تھے. واللہ اگر میں اسلام سے پیار کروں گی نا تو میں سونا چاندی اسلام کو دے دوں گی جب موقع ملے گا انشاءاللہ, اور جب اللہ اپنے پتھروں کو سونا بنا کے بندہ اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے. دعا کرے کہ دل تڑپ جائے. ہمارا دل نہیں تڑپتا اسلام کے لیے, ہم صرف اپنی ایز اور اپنی سہولت اور اپنے لالچ میں نیکی کا کام کرتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہو ہمیں فائدہ ہو. اس میں وقت لگتا ہے, ایک وقت آتا ہے تڑپ 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 کے آپ کام کرتے ہیں پھر یہ کام ہوتا ہے. دیکھیے ابو بکر بیٹھے ہیں اللہ کے نبی سو رہے ہیں اور ایک آدھا سوراخ بند کرنا بھول گئے, تو کہا اچھا ادھر ہی نہ کوئی آ جائے. اللہ کا کرنا دیکھیے, اسی میں سے ایک زہریلا جانور نکلا. ابو بکر نے اپنا انگوٹھا رکھ لیا کہ نبی کی نیند خراب نہ ہو, اور اس نے ابو بکر کے پاؤں پہ ڈس لیا, پھر بھی نہیں ہلے, یہاں تک کہ درد کی تکلیف سے آنکھوں سے جب آنسو گرے تو اللہ کے نبی کے چہرے پہ ٹپکے, آپ کی آنکھ کھلی. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے ماں باپ آپ پہ قربان. اچھا آپ نوٹ کریے گا, ہجرت کے پورے سفر میں ابو بکر بار بار اللہ کے نبی کو یہ کیا کہہ رہے ہیں, فدا امی باو بھی. ابھی عام طور پہ کیا کہا کرتے تھے, یا رسول اللہ یا نبی جو بھی کہتے تھے. یہاں اتنا محبت کا انداز کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی آج کل جذباتی حملوں سے گزر رہے ہیں. آسان تھوڑی ہوتا ہے اپنی جگہ چھوڑ کے جانا. کوئی یہ بات آپ دیکھیں نا, جب بچیوں کی شادی ہونے ہوتی ہے کتنے سونے چاندی کپڑے زیورات کا ان کو لالچ ہوتا ہے, پھر بھی بات بات پہ روتی ہیں کہ نہیں روتی؟ ماں کو دیکھا رو پڑا, کمرے کو دیکھا رو پڑا. میں سوچتی ہوں کہ ہجرت چیز ہی ایسی ہے, چاہے دنیا کے فائدے کے لیے آپ کر رہے ہیں یا کسی کام کے لیے, دل پسیچتا ہے. کوئی آئے تو آپ کا دل دکھتا ہے, کوئی جائے تو رکتا ہے. ایئرپورٹ کو دیکھے تو آپ کا تو دل ہی دکھتا ہے کہ یہ کتنوں کو ملاتا ہے اور کتنوں کو جدا کرتا ہے. اور چلو کوئی دنیا کے فائدوں کی امید ہو تو بندہ کرے, جہاں یہ حالات ہو. تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی آج کل دلگیر ہے, تو ابو بکر کی ایکسٹرا شفقت کی ضرورت ہے, ایکسٹرا ان کو دل چاہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کو پیار سے پکارے. اللہ کے نبی نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور اس تکلیف پہ لگایا, جہاز کیڑے نے کاٹا اور وہ تکلیف ختم ہو گئی. تو کیا پتا چلا کہ اگر اس راستے میں سانپ بچھو بھی کٹ جائے, مقصد کا یقین ہوگا تو اللہ آپ کو بچا لے گا. کوئی مرے ابو بکر, دیکھیے اتنی جو تکلیف ہے صحیح ابو بکر نے, تو کیا ابو بکر ان میں ختم ہو گئے؟ ابو بکر نے اتنا مال اپنا اسلام کو دیا, تو کیا کنگال ہو گئے؟ کبھی ہوئے؟ کبھی آپ نے سنا کہ سن کر ایسے نہ گزر جائیں, اپنا حال دیکھیں. اس طرح سے تیار ہوتے تھے کہ اللہ کے نبی کو تسلیاں دیتے تھے. 3 دن آپ کا ادھر رہنا کیوں تھا؟ تاکہ بات ٹھنڈی ہو جائے. آپ کو پتہ تھا کہ ہماری خبر سن کے لوگ پھیلیں گے, شور ہو کدھر ہے ڈھونڈو. اور ان کو امید تھی کہ جائیں گے آپ مدینہ, کیونکہ کچھ لوگ پہلے گئے تھے. اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ اتنا عقل مندی کا تھا. آپ سوچے کہ یہ مکہ ہے تو ادھر سے آپ جائیں نا تو مدینہ ادھر آتا ہے, غارِ ثور پیچھے ہے یمن کی طرف. آپ پہلے پیچھے گئے تاکہ جو ڈھونڈنے والے وہ تو مدینہ کے رستوں میں جائیں گے نا, سیدھی سی بات ہے. آپ کو کوئی کہے کہ شہر کوئی گیا تو آپ اسکول سے نکل کے اس طرف ڈھونڈیں گے نا اس کو, ادھر تو نہیں جائیں گے. بالکل یہی کیا. اللہ کے نبی کا اتنا عقل مندی کا یہ فیصلہ تھا. اور آپ دیکھیے مکمل رازداری, جو بندہ اپنا راز نہیں رکھ سکتا سمجھے اس نے دشمن کو اپنا ہاتھ دے دیا. جب 3 دن میں وہ ادھر ڈھونڈ ادھر ڈھونڈ کر کرا کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے نا, تو پھر چپکے سے آپ اپنی جگہ سے نکلے. یوں سے پھر جدہ کے راستے واپس یوں لمبا چکر کاٹتے ہوئے ایک مقام پہ آ گئے, خزروا نام کی جگہ تھی. اب یہ وہ جگہ تھی کہ یہاں سے پھر مکہ دکھتا تھا. پھر آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا کہ اے مکہ, اللہ کی زمین میں تو سب سے بہترین زمین ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ زمین ہے. اگر مجھے تجھ سے اور تیرے گھر والے نہ نکالتے تو میں نہ نکلتا. یعنی اگر اللہ کے نبی کی چوائس ہوتی تو آپ کبھی مکہ کو نہ چھوڑتے. اتنا پیار تھا لیکن چھوڑا. کس کے لیے چھوڑا؟ دین کے لیے چھوڑا. چھوڑ دو اس سے پہلے کہ تم خود چھڑا لیے جاؤ. ایک دن موت کی صورت میں ایک بہت بڑی ہجرت ہم نے بھی کرنی ہے, کوئی نہیں روک سکے گا اس وقت, چل پڑیں گے. اور یہ جو راتیں تھیں غار سور کے اندر کی, اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انتظام کیا. جیسا کہ اللہ کے نبی وہاں موجود تھے اندر, ابو بکر کے بیٹے عبداللہ مسلمان ہو چکے تھے, سارا دن مکہ میں رہتے اور رات غار سور کے باہر آ کر گزارتے. سمجھ بوجھ کے مالک تھے, سمجھدار تھے, نوجوان تھے. صبح پوری قریش کے بیچ میں گزارتے, ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہ کدھر گئے ہیں, اور رات غار سور میں آتے اور جو ساری ان کی سازشیں باتیں ری ایکشن تھا نا وہ سنتے رہتے, اور رات کو یہ خبریں آ کے غار سور میں اللہ کے نبی اور ابو بکر کو دیتے. کیا پتہ چلا کہ ابو بکر کا تو گھرانہ پورے کا پورا اللہ کے راستوں میں لگا ہوا تھا, خود بھی لگے, بیٹے کو لگا. بیٹی اسما بنت ابی بکر کھانا لے کے آتی تھی اور چپکے سے آ کے دیتی تھی. عامر بن فہیرہ غلام تھا ابو بکر کا, آپ گزرے تو اس رستوں سے گزر کے اپنی بکریاں چراتا تاکہ رستوں کے نشان مٹ جائے, اور پھر اپنی بکریاں وہاں لے کے آتا اور اللہ کے نبی اور ابو بکر اپنا پیٹ بھرتے دودھ سے, اور جب آپ کا پیٹ بھر جاتا تو پھر وہ وہاں سے چلے جاتے. اللہ نہیں بھوکا رکھتا, غار سور میں نہیں اس نے دین کے کام کرنے والوں کو بھوکا رکھا. آج تو اللہ کی بنا دنیا کی کثرت ہی بہت ساری ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ جن اونٹنیوں پہ گئے بیٹھ کے, تو ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی میں نے اونٹنیاں تیار رکھی ہوئی ہیں, آپ کی بھی اپنی بھی. کہا نہیں آپ کی ٹھیک ہے لیکن میں اپنی آپ سے قیمت لوں گا. یعنی انداز دیکھیے کہ جب مقصد پیارا ہوتا ہے تو بندہ دینے والا چاہتا ہے, لیکن لینے والوں کا بھی کوئی اتنا دل چھوٹا نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ پھر منگتوں کی طرح ان سے ہی مانگنے لگ جائیں. پھیک نہیں مانگتے دین والے, عزت کے ساتھ پیار سے جو چیز ملتی ہے صرف اس کو لیتے ہیں. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی اس راستے میں بھی قرآن پاک کی کھیرت کر رہے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے 3905 نمبر کی, سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی قرت سنی لیکن آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے تھے. سفر میں بھی یہ سارے حالات ہیں. اب وہاں سے نکل کے جب غار سور سے نکلے, لوگ ذرا ٹھنڈے ہو چکے تھے, کہا کہ ٹھیک ہے ختم ہے. حضرت علی کو دیکھا کہ وہ تو ادھر ہے, پتا چلا کہ اللہ کے نبی چلے گئے, ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. کہتے ہیں کہ ابو جہل جو تھا وہ حضرت ابو بکر کے گھر آیا, دروازہ نوک کیا. اسما رضی اللہ عنہا نے دروازہ کھولا, کہا کدھر ہے تمہارا باپ؟ تو انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, بس یہ کہا مجھے نہیں پتا اس وقت کدھر ہے, پتہ ہی نہیں تھا. اس نے زور سے تھپڑ مارا, آپ کے کان کی بالی گری اور آپ گری. اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت حضرت اسما جو تھی پریگننٹ تھی. اب جب تھوڑے دن کے بعد انہوں نے بھی ہجرت کی, ابھی کوبا کے مقام پہ پہنچی ہے تو ان کا بیٹا پیدا ہوا عبداللہ بن زبیر. اللہ کے نبی نے کہا یہ پہلا بچہ جو دیار اسلام میں پیدا ہوا ہے. انہوں نے خبر پھیلائی تھی کہ مسلمانوں کی اولادیں نہیں ہونی, یہود نے ان پہ جادو کیا ہوا ہے. اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو ان کا یہ شگون بھی ٹوٹا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے. تو اب دیکھیے کہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, لینی پڑتی ہیں. اس طرح ایک وقت آ گیا کہ لوگ اگر غار میں نیچے دیکھتے نا تو ان کو اللہ کے نبی دکھتے. اس کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے کہ ابو بکر اس وقت بھی اپنے نبی کا غم کر رہے تھے کہ اللہ کیا بنے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر تسلی رکھو, ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا خدا ہو, اللہ کی ذات ساتھ ہو. تو اس طرح اس سفر میں گزارتے کرتے کراتے نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے نبی پھر مدینہ کی راہ پر نکلے. پیر کی رات تھی, ربیع الاول سن 1 ہجری کی چاند. اب یہ 1 ہجری کہاں سے شروع ہو گیا, یہاں بھی یہ نوٹ کر لے. ابھی تک ہم نبوی پڑھتے آ رہے ہیں, نبوت, لیکن جو اسلامی کیلنڈر ہے نا آج, جس کو آپ اسلامی کیلنڈر کہتے ہیں, 1434 ہے آج کل, یہ کون سا ہے؟ ہجرت سے شروع ہوا. یہاں پھر بڑی باتیں ہیں ڈیٹیلز والی, لیکن خلاصہ ہی سمجھ لیں اسلام کا مزاج کیا ہے. جب کیلنڈر بنانے کا موقع آیا, جب ہوا کہ کس طرح سے اسلام کی بات شروع کریں, کچھ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کر لیتے ہیں. سمجھیے گا بات کو, 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے جب اللہ کے نبی پیدا ہے, کہا ادھر سے اسلام کی بات شروع کرتے ہیں. صحابہ نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, یہ تو محمد بن عبداللہ نہیں, وہ تو محمد بن عبداللہ پیدا ہوئے تھے. کہا اچھا یہ کر لے, چلو یہ بھی نہیں کرتے. پھر ایسا کرتے اقرا بسم ربک اللذی کی آیتیں اتری تو اس دن سے شروع کرتے ہیں اسلام. کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, 13 سال تو چوٹے کھا رہے تھے, وہ کوئی مسلمانوں کا کوئی عروج تھوڑی تھا. کہا پھر ایک ہی موقع ہے, ہجرت کا موقع. اب آپ دیکھیں گے ہجرت اصل میں اسلام کا غلبہ ہے. اللہ نے آپ اصل میں جو عروج دینا ہے نا وہ پہلے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا. کہا ٹھیک ہے ہجرت سے شروع کرتے ہیں. یہاں سے کیا پتا چلا؟ اسلام میں جو ڈے سیلیبریشنز ہیں نا یہ مشن کے ساتھ ہیں. کسی نبی کی ولادت کی دن آپ کو نہیں ملے گا. آج ابراہیم کا ورلڈ ڈے ہے, آج اسماعیل کا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ اگر نبیوں کے یوم ولادت منائے جاتے تو 365 دن تو پورے گئے. 300 سے قریب تو نبیوں کا تذکرہ ملتا. کام کب کرنا تھا؟ یہ جو آج ہم نبیوں کی ولادت کے دنوں پہ جشن مناتے ہیں نا یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. اللہ کے نبی نے نہیں منایا اور منانا ہے ان سے ہی پوچھ لیں ہجرت کس دن ہوئی تو پتہ بھی نہیں ہوگا. سن ہجری کا آغاز کہاں سے ہوا نہیں پتا ہوتا. تو یہاں سے سن ہجری جو شروع ہوتی ہے, عبداللہ بن عریقت جو ہے وہ اپنی اونٹنیوں کو لے کے وہاں آگے جہاں ان کو کہا گیا تھا جبل سور کے پاس. ابو بکر اور اللہ کے نبی وہاں موجود تھے, عامر بن فخیرہ بھی تھے. پہلے جنوب کی جانب یمن کے رخ پر چلے, پھر مغرب کی طرف مڑے, پھر ساحل سمندر کا رخ کیا اور ہوتے ہوتے پھر شام کی طرف مڑے. اور ایک ایسا نیا راستہ انہوں نے ڈھونڈا جس پہ عموماً لوگ نہیں جاتے تھے. یہاں سے بھی آپ کو پلاننگ کی بات سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے رہے. رات بھر چلتے, پھر آدھے دن تک مسلسل جاری رکھا, یعنی ایک رات اور ایک دن تک چلتے رہے. جب راستہ خالی ہو گیا تو اللہ کے نبی نے ایک چٹان کے سائے میں پھر آرام فرمایا. یعنی آپ کہہ لیں کہ اتنا لمبا سفر, اور آپ کبھی اونٹ پہ بیٹھے 5 منٹ کی آپ وہ رائڈ لے کے آتے ہیں نا, ہچکوں ہچکوں ہچکوں, تو نیچے اترے تو سارا جسم ہل رہا ہوتا ہے, اتنا بندہ تھکتا ہے. اور اللہ کے نبی کی عمر مبارک دیکھیے 50 کے قریب ہے, 50 سے بھی اوپر ہے, 53 ایئرز کی عمر. اور اس اسلام کے دفاع کے لیے, آپ کے میرے اسلام کے لیے اللہ کے نبی نے اتنا سفر کیا. 1.5 دن چلتے رہے, پھر کہیں جا کے کہیں سٹاپ اوور لیا. ابو بکر نے ارد گرد دیکھا, ایک چرواہا نظر آیا. ابو بکر نے اس سے دودھ دودھوایا, یعنی کہ بکری کا دودھ لیا. اللہ کے نبی جب بیدار ہوئے تو آپ کو اتنا دودھ پلایا کہ جی خوش ہو گیا, پھر وہاں سے آگے چل پڑے. ایسے نہیں لگ رہا کہ حضرت ابو بکر ایک ہوسٹ بنے ہوئے ہیں. ایئر ہوسٹ ہوتے ہیں تو یہ روڈ کے ہوسٹ ہیں. اور پورے سفر میں آپ کو یہ لگ رہا کہ ابو بکر خود دکھی یا تھکے ہوئے؟ کس چیز کی خوشی ہے؟ یہ خوشی ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کی خدمت کرنی ہے. خیر اب کیا ہوا, سفر کے دوران ام معبت نام کی ایک عورت کے خیمے کے پاس سے گزرے. مکہ سے تقریباً 130 کلومیٹر کے فاصلے پر علاقہ تھا, وہاں گئے. جا کے ابو بکر نے کہا کہ آپ کے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے, یعنی معذرت کر رہی. کہنے لگی بکریاں دور دراز گئی ہوئی ہیں, ادھر خیمے کے پاس ایک بکری ہے جس میں دودھ نہیں آتا, ساری بکریاں گئی ہیں چرنے, یہ بیچاری چل بھی نہیں سکتی, ادھر کھڑی ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا دودھ دھو لوں. کہنے لگی اگر دودھ نکلتا ہے تو لے لیں. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے, کہتے ہیں کہ اتنا دودھ نکلا کہ پوری ایک جماعت جو تھی اس دودھ کو پی سکتی تھی. ام معبت نے بھی پیا, ساتھیوں کو پلایا, خود بھی پیا, برتن بھرے کا بھرا تھا. جب اس عورت کا شوہر واپس آیا تو اس کو اس پر حیرت ہوئی, ساری بات سنائی. اس وقت پھر ام معبت نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا جو آپ کو شروع میں سنایا تھا, کہ یہ کیسا شخص آج ہمارے گھر سے گزرا ہے کہ اس کے آنے کے بعد ہمارے اندر اس طرح برکت آ گئی, اس طرح خیر کا معاملہ آ گیا. ابھی یہ صرف ایک قدم پڑا اللہ کے نبی کا اس گھر پہ اور اللہ نے اس جوڑے کو نصیب کر دیا ایمان. کہنے لگا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس کا قریش ارادہ کر رہے ہیں. سمجھ گئے, کہنے کہ یہ دو اجنبی تھے, ایسے تھے ویسے تھے, میرا ارادہ کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا. یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ 100 اونٹ لینے جا کے قریش کو بتا دوں, لیکن ہر ایک کو مال پیارا نہیں ہوتا. تیسرے روز اہل مکہ نے ایک آواز سنی جو زیری مکہ سے شروع ہوئی اور بالائی مکہ تک گزری. آواز پتہ نہیں چلی کس نے کہا. کہتے ہیں ایک جن تھا جو یہ اشعار پڑھتا ہوا وہاں سے گزر گیا, جس کا خلاصہ کیا, یعنی مکہ والوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے نبی کا ہے. تو ایک جن نے راز افشاں کرنے کی کوشش کی, اللہ جو لوگوں کا پروردگار ہے ان دو رفیقوں کو بہترین جزا دے جو ام معبت کے خیمے میں نازل ہوئے. وہ دونوں خیر کے ساتھ اترے اور خیر ہی کے ساتھ روانہ ہوئے. اور جو محمد کا رفیق ہوا وہ کامیاب ہوا. ہائے قصی، اللہ نے ان کے ساتھ کتنے بے نظیر کارنامے اور سرداریاں سمیٹ دیں. بنو کعب کو ان کی خاتون کی قیامگاہ اور مومنین کی نگہداشت کا پڑاؤ مبارک ہو. تم اپنی خاتون سے اس کی بکری اور برتن کے متعلق پوچھو، اگر تم خود بکری سے پوچھو گے تو وہ بھی شہادت دے گی. یعنی اس نے اشعار میں اللہ کے نبی کا پورا بتا دیا کہ وہ کہاں ہیں، کہاں سے گزرتے ہوئے اب بکری کا دودھ پی کے آگے چلے گئے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ کوئی جن تھا یا اللہ نے. دیکھیے اللہ نہیں ڈرتا، جاؤ تم اپنے سر پٹکتے پھرو، نبی تمہیں نہیں مل سکتا اگر اللہ نے نہیں چاہا. راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا. سراقہ بن مالک نام کا ایک شخص تھا، قدیر ایک مقام ہے. جب آپ وہاں گزرے تو سراقہ بن مالک نے آپ کا پیچھا کیا، انعام کا لالچ تھا، کہا کہ جا کے لیتا ہوں. تین دفعہ اللہ کے نبی کے پیچھے جا کر اس نے آپ کو پکڑنے کی کوشش کی. جو ہی وہ قریب آتا تو اس کا گھوڑا جو تھا وہ زمین میں دھسنے لگتا. ایک بار، دو بار، تین بار ہوا. اس نے اپنے فالوں سے قسمت بھی معلوم کی اور ہر بار اس کی مرضی کے خلاف تیر نکل رہا تھا، لیکن ذرا قریب گیا تو اللہ کے نبی کی قرت کی آواز آئی. بہرحال اللہ نے سراقہ کو ایمان دے دیا. کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سارے معاملے میں میرے شر سے بچا رہا ہے، مجھے بتائیں میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے کہا کہ بس ہماری خبر نہ دینا کسی کو. اس موقع پہ اللہ کے نبی نے پھر سراقہ کو خوشخبری دی تھی کہ سراقہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تم کسرا کے کنگن نہ پہن لو، یعنی ایران کے فتح ہونے کی خبر دے دی. اور اس دور میں لوگ بڑے بڑے کنگن پہنتے تھے موٹے، سراقہ کہا کرتے تھے. اور واقعی ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کا دور آیا. سراقہ کہتے تھے مجھے پتا میں نہیں ابھی مروں گا. پھر حضرت عمر کا دور آیا، کسرا واقعی مغلوب ہوا، کنگن اس کے صحابہ نے بغیر کسی روک ٹوک کے مال غنیمت میں سے پہلے ہی الگ کیے. کتنے کلو کے کنگن تھے، صرف اللہ کے نبی کی ایک بات کو سچا سمجھتے ہوئے کہ یہ سراقہ کا حق ہے. اور سراقہ وہ واحد مرد ہے جس نے سونا پہنا، باقی مردوں پہ سونا حرام ہے. اور اس کے بعد اب ان کو اپنی جان کا خطرہ ہو گیا کہ اب میری موت آئے گی. اور کہتے ہیں کہ اس کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد پھر سراقہ کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے دین کا دفاع کراتا ہے. کہا کہ اور کام کوئی کرو، تو سراقہ نے ایک اور کام یہ کیا کہ جو بندہ اس راستے پہ جانے لگتا نا کہ کدھر ہے ان کو ڈھونڈے، کہتے نہیں نہیں ادھر میں دیکھ آئے ادھر کوئی نہیں ہے، یعنی لوگوں کو ادھر سے ڈائیورٹ کر دیا جاتا تھا. پھر اسی طرح راستے میں بریدہ بن حسیب اسلمی سے ملاقات ہوئی. ان کے ساتھ ان کی قوم کے 70 یا 80 گھرانے تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے. ابھی پہنچے ہی نہیں ہے مدینہ، خیر راستے میں آنی شروع ہو گئی. 80 گھرانے مسلمانوں میں بھاگے. آپ دیکھیے گا کیسے اسلام کو غلبہ ملنا ہے، کہ پہلے تو ایک مسلمان ہوتا تھا تو مکہ کی پہاڑیاں گونجتی تھی، اور کہاں یہ حالات ہو رہے ہیں کہ پورے پورے خاندان مسلمان ہو رہے ہیں. انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی، اور کہتے ہیں کہ بریدہ غزوہ احد کے بعد مدینہ آ گئے. پھر اسی طرح راستے میں ارچ نام کے ایک جگہ پر آپ کا گزر ہوا، کچھ شخصیات سے ملاقات ہوئی، کچھ ہوئی. یعنی راستے میں کئی ایسے موقع ہے کہ اللہ کے نبی پکڑے جا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بچا دیا کہ ایک شخص نے جب دیکھا حضرت ابو بکر کو، کہا یہ تمہارے ساتھ کون ہے، کہا یہ میرے ہادی ہیں، اور آگے چل پڑے. ہادی سے مراد وہ یہ سمجھا کہ یہ ان کو مدینہ کی طرح راستہ دکھانے والے ہیں، لیکن اصل میں وہ ہادی راہبر اور رہنما والے تھے. پھر اسی جگہ ایک اور بڈھا شخص ملا، اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو. کھوج تھے نا لوگ، پیچھے لگے ہوئے تھے، کیونکہ ان کو لالچ تھا 100 اونٹ، پتہ کتنی بڑی قیمت ہوتی ہے. ایک اونٹ آج بھی شاید 1 لاکھ روپے کے پاکستان میں، تو 100 لاکھ کو جمع کر لے کتنوں کی رال نہ ٹپکے گی، اچھے اچھوں کا ایمان بدل جائے. لیکن وہ پکڑ نہیں سکے، تو انہوں نے ابو بکر سے کہا تم کہاں سے ہو. ابو بکر نے مسکرا کے کہا ہم سب پانی سے ہیں، یعنی اصل کی طرف لے گئے کہ ہر انسان پانی سے بنا ہے. انہوں نے سمجھا کسی پانی کے علاقے سے آئے ہیں یا کسی سمندر سے نکلے ہیں. کہا اچھا چلے جاؤ. یعنی اللہ جس کو رکھے اس کو کون چکھے. آپ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بچایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہواتے پھر آگے اورج کے مقام پہ پہنچے. پھر اسی طرح سے وادی ریم میں پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی کے پھوپھی زاد بھائی تھے. یہ مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے. انہوں نے اللہ کے نبی کو سفید کپڑے پیش کیے، اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اس سارے معاملے میں آگے آتے آتے کہاں پہنچ گئے کہ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ آپ کی تو بریک کا وقت اوپر اتنا ہو گیا، اور میں حیران ہو گئی کہ ہم نے سوا گھنٹہ بھی بات کی ہے. مجھے پہلے ایک غلطی لگی ہے کہ میری گھڑی خراب ہے، پھر میں نے دوسری دیکھی ہے، پھر میں نے ریکارڈنگ کا ٹائم دیکھا ہے تو سوا گھنٹہ گزر گیا. میں تو نہیں تھکی، پتہ نہیں آپ تھک گئے ہو تو. کتنے لوگ ہیں جو بریک کا انتظار کر رہے تھے؟ واللہ ہی نہیں پتا چلا. مجھے معاف کریں بھائی، میں نے آپ کی بریک آگے کر دی. اللہ اکبر. اگر آگے ہو گئی ہے تو پھر یہ آخری پورا کر لے ہجرت کا سفر، پھر اس کو دو حصوں میں انشاءاللہ بانٹ دیں گے اس کو فائل کو. چلیے چھوڑے، پھر اب ذکر ہو گیا تو اب آپ کو تو یاد بھی آ گیا نا، تو یہاں رکتے ہیں. قبا کی واپسی میں پھر آگے جا کے دیکھیں گے. یہاں جو باتیں سنی اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ پورا وقت آپ لوگ بڑی گہری سوچوں میں تھے، عجیب ماحول بن گیا تھا کہ ایسے ہی لگ رہا تھا ہم سارے بھی وہاں ہیں. آپ کو بھی لگ رہا تھا؟ جی آپ شیئر کیجئے. آپ پھر نام بتاتے ہیں، ابھی کچھ دن آپ لوگ بتائیں گے مجھے نام. جی فرح، اللہ آپ کو فرحت ہی دے. جی بالکل، بہت اچھا آپ نے کہا کہ ہر انسان کے اندر اتنا جذبہ ہونا چاہیے. جذبے ہوتے ہیں لیکن جاتے کدھر ہیں؟ جی آپ سنرا. آپ نے اپنے لیے صبح اٹھنے کے عمل کو لیا، کوشش کر کے دیکھیں، بہت برکت ہوگی. اور خاص طور پہ بچے سوئے ہوتے ہیں اس وقت، بچوں کی ماں کو تو صبح ہی اٹھنا چاہیے. جی اور کوئی شیئر کرے؟ جی آپ پیچھے سے شیلا. آمین. آپ سب کو میں بھی یہی دعا دیتی ہوں کہ اللہ آپ سب کو خیر کی بوٹیاں بنا دے، جہاں ایک دانہ گرے وہیں فصل تیار ہو جائے. اور کوئی ادھر سے؟ جی سوئے سائمہ، آپ کیا سوچ رہی تھی سنتے ہوئے؟
سر میں سوچ رہی تھی کہ انسان کو لگتا ہے کہ جب اس راستے میں نکلتا ہے تو اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، حالانکہ مشکلات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معاون اور مددگار حالات بناتے رہتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے لیے نکلے تو ان کے لیے ہر چیز ساتھ معاون ہوتی گئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی ان کو تنہا نہیں چھوڑا یا اکیلا نہیں چھوڑا. ہر جگہ پہ کسی نہ کسی ذریعے سے، کبھی وہ حضرت اسماء کے ذریعے سے، کبھی وہ ان کے عبداللہ جو ہے ان کے ذریعے سے، کبھی عامر بن ہے، مطلب کسی نہ کسی ذریعے سے ان کی مدد پھر آگے جب گئے تو انہیں معاون کے ملا، مطلب راستے میں جو جو لوگ ملتے گئے تو اللہ تعالیٰ معاون بناتے جاتے ہیں. کوئی بھی چیز اس طرح مشکل نہیں رہتی ہے، بس ہمیں مشکل لگتی ہے. اور دوسرا مجھے یہ بات بہت زیادہ اپیل کی کہ نیکی بڑی نہیں ہوتی بلکہ موقع بڑا ہوتا ہے، تو کسی بھی موقع کو
بالکل. اب دیکھیے کبھی آپ کو ایک ڈالر کی ضرورت ہوتی ہے بس میں بیٹھنے کے لیے، پانی کا ایک گلاس لینے کے لیے، اس وقت آپ کے لیے ایک ڈالر بھی بہت بڑا ہے. اور کبھی کبھی آپ کو سینکڑوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ دیکھیں کہ میری ضرورت کب ہے. اور یاد رکھیں کہ اسلام کے یا دین کے کام کے ابتدائی دنوں میں جو لوگ کام کر جاتے ہیں بعد والے حسرتیں کرتے ہیں. آپ پڑھ کے دیکھیں خالد بن ولید کتنے کارنامے کر کے لیکن آخری دور میں آئے تھے، حسرت کیا کرتے تھے. کسی ایک صحابی کی بات ابھی ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی حدیث ان کو سمجھ نہ آئی تو کسی دوسرے صحابی نے ان سے ذرا بات کی تو کہا تمہیں یہ بات کیسے سمجھ آئے گی، ہم تو اس وقت اللہ کے نبی کے ساتھ تھے جب تم بازاروں کے بھاوتاؤ کرتے تھے. یعنی یہ تھوڑے بات میں اسلام میں آئے تھے. تو ہمیشہ یاد رکھے جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے اور انسان کو ہمیشہ اپنے لیے یہی تڑپ رکھنی چاہیے. جی سبھی آپ پلیز. جی یعنی انہوں نے تو بہت خفیہ پلاننگ کی لیکن اللہ نے اس کو کھول بھی دیا اور ناکام کر دیا. نجدی شیخ صاحب کی بھی بات کام نہ سکی. جو چاہو، وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن جو چاہے لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. جی
باپ تھا تو پتا بھی نہیں تھا کہ میں نے واپس آنا ہے یا دوبارہ ملنا ہے یا نہیں،
بالکل یہ بھی اچھی بات ہے کہ سب چھوڑ کے ہی آئے تھے نا, کیا پتا تھا آگے جا کے کیا. اور دیکھیں جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہوئی ہیں, آج ذرا لیں ابو بکر کے کردار کو, جی گھر میں جوان بچیوں کو چھوڑ کے دین کے لیے چلے گئے بیٹیاں بیوی. اب ام سلمہ کو کتنی کوئی باتیں کرتا, دیکھو جی میں کے آ کے بیٹھ گئی ہے, میاں پتہ نہیں کدھر ہے, بچہ پتہ نہیں کدھر ہے. ہم تو صرف باتیں ہی کرنا جانتے ہیں مجھے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ہدایت دے. جی آپ ربیہ. بالکل بالکل, رات جب گہری ہوتی ہے نا تو اس کے بعد صبح ہوتی ہے. کبھی زندگی میں بہت بڑا غم آئے نا ان ایکسپیکٹڈ, تو سمجھ لے کہ اس کے بعد بہت بڑی خوشی آنی ہے. شرط ایک ہے کہ انسان رب کو پہچان لے اس غم میں. ٹھیک ہے جی, بریک لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی, 20 منٹ کی, 23 ہوئے ہیں, آپ دیکھ لیں الفت ٹائم نوٹ کر کے, تو ایک منٹ کے اندر پورا ہال خالی کر دیں. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت و نبوی کے اگلے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پیچھے ہم نے جس چیز کو پورا کیا وہ اللہ کے نبی کا سفر ہجرت تھا. ہم نے دیکھا کہ کتنے مشکل مرحلوں سے گزرتے ہوئے لیکن بظاہر مطمئن, اللہ کے فیصلوں پہ راضی اللہ کے نبی اور ابو بکر جو تھے وہ مکہ سے مدینہ کے سفر کو عافیت سے گزارتے ہوئے آگے آ رہے ہیں. راستے کے کچھ واقعات بھی ہم نے دیکھے کہ جن کو دیکھنے کے بعد یہ یقین ہوا کہ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہیں چھک سکتا. بہت سارے دشمن تھے اس وقت بھی آپ کے, آج بھی اگر ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ جب اپنے نبی کا اور اپنے نبی کی امت کا دفاع کرنا چاہتا ہے تو کوئی ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. آج ہم دیکھیں گے کہ قبا میں تشریف آوری, ایک طویل سفر کو طے کرنے کے بعد, تقریباً 500 کلومیٹر کا سفر ہے مکہ سے مدینہ کا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا. اور سوموار یعنی منڈے پیر 8 ربیع الاول 14 نبوی, جس کو اب آپ 1 یعنی 1 ہجری کہہ سکتے ہیں, اللہ کے نبی قبا میں تشریف لائے. قبا کیا ہے؟ مدینہ سے تھوڑی سی باہر ایک چھوٹی سی بستی تھی. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہاں آپ کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی, لوگوں کو یہ پتا تھا کہ آپ مکہ سے نکل چکے ہیں تو راستے میں ہیں, تو بالکل ایک ایسے مہمان کی آمد کے منتظر ہوتے ہوئے کہ جس کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو. وہ روز صبح اٹھتے حرا کے مقام پر آ کر بیٹھ جاتے, راستہ دیکھتے, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تو چشمے برا ہیں, ہم تو آپ کے راستے میں پلکے بچھائے ہوئے ہیں, محبت کے ساتھ بیٹھتے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹتے. ایک دن بہت انتظار کے بعد جب واپس پلٹے تو ایک یہودی جو کہ اپنے کسی قلعے کے اوپر کھڑا کچھ دیکھ رہا تھا, دور سے اس نے اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھیوں کو سفید کپڑوں میں ملبوس دیکھا. یہاں سے دیکھیے کہ اللہ کیسے انتظام کرتا ہے اپنے راستے میں نکلنے والوں کے. اتنے دن کا سفر, گرمی, گندگی, پسینہ, بو آ سکتی تھی, اللہ نے راستے میں ہی انتظام کر دیا کہ صحابی نے جو کہ زبیر بن عوام تجارت سے آ رہے تھے, نئے نکول سفید کپڑے پیش کیے اور اللہ کے نبی نے وہ پہن لیے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب لمبے سفر سے بھی آئیں تو کوئی اپنی شکل حال حلیے سے اگلے کو یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ ہم بہت دکھی ہیں اور ہم بہت تھکے ہوئے ہیں, بلکہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن لیے. ہم بعض دفعہ اپنے حال حلیے سے اپنی قسم پرسی اور اپنی بیچارگی اور پسماندگی کا اظہار کرتے ہیں تو ہر ممکن حد دوسروں کے سامنے مہذب طریقے سے آئیے. پسینے میں, گندے کپڑوں میں, کچلے مچلے کپڑوں میں آنا انسان کی عزت ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ نے اس کو شرف دیا اس کے خلاف ہے. بہرحال اس نے اللہ کے نبی کو جب دیکھا اس کو تو خوشی نہیں ہوئی ہوگی, آواز خود بخود اس کے منہ سے نکل گئی کہ عرب کے لوگوں یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. ان کو انتظار نہیں تھا, ان کو تو دھڑکا تھا, لیکن وہ کام ہو گیا جو ہونا تھا. اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سن کر مکہ والے خوشی خوشی نکلے، ہتھیار اٹھا کے نکلنا ان کا ایک شعار تھا، جیسے 12 توپوں کی سلامی دی جاتی آج کے دور میں، تو یہ ایک قسم کی اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے آنے کی خبر سن کر خوشی، ان کے شور، ان کے ایکسائٹمنٹ اور ان کے بھاگ دوڑ کرنے سے ثابت ہو رہی تھی۔ اللہ اکبر یعنی تکبیر کی آوازیں سنی گئیں، ہرا کی طرف لوگ آ گئے اور پھر وہاں آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ پھر رائٹ سائڈ کی طرف مڑے اور قبا میں بنی عمر بن عوف میں آپ نے قیام فرمایا۔ قبا میں اترنے کے بعد آپ خاموش بیٹھ گئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں سے آپ سیکھیے کہ ایکسائٹمنٹ کو کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ بعض دفعہ آپ خود بھی بہت خوش ہوتے ہیں، آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، پرجوش ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ دیکھے شور مچا دیں، اچھلے ہاں ہاں یہ بھی یہ بھی۔ کبھی آپ نوٹ کریں جب کوئی آتا ہے ہمارے گھروں میں، خاص طور پہ پاکستان سے، یا اللہ کی بنا ہم پاکستان چلے جائیں، کئی دن تک تو آواز بیٹھی رہتی ہے باتیں کر کے، شور غل ہا ہو ہر، ایسے لگتا ہے کہ اندر جگہ کوئی نہیں ہے، تو بس سارا جوش ہمارا باہر ابل آتا ہے۔ ایک مومن جو ہوتا ہے نا وہ ہر چیز کو سکون سے لیتا ہے، جذب۔ آپ خاموش بیٹھ گئے، کوئی شور نہیں۔ اب انصار کا جو آدمی آتا، جس نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ ابو بکر کو رسول سمجھتا۔ دیکھیے یہاں ابو بکر کی شان دیکھیں، ہر جگہ ایکٹیو ہے، اللہ کے نبی کا ساتھ دینے میں، سفر میں بھی بیٹھے رہے۔ ہم ہوتے تو دوپٹہ سر پہ باندھ کے بیٹھے ہوتے، بھائی مجھے کوئی نہ بلاؤ، میں بڑا سفر کر کے آئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں، سر میں درد ہے، سوئی نہیں راتوں میں، ایسے چلتے رہے کمر نہیں۔ ابو بکر سب کو مل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، انٹرٹین کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی خاموش ہے، تو لوگ سمجھ لیتے کہ ابو بکر نبی ہیں، کیونکہ دیکھا ہوا تو نہیں تھا نا۔ اور اس سے ایک لیڈر کی گریس اور اس کی خودی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اب ابو بکر کو ہی وہ رسول سمجھتے کیونکہ ان کے بالوں میں تھوڑی سی سفیدی تھی۔ جب اللہ کے نبی پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ یعنی ابو بکر اس پہ کوئی تکبر میں بھی نہیں چلے گئے کہ میں بڑا ہوں، جب آپ نے دیکھا اللہ کے نبی کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ پہ چادر تانی، یعنی ذرا سی آپ کی خدمت کرنے لگے، تو لوگوں کو پھر اس سے پتا چل گیا کہ نہیں، ابو بکر وہ نہیں، یہ ہیں۔ بہرحال یہ تو ایک بات ہے جو ہے۔ قبا میں اللہ کے نبی کلثوم بن ہدم یا سعد بن ہیثمہ کے گھر پر قیام فرماتے ہیں، 4 دن وہاں ٹھہرے اور مسجد قبا کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی۔ یہاں سے دیکھیے کہ کسی بھی نئی جگہ جائیں تو سب سے پہلے مسلمانوں کا مرکز، مرکز کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ آج مسجد کا لفظ سن کے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ مسجد جو 5 دفعہ دن میں کھلتی ہے اور نماز کے 15 منٹ بعد بند کر دی جاتی ہے، مسجد یہ نہیں ہوتی۔ مسجد ایک مسلمانوں کا میٹنگ پوائنٹ بھی ہوتا ہے اور علم کی جگہ بھی ہوتی ہے، مشاورت بھی ہوتی ہے، وہاں خوشی غم میں لوگ جمع بھی ہوتے تھے۔ تو جب تک مسلمانوں کا کسی جگہ پہ اپنا کوئی مقام نہ ہو، اس وقت تک وہاں کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ پرائیویسی، رات دن صبح شام کا آنا جانا، بیٹھنا، باتیں کرنا، ہر جگہ یہ نہیں۔ اور یہ چیز ہم سے زیادہ کون جان سکتا ہے کہ جب ہمارے پاس اپنی یہ جگہ نہیں تھی، الحمدللہ اس وقت بھی ہمارے پاس جگہ تھی، کرائے کی تھی جو تھی، لیکن ہم اس کو شام میں نہیں استعمال کر سکتے تھے۔ بعض دفعہ بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ ابھی ہم لوگ لندن میں جو نیا نیا سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس میں بھی ہم یہی دیکھتے ہیں، کئی کام ہوتے ہیں لیکن فوراً جگہ خالی کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ لوگ دل کی گہرائی سے دعا کریں کہ جس طرح اللہ نے آپ لوگوں کے لیے یہاں انتظام کیا، اب باقی جگہ جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اللہ وہاں بھی اس طرح کی جگہ دے تاکہ سکون کے ساتھ کام ہو۔ یہ کام کوئی جگہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم اس کی بنیاد پہ بڑے بنتے پھریں اور لوگوں پہ فخر جتائیں، لیکن بہرحال یہ کہ آپ ابھی دیکھیں گے کہ قبا میں بھی آپ نے ایک جگہ قائم کی اور اسی طرح پھر آگے مدینہ میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ نے جگہ قائم کی، نمازیں بھی پڑھا کے اس کو آباد بھی کر دیا۔ 5واں دن تھا تو جمعے کا دن تھا۔ اب آپ یہاں نوٹ کیجئے، ابھی مسلمان فرسٹ ڈیٹ بنا رہے ہیں۔ یہاں آپ کو انشاءاللہ آگے جا کے تھوڑا سا دکھاتی ہوں تاکہ آپ کا یہ حساب سمجھو کہ مدینہ کیا ہے، فرسٹ مسلم اسٹیٹ۔ کوئی مسلم ملک کیسا ہونا چاہیے، مدینہ ایک رول ماڈل ہے۔ جب کوئی ملک آزاد ہو یا اس کو بنایا جائے تو وہاں کرنے کے کام کیا ہے، یہ اب آپ ادھر سے اپنے ذہن میں خود لکھتے جائیں۔ ہم نے بھی آج سے کوئی 63-64 ایئرز پہلے ایک جگہ بنائی تھی، پاکستان بننے کے فوراً بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور اب تک کیا کچھ ہو جانا چاہیے تھا، آپ مدینہ کی ہسٹری سے سمجھیے۔ اسلام کے نام پر بننے والی پہلی مسلم اسٹیٹ مدینہ طیبہ تھی۔ کہ جہاں اللہ کے نبی کو اب آزادی ہو رہی ہے وہاں آپ کی حیثیت اب ایک لیڈر کی بننے والی ہے، آپ ایک مسلم حکمران ہیں، آزادی سے یہاں نمازیں پڑھی جائیں گی. اب آپ دیکھتے جائیں، اس پہ آگے جا کے تھوڑا سا جب آپ سن لیں گے تو پھر بات کر لیں گے کہ آپ نے وہاں مسجد کی قیام کیا، اب باقاعدہ پانچ وقت کی نماز ہوا کرے گی. جمعہ کا دن آیا تو جمعہ فرض ہو چکا تھا، اللہ کے حکم سے آپ سوار ہوئے، ابو بکر آپ کے پیچھے تھے. آپ نے اپنے ننہال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا، وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے. آپ کو یاد ہے نا کہ اللہ کے نبی کی والدہ مدینہ سے تھی. جب وہ سب آگئے تو آپ نے ان کے ساتھ مدینہ کی جانب کوچ کیا، بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت ہو گیا. پھر آپ نے وہی بطنے وادی میں جمعہ کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے. دیکھیے پہلی نماز ہو رہی ہے جمعہ کی مسلمانوں کی اور ماشاءاللہ 100 لوگ جمع ہو گئے. یہاں سے آپ اب دیکھیے کہ اسلام کو کیا عروج مل رہا ہے. بس اب وہ گھڑی آ گئی جس کا انتظار تھا، مدینہ میں داخلہ. جمعے کے بعد مدینے کا رخ کیا. اس وقت لوگ استقبال کے لیے امٹ پڑے، گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے، اور عورتیں اور بچے بچیاں نکل نکل کر کہہ رہی تھیں. سنتے ہیں اس کو، اس کا ترجمہ پہلے میرے سے سن لے تاکہ جب آپ اس نشید کو سنیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ مدینہ والے کتنے خوش تھے اللہ کے نبی کے آنے پہ اور کتنے ایکسائٹیڈ تھے. شعر ہے، ان کا ترجمہ کیا ہے؟ ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا ہے. کس کو کہہ رہے ہیں 14ویں کا چاند؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب تک اللہ کو پکارنے والا پکارے ہم پر شکر واجب ہے. کیا پتا چلا کہ اس نبی کے آنے کا حق کیسے ادا کرے؟ شکر کر کے. اور اے ہم میں بھیجے گئے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کر آئے ہیں. یعنی اب آپ سے باتیں پیار محبت کی تو کرنی ہے، لیکن جو بات آپ کہیں گے اس کی اطاعت بھی کرنی ہے. آئیے سنتے ہیں. جو آواز سے یہ دف کی ہے،
the nobleness, welcome best caller to God's way.
بہت معروف ایک یعنی ہے, آپ کو تقریباً سیرت کی ہر کتاب میں اس کا تذکرہ ملے گا. الفاظ تھوڑے مختلف ہیں لیکن ناصر الدین البانی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ضعف ہے. اب یہ ساری باتیں آپ کو بتائی بھی جاتی ہیں, پھر اس کی آخر میں سند بتائی جاتی ہے, کیونکہ جب بھی کہیں کوئی چیز آپ پڑھیں سنیں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ اگر یہ چیز ٹھیک ہے, صحیح حدیث سے ہے تو ہم مانتے ہیں, نہیں ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بخاری اور مسلم میں جو الفاظ ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ آنے پر لوگوں نے جو بولے تھے وہ کیا تھے, جا نبی اللہ, جا نبی اللہ, یعنی خوشی سے انہوں نے یہ کہا آگے اللہ کے نبی, آگے اللہ کے نبی. اسی طرح یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب اللہ کے نبی آئے تو عورتیں اور مرد اپنے گھروں کی چھتوں پہ آگے, اور ان کے بچے اور ان کے جو غلام تھے وہ راستوں میں اس طرح کی تارے بنا کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا محمد یا رسول اللہ, یا محمد یا رسول اللہ. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7707 نمبر کی. تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہاں سے دونوں چیزوں کو ملا لیں تو ان کی خوشی کا اظہار تو ہوتا ہے. ایک ایک لفظ سنتے ہوئے ایک تو آپ کو لگا ہوگا کہ کتنی محبت ہے ان کو. اللہ کے نبی انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے, وہ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کیا کہتے کہ اللہ کے نبی تعداد اور سامان اور ہتھیار اور حفاظت فرش رائے, یعنی آفر کرتے کہ آپ ہمارے پاس رہیں, ہم آپ کا سارا خیال کریں گے, تشریف لائیے. مگر آپ فرماتے کہ ابھی میری راہ چھوڑ دو, میری یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے. یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے, ہر بندہ اللہ کے نبی کو اپنا مہمان بنانے کا منتظر ہے. اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ میں وہیں رکوں گا جہاں اللہ تعالی چاہے گا. اونٹنی ایک ایسی جگہ پہ رکی, بیٹھی, پھر کھڑی ہو گئی جس جگہ پہ آج مسجد نبوی ہے. اللہ کے نبی نے اس جگہ کو خریدا, دو یتیم بچے تھے ان سے لیا. انہوں نے کہا کہ ہم ایسے ہی دے دیتے ہیں, آپ نے کہا نہیں میں اس کے پیسے دوں گا. یہ بھی ایک بڑا خوبصورت عمل تھا. اگر پہلے ہی دن اس بنیاد پر اللہ کے نبی ایک یتیم بچوں کی زمین لے کے اس پہ مسجد بنا دیتے تو یہ رسم ہی ڈل جانی تھی کہ مسلمان جس علاقے کو فتح کرے وہاں کی جگہوں کو جا کر زبردستی اپنے لیے دینی اداروں میں یا مسجدوں میں بدل لیں. آپ نے پیسے دیے اور اس کے بعد اس جگہ کو ان سے خریدا اور اس کے بعد وہاں پہ مسجد نبوی بنائی. لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ باقی تھا کہ اللہ کے نبی کہاں رہیں گے. بڑے بڑے سردار آپ کے راستہ دیکھ رہے تھے کہ کہیں بھی آپ آ جائیں. انہی لوگوں میں ایک غریب صحابی تھے, ابو ایوب الانصاری. دل کے اندر چپکے چپکے سوچ رہے تھے اور بیوی سے بھی کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ کے نبی میرے مہمان بنے. تو بیوی نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ کے گھر کیسے آئیں گے, وہ تو سردار ہیں, تو بڑے بڑے سردار اور لیڈر ان کا راستہ دیکھ رہے ہیں. لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے اپنا معاملہ اللہ پہ ڈالا ہوا تھا, اونٹنی جس جگہ سے چلی بیٹھی پھر اٹھی پھر تھوڑا آگے گئی اور ابو ایوب الانصاری کے گھر کے آگے بیٹھ گئی. گویا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اخلاص کے ساتھ جب کوئی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کام کا موقع دیتا ہے. اب وہ ایوب الانصاری کے لیے بہت خوشی کا موقع تھا. آپ نے خوشی خوشی اللہ کے نبی کا کجاوہ اٹھایا, اپنے گھر لے گئے اور اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے, یعنی جہاں جس پہ بیٹھ کے سفر کیا جاتا ہے. خیر اسد بن زرارہ جو ایک سردار تھے اور آپ نے بھی پیچھے سنا کہ وہ اول لوگوں میں تھے جنہوں نے دین کا کام مدینہ میں شروع کیا, انہوں نے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اس لیے کہ وہ مطلب کہ اونٹنی تو میں لے جاتا ہوں اور آپ ادھر ہی رہیں. اسی طرح سب لوگوں نے مل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمانی کی. کہتے ہیں کہ روزانہ کئی کئی لگن پہنچتے کھانے کے. یہ بات تو میں بھی بہت اچھی طرح جانتی ہوں. کہیں چلے جائیں ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کھانا ہم نے کھلانا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, دس اینڈ دیٹ. اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی رات ایسی نہ تھی کہ آپ کے دروازے پر تین چار لگن حاضر نہ ہو. اسے کیا پتا چلتا ہے؟ محبت. ان کو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ آپ اس کے ہاتھ کے لقمے کھا لیں. ابو ایوب انصاری جو تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کچھ دن رہے. اس دوران ابو ایوب الانصاری کی جو خوشی اور محبت تھی, انہوں نے اللہ کے نبی کے رہنے کے لیے اوپر کا حجرا رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میں نیچے رہوں گا, ایک تو یہ ہے کہ دوسرے مہمان آتے ہیں ملنا جلنا آسان ہے اور اوپر چڑھنا ذرا مشکل ہوگا. پہلے دن تو ابو ایوب انصاری نہیں بولے اور اللہ کے نبی کو نیچے ہی رکھا. ان کی بیوی گواہی دیتی ہیں کہ ساری رات ابو ایوب انصاری گھر کی چھت کے بیچ میں نہیں چلے, کناروں پہ چلتے تھے. کہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا کہ اللہ کا نبی نیچے اور میں اوپر ہوں. اور گھبراہٹ میں جیسے بندہ ذرا کانشیس ہو جاتا ہے نا, کہتے ہیں کہ گھڑے سے پانی لینے لگے تو گھڑا گر گیا. اب وہ پانی گیا, کچی چھت تھی, وہ ٹپک کے نیچے آ گیا. گھبراہٹ میں رات گزاری. اگلے دن آگے کا اللہ کے نبی میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ آپ نیچے اور میں اوپر. اب آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی بےزتی کی بات نہیں. ہم کہے کہ ہم ٹاپ فلور پہ تو ہم سب سے اونچے ہیں اور نیچے نہیں, لیکن دل نہیں مانتا نا. یہ دین ادب کا دین ہے. تو خیر اللہ کے نبی نے پھر ان کی خواہش پہ عمل کیا تو آپ اوپر تشریف لے گئے اور ابو ایوب نیچے رہے. کہتے کہ ان کی محبت اتنی تھی اللہ کے نبی سے کہ کھانا جب ان کو بنا کر بھیجتے اللہ کے نبی کو, اور کہتے آپ کو جتنا جو کھانا کھا لیں. پھر بعد میں جب وہ کھانا آتا, اور عربوں میں رواج ہے کہ ایک ہی سینی میں کھانا کھاتے ہیں, سبھی اس میں کھاتے ہیں, کوئی جھوٹ میٹ کا ہمارے والا رواج نہیں کہ سگے بھائی کا نہیں کھاتا کوئی, بہن بھائی کا نہیں کھاتی, اور اپنے ہی ہاتھ لگ جائے تو بچے کہتے ہیں کہ اب اس کو پھینک کے دوسرا دے دیں. سب کھاتے تھے. تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہ ابو ایوب انصاری اس بچے ہوئے کھانے میں جگہ ڈھونڈتے کہ کہاں اللہ کے نبی کی انگلیوں کے نشان ہے, اور وہاں سے ٹٹول ٹٹول کے اپنے ہاتھوں کو وہاں رکھتے اور وہاں سے کھانا کھاتے. ایک دن ابو ایوب انصاری نے کھانا بھیجا تو لگن ایسے کیسا واپس آ گیا, اللہ کے نبی نے نہیں کھایا. آپ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں آپ ناراض ہیں یہ کیا ہوا ہے. بعد میں آپ نے بتایا کہ کھانے میں کچی لہسن تھی, اور جہاں یعنی لہسن ہوتی ہے فرشتے نہیں آتے, وہی کا معاملہ کسی وقت بھی جبرائیل آ سکتے تھے. تو پھر آپ نے منع کیا کہ جب کوئی مسجد میں آئے تو وہ کچی لہسن اور پیاز نہ کھائے, کیونکہ نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ نماز میں بندے کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال بڑی خوبصورت باتیں ملتی ہیں. ایک روایت شیئر کرتی ہوں, مسند احمد کی 23516 نمبر کی ہے, ابو ایوب انصاری راوی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو میرے ہاں تشریف لائے. اب گھر آتے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کے گھر جائیں تو جو گپے مارتے اور یہ اور اگلی پچھلی گھیپتیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہوں گے. اللہ کے نبی نے ان کو آتے کیا کہا؟ کیا میں آپ کو کچھ تعلیم نہ دوں؟ نوٹ کریں اس بات کو. میزبان کا حق ہے کہ مہمان اس کو دینی تبلیغ کرے, دین کی بات سکھائے. بعض دفعہ ہم ان کے ہاتھوں کے کھانے کھاتے, چائے پیتے, مزے اڑاتے, یہ کہ اب کیا ادھر جاؤ ادھر جاؤ, وقت ہی نہیں ملا ان سے کوئی دین کی بات کرتے, بتا ہی نہیں سکے کلاس کیا. کتنے لوگ ہیں یہاں سے جاتے ہیں پاکستان جائیں گے, بس یہ کریں گے وہ کریں گے, آئے تو پھر آدھی باتیں کی ہوتی ہیں, وقت نہیں ملا استاذہ, بجلی کوئی نہیں تھی, پانی کوئی نہیں تھا. اور کئی لوگ ماشاءاللہ بہت کام کر کے بھی آتے ہیں, بیج لگاتے ہیں, بعد میں کام پھوٹ جاتا ہے. تو ہمیشہ حریص رہیں, یہاں یا باہر کہیں بھی جائیں, کسی گھر میں ویکینڈ پہ جائیں, اپنے رشتہ دار دوست, تھوڑا سا وقت پہلے سے رکھ کے جائیں کہ میں نے اس کو دین کی کوئی بات سکھانی ہے. خیر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ کلمات کہے, آپ بھی دہرا لے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, یہ کہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا, 10 گناہ معاف فرما دے گا, اور 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا. اور شام کو یہ کلمات اس کے لیے شیطان سے بچاؤ کی ڈھال بن جائیں گے. اور جو شخص شام کے وقت یہ کلمات کہہ لے تو اس کا بھی یہی حکم ہے.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله كتنا خوبصورت تھا نا آج کا لیسن ایسے ہمیشہ ہی سیرت کا ایسے ہی ہوتا ہے کہ دل نہیں کرتا کہ اس کو اسٹاپ کرے نا الحمد للہ بہت ہی ایمان افروز ہوتا ہے اور مجھے تو اپنے آپ پہ اتنی زیادہ شرم بھی آ رہی تھی اور رونا بھی آ رہا تھا اپنے آپ پہ ہے نا کہ جب ہم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی نیکیاں دیکھتے ہیں ان کا جذبہ دیکھتے ہیں تو ہم کہاں پہ ہیں ہے نا اور میں یہ سوچی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے میں آنے کا تھا کہ اگر آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ہم ان کو کیا منہ دکھائیں نا میرے دل میں تو بس یہی مجھے اس کو دیکھ کے تو مجھے رونا آ رہا تھا اس کا سوچ کے کہ ہم نے کیا کیا ان کے ہم کیا کر رہے ہیں کتنی تکلیفیں انہوں نے ہمارے لیے برداشت کی اپنے دین کے لیے اس دین کے لیے ہے نا اور ہمیں تو یہ جو وہ کہتے ہیں نا جس کو اس کی سپون فیڈنگ ریڈی میڈ ہمیں ہر چیز مل رہی ہے پھر بھی ہمارے پاس اس میں پھر بھی ہم سستیاں کر جاتے ہیں ہے نا کوتاہیاں کر دیتے ہیں ہم پھر بھی اسی لیے ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا ہم اس طرح سے اس کی ویلیو نہیں کرتے اس کی جس طرح سے ہمیں اس کی کرنی چاہیے کہ جس طرح اگر ہم اب کیوں اس لیے کہ ہماری دوری ہے نا دین سے دوری ہے ہم اتنا زیادہ پڑھتے نہیں ان کے حالات کو اتنا اور کس چیز کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں نا اب دیکھیں ہم نے ہجرت کے سفر میں جو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہم کے ساتھ کس طرح ہر موقع پہ انہوں نے وہ تو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آگے تھے نا صرف اللہ کی خاطر ابھی ہم اس طرح سوچتے ہیں ہم اور بہت سی چیزوں کی خاطر تو ہم چھوڑتے ہیں اپنی دنیاوی فائدوں کے لیے تو ہم چھوڑتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا تو وعدہ کیا ہوا ہے کہ وہ تو میں تمہیں دوں گا ہے نا اللہ کتنا قدردان سبحان اللہ کس طرح اور نیکی کا کوئی موقع نہیں ہم نے جانے دینا نا آپ لوگ لکھیں کہ آپ نے کیا سیکھا آپ نے کہ دیکھیں حضرت ابو بکر وہی ہے نا جس طرح سے سادہ جی کہیں تھی کہ نیکی کرنا مشکل نہیں کہ نیکی کو اس کے ٹائم پہ کرنا ہے نا کس وقت پہ ہم نیکی کرتے ہیں یہ چیز اہم ہے نا کہ جو اس کی بنیادوں میں جو رکھ جاتے ہیں اپنا ان کو پھر کبھی بھی نہیں بلایا جاتا نا ان کی برابری پھر ہم کر ہی نہیں سکتے نا تو موقع اہم ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم کوئی بھی چھوٹا بھی نیکی کا موقع ہو ہم اس کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں ہے نا اصل نیکی ہے زیادہ اجر مشکل وقت بالکل مشکل کے وقت میں کون سے موقع پہ ہم کرتے ہیں باقی سب بھی لکھے ہیں آپ لوگوں نے کیا سیکھا آپ لوگوں کی کیا فیلنگ تھی پڑھتے ہوئے اپنے لیے عمل کی سیرت جب ہم نے لینی پڑھنی ہے تو ہم نے کس لیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہوں پھر وہ دیکھیں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ام محبت ان کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کتنی برکتیں آئیں تو اسی وقت میرے دماغ میں جو آ رہی تھی کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنی سنتوں کو لے ہر چیز میں تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس میں برکتیں نہ ہوں ہے نا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خوشی تو دیکھیں مشکلات کے باوجود ایک جملہ بالکل یا رویہ اچھا نہیں بالکل قربانی بدنی قلبی وقتی اور ولین تعظیم ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے نا کہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اسی طریقے سے پھر دیکھیں ہم نے جو آگے پڑھا آپ نے پہلے تو وہ پچھلی والے میں دیکھا تھا نا کہ جو بھی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پلاننگ کے ساتھ کیا ہے نا ٹھیک ہے اللہ پہ توکل لیکن اپنی پلاننگ بھی ہم نے کرنی ہے نا یہ بھی نہیں کہ وہ ہے نا کہ ایک حدیث کا مفہوم بھی پہلے کہ اونٹ کو پہلے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو نا اس کو ہے نا یہ بھی نہیں کہ ہم نے اپنی کوشش ہم نے کرنی ہے اور اللہ پلاننگ کے ساتھ کام کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے جو بھی نیک کام کریں تو
مستقل مزاجی. ہاں یہ بھی بہت ضروری ہے نا کہ مستقل مزاجی بھی ہو اس میں. پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح غار میں تین راتیں تھیں, بس اس پہ تو رشک آتا ہے نا حضرت ابو بکر پہ. پہ قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا, ابھی آپ میں سے بھی کوئی لکھ رہا تھا نا کہ وہ کہ لا تحزن ہے نا, کہ لا تحزن ان اللہ معنا. سبحان اللہ, اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے تو ہمیں کوئی پریشانی ہو, کوئی غم ہو ہمیں, ہے نا, کبھی بھی نہ. کہ جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو تو اس کو پھر کیا چاہیے اور, ہے نا, اگر ہم اس کو تو ہم باندھ لینا اپنے ساتھ کے, بس غم کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا. ابھی آج ہم نے صبح کے اس بارے میں بھی پڑھا کہ جتنی ہم عاجزی کریں گے اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے سامنے, ہم اپنے آپ کو مٹی کر دینا, تو بس پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی وہ جو ہے وہ پھر قدر کرتا اس کی. بالکل یہ چیزیں اب ہم جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے تو پھر وہ ہمارا وہ بنتا ہے نا, ایمان بھی بنتا ہے. پھر دیکھیں کہ حضرت, یہ بھی بات ہم نے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پوری فیملی جو ہے وہ ان کے ساتھ کام کری ہے نا, تو ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے ہم دین کا کام کریں تو دین کا کام آسان ہو جاتا ہے نا. ہم اکیلے کریں گے ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ساتھ ہے, لیکن دنیا میں بھی ہمیں ساتھ اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سب ایک ہی راستے میں جب چل رہے ہوں, ہے نا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ چوز اور ہاؤس ہولڈ فار ہز دین. آمین آمین یا رب العالمین. اور پھر دیکھیں کہ ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں جب آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر سفر کے ہمیں کچھ آداب ملے نا, کہ کتنا لمبا سفر کر کے آئے تھے, تھکے ہوئے تھے, تو لیکن اپنے آپ کو ویل پریزنٹڈ ہے نا, کہ اچھا ایک دائی دین ہے جو وہ اس بات کو بھی نہیں بھولنا کہ اپنا گیٹ اپ, اپنا ہولیا, کہیں سے بھی یہ ظاہر نہ ہونا دے کہ وہ مجھے کوئی تکلیف ہے نا, اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ملی ہے. اچھا اپنا شو اس طرح کرے نا, جتنی بھی تکلیف ہو. سبحان اللہ, ابھی ہمیں تو اس طرح کے تو حالات ہی نہیں ہے ہمارے تو, ہے نا, لیکن پھر ہم اتنے تھوڑا سا کام کر کے ہم تھک جاتے ہیں, تو کبھی بھی یہ نہیں کرنا نا وہ کہ اپنے آپ کو شو کریں کہ فریش ہیں ہم. اور واقعی پہ جب ہم یہ کام کرتے ہیں تو ایک اور بات جو بڑی اچھی تھی نا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں قرآن کی تلاوت کرتے آتے ہیں نا, تو قرآن تو ویسے ہی انسان کو انرجی دیتا, اس سے پھر آپ تھکتے ہی نہیں ہیں نا, ہے نا, ایسے ہی ہے نا. تو ہمیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح ثابت کرنے رہے. آمین. ہاں تو یہ بھی تھی ان کی راستے میں نہ تھکنے کی وجہ, ہے نا. اور پھر دیکھیں کہ مدینہ میں آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا, جب آئے ہیں یہاں تو کیا ہمارے لیے کیا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ بنے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ کی راہ میں واقعی تکلیف نہیں ہوتی, یہ تو بالکل جو سوراخا کے ایمان بھی مل گیا, سو وی نیور نو. بالکل بالکل کہ کوئی ہمارے کوئی ایک ہمارا عمل جو ہے وہ کسی کو دین کی طرف لیا ہے نا, اس مرکز بنانا ہے نا, کہ جہاں ہو وہاں کام کرنے کے لیے مرکز ہو, جہاں پہ دل جوئی کے ساتھ کام کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے استاذہ جی نے بھی دعا دی, تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں گے, ہم سب جہاں جہاں بھی دین کا کام کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کوئی وہاں پہ ایسا ہمیں مضبوط مرکز دے دے جہاں پہ پھر ہم یکسوئی کے ساتھ اس کام کو کر سکے نا. تو یہ بھی بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے نا, کہ کام اور جو کام اللہ کے نام پہ پھر لیا ہے پھر اس پہ وہی کام کرے ہم, ہے نا. تو الحمدللہ پھر دیکھیں جو آپ نے زمین کی جی تھی وہ کس کی تھی, مسجد نبوی جہاں پہ بنی وہ کس کی تھی, وہ جگہ کس کی تھی, دو یتیم بچوں کی تھی. تو وہ بھی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا روایتیں قائم کر دی نا, کہ ان سے اس طرح نہیں لے لی جگہ نا, اس کو خریدا ہے نا. اس سے بھی ہمیں بھی اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ یہ نہیں کہ جہاں پہ مسلمان جائیں پھر مسجد میں جانے کے آداب اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس طرح کی چیز کھا کے نہ جائیں, کچا لہسن پیاز کے جسے سمیل آ رہی ہو, اور پھر یہ تو پیاز اور سمیل ہے تو پھر سموکنگ کر کے جانا, یہ ساری چیزیں ہیں نا. دین از ناٹ جسٹ ڈونیشن. بالکل, اب پہلے دین والے خود جو ہیں اس پہ جتنا وہ کریں گے, تاکہ مطلب ایک وہ ہے نا آپ کی سیلف ریسپیکٹ ہے ایک, ہے نا ٹھیک ہے. ایک دفعہ آپ خود سٹارٹ کریں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کسی نہ کسی طرح سے آپ کی مدد ہوتی ہے. خود ہم پہلے سٹینڈ کریں اس پہ اپنے دین کا سٹینڈرڈ. بالکل سیلف جو ریسپیکٹ ہے اس کی, اس کو نہیں ہم نے جانے دینا نا. تو پھر یہ مسجد میں جانے کے ہمیں آداب پتہ چلے, ٹھیک ہے نا. بہت ساری باتیں ہمارے سے ہمارے لیے سیکھنے کی اس پہ کہ بس اللہ کے راستے میں جہاں کہیں ہمیں ہماری ضرورت ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو وہی بات کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے نا, یہ ہماری ہی ہمارے لیے آنر کی بات ہے کہ اللہ ہم سے کوئی کام لے لے, کیونکہ اللہ کے تو کے لیے تو فرشتے اور بہت لوگ ہیں, ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور کر لے گا, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے کوئی اس طرح کا کام کروا لے جو جو, جو ہم کوئی اس طرح کا کام کر دیں کہ ہم ہماری آنے والی نسلیں پھر جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائے, اور ہمارا بس یہی وہی رہتا ہے نا جو جو کوئی کام لوگوں کے فائدے کا کام کر دے نا, اللہ کے راستے میں کوئی کام کر دے. بس بہت ساری پڑھتے ہوئے اپنے لیے بھی دعائیں مانگا کریں, اپنے استادوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ سبحان اللہ کتنی خوبصورت طریقے سے اس طرح موٹیویشنل طریقے سے ہمیں استاذہ جی ماشاء اللہ سے پڑھاتی ہے نا, تو اللہ کرے کہ ہم اس سے موٹیویشن لینے والے بنے, ہے نا, اور پھر اس پہ اور اس کو پھر ہم آگے بھی پھیلانے والے بنے, ہے نا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آتے بھی پہلا کام کیا کیا کہ تعلیم دینے کا, ہے نا. انشاءاللہ تو ہم انشاءاللہ آپ کی کلاس کا ٹائم بھی فنش ہو گیا, آپ کے ساتھ تھرسڈے کو ملاقات ہوگی, ہم یہیں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. ضرور اس کو کسی نہ کسی طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ, فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں, ٹھیک ہے نا. کوئی ایک بات وہی کہ کوئی ایک بات ہے جو کسی کو دین پہ لے آئے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے, کوئی اس طرح سے کلک کیا ہوتا ہے اس کو کہ آپ اس کو بتاتے ہیں, کہ وہ بھی ہوتا ہے کہ سننے والا ہو سکتا ہے بتانے والے سے بھی زیادہ اچھا ہو, ہے نا. تو ہم انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.